آج کے پروگرام کا فارمیٹ ایسا بن گیا ہے کہ مجلس میں کچھ مسئلے بتانا ضروری ہو گئے تھے اور یہ سوال و جواب کے سیشن میں تھوڑا سا کچھ لیکچر کا انداز شروع میں آ جائے گا. اگرچہ میرا پاسٹ ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب کبھی بھی میں کسی بھی ٹاپک پر کتنا ہی شارٹ لیکچر دینا کیوں شروع نہ کروں, ایک بار اسٹارٹ ہو جاؤں تو پھر میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں. ایک آدھ دفعہ تو کوئسچن آنسر کا پورا سیشن, پوری ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہو گئی تھی اور آخر میں لوگ اسی طرح چلے گئے تھے. آج میرے پاس گنجائش نہیں ہے, سوالات بہت زیادہ ہیں, لیکن قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی ایٹ لیسٹ ان کا ترجمہ ہو جائے تاکہ جو ہمارے یہاں ایک نارمل فارمیٹ ہوتا ہے ریلیجس گیدرنگ کا کہ تلاوت قرآن سے شروع, یہی دو آیتیں جن میں سے ایک میرے آج کے کوئسچن آنسر سیشن سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے اور ایک ذرا انڈائریکٹ وے میں. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم میں سے ہر قوم یا ہر فرقہ یا ہر کمیونٹی کچھ لوگوں کو بھیجے لے یا تفقہ فی دین تاکہ وہ دین کی ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں, وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور پھر اپنی قوم کو آ کے یہ میسج پہنچائے, اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ جب ان تک واپس آئے. یہ وہ آیت ہے جو نارملی ہمارے حوض اجنیا کی بلڈنگز کے اوپر بھی لکھی جاتی ہے, جو اجتہاد اور تقلید کا ایک بیسک کنسپٹ ہے کہ ہر آدمی خود تو مستحد بن نہیں سکتا بلکہ دنیا کی کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ سب آدمی اس میں چلے جائیں. کچھ سائنٹسٹ چاہیے, کچھ اکنامکس چاہیے, کچھ ڈاکٹرز چاہیے, کچھ انجینئرز چاہیے, کچھ اکاؤنٹنٹ چاہیے. وہ آیت میں بہت بیسک کنسپٹ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ علم دین حاصل کریں اور وہ باقی لوگوں تک یہ میسج کنوے کریں. اور دوسری آیت یہ ہے کہ قرآن پریس کر رہا ہے علماء کو, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے لاسٹ ٹو لیکچر, آج نہیں آج سے پہلے کے جو لاسٹ ٹو لیکچر تھے, ایک شب جمعہ کا اور ایک جمعے کے دن کا, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب تک فیئر آف اللہ دل میں پیدا نہیں ہوگا, اس ویسٹرن کلچر میں اسپیشلی بہت مشکل ہے کہ آدمی حلال و حرام واجب اور شریعت کی پابندی کرے. اور یہ فیئر آف اللہ کیسے پیدا ہوتا ہے, اس کو انڈائریکٹ وے میں قرآن نے یہ بتایا کہ علم وہ چیز ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم وہ چیز ہے جو دل میں اللہ کا خوف لے کے آتی ہے. اور یہی وہ آیت ہے جسے باغ فدق کے مسئلے پر شہزادی نے اپنے خطبے میں بھی کوٹ کیا. باقی چونکہ ہمارا یہ ٹاپک ابھی چل رہا کہ اپنی ینگ جنریشن کو ہم کیسے کنوینس کریں واجبات کی پابندی پر, وہ کہے گا وائے میں کیوں داڑھی رکھوں, ایک بچی کہے گی کہ وائے میں کیوں حجاب کروں, کچھ لیڈیز کہیں گی کہ وائے یہ پارٹیشن کیوں ضروری, ایک نوجوان کہے گا کہ وائے آج کی اس دنیا میں میں یہ میوزک سے یا ڈانسنگ سے یا انٹرٹینمنٹ کے دوسرے طریقوں سے کیوں اپنے آپ کو بچاؤں یا اوائڈ کروں. یہ وائے کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر آپ ایک چیز میں اس کو کنوینس کر بھی دیں تو دوسرا وائے آ جائے گا. بیسک یہ دو کنسپٹ بتانا ہے جو میری تھرسڈے نائٹ اور فرائیڈے نائٹ کی تقریر کا موضوع ہے. اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب آدمی دین کو پریکٹس کرنا چاہتا تو پریکٹیکل لائف میں پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرابلمز آتے ہیں, انہی کے سولوشن کے لیے مراجع کرام سوال کے جواب دیتے ہیں اور ہم لوگ ایک میڈیم بنتے ہیں مرجع اور اس کے فالوور کے درمیان. اگر میں اپنا پرسنل کہیں پہ کوئی اوپینین پیش کروں تو آؤٹ رائٹ آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. آپ جن مرضی کی تکلیف میں ہیں آپ کو خالی ان کا فتویٰ یا ان کی رولنگ پر عمل کرنا. اب اس سے پہلے کہ یہ میں بات ڈائریکٹ کوشچن آنسر پہ اسٹارٹ کروں, دو تین چھوٹے سے مسئلے ہیں یا کوشچنز ہیں اس کا جواب دینا ہے. جو سوال میرے پاس ابھی آئے جسٹ ناؤ اس کو میں پینڈنگ میں رکھوں گا، آلموسٹ میں فرسٹ کم فرسٹ والے اصول پہ چلوں گا، جو آج سے پہلے سوالات آئے تھے پہلے ان کا جواب دیا جائے گا، کیونکہ یہ بہت لینتھی سیشن میں کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد آدمی کا کنسنٹریشن ختم ہونے لگتا ہے۔ جسٹ فار ویسٹنگ آف ٹائم تو ہم لوگ یہاں نہیں آئے، جب تک دماغ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ بات کو سمجھے اس وقت تک بات آگے بڑھانا، تو سارے سوال کا جواب نہیں آ سکے گا۔ جو سوال کل تک میرے پاس آئے تھے ان میں یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اب جو ابھی ابھی آئے ہیں وہ میں نے دیکھے بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ساری خوشی غم میں بدل جائے، لیکن کل تک جو سوالات آئے اس میں یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ دو قسم کے سوال نہیں، جتنے ہمارے کوشچن آنسر کے سیشن پاکستان کے باہر ہوتے ہیں سب کے سب ویسٹ ہو جاتے ہیں ان دو سوالات کے جواب میں۔ نمبر ایک، گوشت کا مسئلہ، دبئی ہو، مسقط ہو، بحرین ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو یا امریکہ، اتنے سارے سوال اس سے ریلیٹڈ آتے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے پتا کہ جہاں جہاں یہ سوال پوچھے جاتے ہیں وہاں جتنے بھی کوشچن آنسر سیشن ہوں جس جس عالم کے ساتھ ہوں سیم سوال ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سوال نان مسلم کے نجس اور پاک ہونے کا، وہ بھی الحمدللہ ابھی تک تو جو سوالات آئے تھے اس میں یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی اب ہیبٹ بن گئی ہے نا کہ کچھ نہ کچھ اس ٹاپک پہ بولا جائے، پھر بھی میں آپ کو ایک دو باتیں بہت مختصر بتا دوں کہ نجاست طہارت میں اسلام نے بہت ہی اسٹرکٹ رکھا ہے آدمی کو کہ طاہر یعنی پاک ہونا چاہیے، لیکن ہاؤ ٹو پروو دی نجاست آف اینی تھنگ اس کے اندر اسلام اتنا لینئنٹ ہو گیا کہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ ان ادر ورڈز ہر چیز کو ہم پاک مانیں گے، کوئی چیز نجس ہی نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہندو کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایک سوال خالی آیا تھا کل تک، بہت مختصر جواب اس کا، ہندو کے ہاتھ کے کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ اب وہ جو دو چھوٹی باتیں میں کروں اس کے بعد یہ پہلا سوال ہے، اس سے بات کو آگے بڑھاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ بعض مسئلوں میں شیعہ اور سنی فقہی اختلاف بھی، جیسے ہمارا اور اپنے اہل سنت برادرز کا عقائد میں کہیں کہیں اختلاف ہے، نو ڈاؤٹ 90% چیزیں کامن ہیں، لیکن ایک دو تو بہت اہم عقیدے ہیں، امامت کا عقیدہ، فقہی مسائل میں بھی کہیں کہیں ہمارے اور ان کے درمیان بہت میجر ڈفرینس آتا ہے، اور اس میجر ڈفرینس کی وجہ سے وہ شیعہ یوتھ یا بڑے جو اہل سنت ڈومیننس کے علاقے میں رہتے ہیں ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آج سے 30 سال پہلے کوشر میٹ کا مسئلہ تھا، اب تو خیر الحمدللہ اس میں ہر آدمی کو اتنی اویئرنیس ہے، کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں یہودی کا ذبیحہ جائز، ان کے ہاں صرف یہ شرط ہے کہ جانور کو سلاٹر کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور جو آدمی سلاٹرنگ کر رہا اس کا اللہ پہ بلیو ہونا چاہیے، مسلمان ہونا شرط نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں یہ کنسپٹ نہیں ہے اللہ کا نام لینے کا، یہودیوں کے اس لیے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ ان کے یہاں یہ مسئلہ تھا، تو ہمارے بھی جو یوتھ لیٹ 60s اور ارلی 70s میں ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آ رہے تھے، بہت زیادہ ان میں بھی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یونیورسٹی میں ساتھ رہتے تھے، معلوم ہے کہ یہ سنی بھائی اسلام کو پورا پورا فالو کر رہا، بہت اسٹرکٹ ہے شریعت کے مسئلے، اور یہ کشر بھی کھا رہا ہے تو یہ حلال ہوگا، اس طرح چلیں یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا، لیکن اس طرح کے کچھ مسئلے اسٹل ہیں۔ اہل سنت کے یہاں کوئی انسان نجس نہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے بدھ ہو، چاہے ایتھسٹ ہو، کرسچن کو تو چھوڑیے، لیکن کوئی بھی انسان فزیکلی نجس نہیں، وہ روحانی یا اسپرچولی نجیس ہے، لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ ایسا ہمارا ان کا مسئلے کا ڈفرنس جو بعض اوقات اپنے پریکٹیکل امپیکٹ کو لے کے آتا ہے. کہ مثلا پہلے سنت کا اپنا ایک ہوٹل ہے مسلمان کا، مسلمان ہوٹل ہے، مسلمان ہوٹل میں آپ سب چیز کھا سکتے ہیں، لیکن میں بھی پوسیبل کہ اس نے اپنے کچن کے اندر شیف ایک اس لیے نان مسلم رکھا کہ اکارڈنگ ٹو ہز فیتھ اٹس نو پرابلم، بالکل ایک جائز اور ٹھیک کام کر رہا جو ہمارے اعتبار سے نجس ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ یہ مسلمان ٹھیک ہے، وہ نان شیعہ ہے لیکن بہت اسٹرکٹلی اسلام کو فالو کر رہا ہے، بہت زیادہ خیال رکھتا ہے حلال کا، حرام کا، شریعت کے واجبات. یہ مسلم ریسٹورینٹ ہے اور اتنا زیادہ یہ پریکٹسنگ مسلم ہے، اس لیے اس کے یہاں تو کوئی پرابلم ہونا ہی نہیں چاہیے کھانے پینے، اور وہ بالکل اپنی شریعت کے اعتبار سے 100% ہی کام کر رہا ہے. کہ اگر اس نے ہندو شیف رکھا ہوا ہے اپنے کچن کے اندر، بعض اوقات ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ اہل سنت کے ڈومیننس کی وجہ سے جو لوگ اس ماحول میں رہیں کچھ مسئلے ان میں خلط مشہور ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات نان مسلم بھی اسلام کا وہی ورژن قبول کر لیتے ہیں جو میجورٹی کا. بہت ساری نان مسلم ایئر لائن ہیں، اگر کبھی ہم کو لمبا ٹریول کرنا پڑے اور مجبور ہو جائیں اس کے اندر میل لینے پر، ہم نے لکھوایا مسلم میل، برٹش ایئرویز کے ساتھ تو اکثر ہوتا، تو سیف سائڈ پہ جا کے فش لے آتے ہیں. اب فش میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکیل والی فش حلال ہے، بغیر اسکیل والی حرام، اور اہل سنت کیا دونوں حلال. تو ایئر لائن نے بھی کسی مسلمان ہی سے وہ میل پکوا کے ہم کو دیا، اور اس مسلمان نے بھی اکارڈنگ ٹو ہز کے 100% ٹھیک قسم کا بھیج دیا، لیکن فش حاضر. جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو اس پر اسکیل آپ نہیں کھا سکتے. تو بعض اوقات بلکہ کئی مرتبہ برٹش ایئرویز میں اسی وجہ سے فاقہ کرنا پڑا. اب یہاں پہ کہیں کسی آدمی نے غلط کام یہاں نہیں کیا، کوئی اس کے اندر فراڈ یا چیٹنگ انوالومنٹ نہیں. ایئر لائن نے بھی ٹھیک کام کیا ہے کہ مسلم میل تھا تو اس نے مسلمان سے کیٹرنگ کروائی، مسلمان نے بھی اپنے حساب سے ٹھیک کام کیا ہے کہ اس نے وہ مچھلی دی ہے جو اس کے اعتبار سے حلال، لیکن ان دائن ہمارے لیے پھر بھی وہ چیز حرام رہی. تو یہ کچھ مسئلوں میں چیز آنے والی ہے، اس لیے مجھے وضاحت کرنا پڑی. اور یہیں پہ ایک بات میں یہ بتا دوں کہ بعض نان مسلم بھی چیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، فراڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس ٹرمینالوجی کے اندر وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا نارتھ امریکہ کا، لیکن یورپ کا مسئلہ ہے، آسٹریلیا کا مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کو حلال گوشت چاہیے، تو حلال کے حلال مینس چکن ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، حلال سے ان کے ذہن میں یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ سلاٹرنگ کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، جانور حلال ہونا چاہیے، وے آف سلاٹرنگ اس لفظ حلال میں نہیں آتا. اب یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کو حلال فوڈ دیجیے گا، تو حلال کا مطلب وہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی پارک وغیرہ شامل نہیں، لیکن ہمارے یہاں اتنا کوئی انف نہیں ہے، اس کے بعد اس کو سلاٹر اکارڈنگ ٹو اسلامک وے ہونا چاہیے. اب کہیں کہیں پہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن نارمل اور ایئر لائن کی ٹرمینالوجی، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں بہت ٹریول کرتا رہتا ہوں، کہ حلال کا مطلب وہ یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ اس کا ذبح صحیح ہونا چاہیے. حلال مینس جانور حلال ہونا چاہیے. تو ایک بات تو یہ سمجھیے، ابھی کئی سوالوں میں اس کی مزید ڈیٹیل آئی. دوسری بات، بہت سارے مسئلے ایسے ہیں کہ جو میں نے تقریر میں جو کہا نا کہ کسی رول یا فارمولے کے تحت سالو کیے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ رول ہم کو پتا نہیں ہوگا مسئلے کا سمجھنا مشکل ہوگا، بلکہ ہم کنفیوز بھی ہوتے چلے جائیں گے اس میں. جو عموماً ہمارے بزرگوں کی ایک کمپلین کہ ہم نے اپنے بچپنے میں ایک چیز حرام سنی تھی، آج وہ حلال ہو رہی ہے، یا بچپنے میں کوئی چیز حلال تھی، آج ہم سن رہے ہیں کہ حرام. ایک کمپلین بزرگوں کی ہوتی ہے جس کا ایک مین ریزن یہ، اور یہی کمپلین ہمارے یوتھ جو ہے نا ان کے بچے ان سے کریں. تو مسئلہ جو ہے نا، بعض مسئلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ کی سمجھنا پڑتی ہے کہ اس مسئلے کا سیکرٹ کیا. اب یہ بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس میں سے میں تین چھوٹی باتیں جو میں نے مجلس میں اشارہ کیا اور ابھی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ تو یہ ایک گھنٹے کا لیکچر ہے میرا، موجود بھی ہے انٹرنیٹ پہ، لیکن بہت چھوٹی بات ہے. اسلام میں کچھ چیزیں حرام ہیں اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور مانے کہ اس علاقے کے عام لوگ اس کے بارے میں کیا کنسپٹ رکھتے ہیں, عرف کامن سینس اس ایریا کا. اور عرف وہ چیز ہے جو ٹائم اینڈ پلیس کے چینج ہونے سے خود بدل جاتا ہے. اب اسلام نے ایک چیز حرام کی ہے عرف کی وجہ سے, عرف چینج ہو گیا وہ چیز حلال ہو گئی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, چیز حرام ہے تو قیامت تک حرام, حلال ہے تو قیامت تک حلال. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فارمولا ہے, جس کو آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ ہر 10 سال بعد کنفیوز ہوں گے مجتہد کے فتوے. فتوا چینج نہیں ہوا, رولنگ چینج نہیں ہوئی. جس چیز پر بیس کر کے وہ رولنگ دی گئی تھی وہ چیز چینج ہو گئی. جیسے فرض کیجئے کبھی کوئی ایسا پروڈکٹ ہو جو خالی گوشت سے بنتا ہو تو مجتہد اس کا نام سن کر کہے گا یہ حرام. بعد میں ایسا ہو جائے کہ وہ پلانٹ سے بھی بننے لگے. جیلیٹین کے بارے میں ایک زمانے میں بہت مشہور تھا کہ جیلیٹین تو پلانٹ سے بن ہی نہیں سکتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں late 50s کی, کہ جیلیٹین کے لیے تو جانور کا میٹ یا فلیش یا چربی ہونا لازم, تو حرام ہے جیلیٹین. پھر پتا چلا کہ جی چائنا والوں نے کوئی ایسے طریقے بنا لیے اور یہ پلانٹ سے بھی جیلیٹین بنتی تو حلال ہو گئی. مسئلہ نہیں بدلا, مسئلہ اب تک وہی کہ اینیمل پروڈکٹ نان مسلم کا حرام ہے اور پلانٹ حلال ہے. لیکن وہ چیز ہی بدل گئی, نام وہی رہا جیلیٹین. اسٹل اسی طرح مختلف پروڈکشن میں یوز ہو رہی. تو یہ تو میں نے ذرا سی بالکل اچھی مثال نہیں دی لیکن بات سمجھانے کے لیے. بہت سارے مسئلے ڈیپینڈ ہوتے ہیں عرف پر, یعنی اس علاقے کے کامن سینس اس کے بارے میں کیا ہے. اور عرف ٹائم کے چینج ہونے سے بھی چینج ہو جاتا ہے اور جگہ کے چینج ہونے سے بھی چینج ہو جاتا ہے, تو مسئلہ بھی چینج ہوگا. اس کی ایک بہت ہی اچھی ایگزامپل, بٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں اور کسی نے پوچھا بھی نہیں. چیس, حضرت امام خمینی کا فتوا یا حضرت آیت اللہ خامنہ ای کا فتوا, چیس. یعنی ایک زمانے میں جس انداز سے چیس کے حرام ہونے کو بتایا جاتا اور بعض ایسی حدیثیں بھی پڑھی جاتی تھی, وہ تو خیر غلط حدیثیں تھیں لیکن بہت اسٹرانگ اس کی ورڈنگ تھی. اور اب تھوڑا تھوڑا سا ایسا آئیڈیا ہو رہا ہے کہ شاید چیس کچھ مراجے کے پاس حلال, اگر جو مراجے نے ریزن بھی یہ بتایا ہے کہ اگر زمانہ چینج ہو گیا, یہ پہلے خالی گیمبلنگ کی چیز مانی جاتی تھی, اب یہ مائنڈ کی یا برین کی ایکسرسائز بن گئی ہے اس لیے حلال ہوا. تھوڑا ریزن بتایا لیکن بہرحال اس کا اصل راز اس کے اندر. تائی اور جو ابھی بھی آغاز امینائی کے فتوے میں حرام ہے لیکن آغاز سیستانی اور آغاز کوئی کے فتوے میں حلال ہے, اور پہلے کے مراجی اس کو حرام کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں ٹائی کا نہیں, مسئلہ یہ عرف والا کہ اگر کبھی ایک ایسا ایٹماسفیئر یا ماحول یا سراؤنڈنگ, یہاں ٹائی جو ہے وہ کرسچینٹی کی سائن مانی جائے. کیسے پتا چلے؟ ایسے پتا چلے کہ آپ کے ایریا میں کوئی آدمی گزر رہا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا ہے کون, کل آپ نے دیکھی کہا یہ کرسچن ہو, 100% شور آپ ہو جائیں, اتنا یہ سائن اتنی فیمس سائن ہو جائے, تو پھر اس کا پہننا حرام. اور جب یہ سائن نہ رہے بلکہ کامن قسم کی چیز بن جائے, خالی ٹائم دیکھ کر آپ نہ کہہ سکیں کہ مسلم ہے کہ کرسچن, تو وہ حلال ہو جائے. یہاں پہ فتوا نہیں بدلا, فتوا جس چیز سے بیس تھا کہ سائن آف کرسچینٹی کا یوز ایک مسلمان کے لیے حرام, اب وہ کرسچینٹی کی سائن ہی نہیں رہی. مجھے معلوم کہ جتنا میں شارٹ میں بات کر رہا ہوں, بجائے اس کے کہ کچھ چیزیں کلیئر کروں, میں بھی کہ کچھ ڈاؤٹس نئے کریٹ ہو رہے ہیں, لیکن تھوڑا بہت آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ. پھر بغیر آپ کے درود کے بھی اگر میں یہاں پہ آیا تو یہ جو لوگ شروع مجلس میں تھے وہ سمجھے میرے اس جملے کو, تو میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا. دوسری چیز, ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ, بلکہ آیت اللہ سیستانی کی وہ بک جس کے بارے میں 2 دن سے بہت ہی کنفیوز تھا کہ یہ بک اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی اور آپ ہی نے اس کو نہیں پڑھا, کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ. اس کے اندر یہ جو دوسرا مسئلہ میں بتا رہا ہوں بہت شارٹ, اس سے پورا لیکچر میرا جرنل پبلک میں بھی اور مدرسہ ٹیچر کے لیے تو ہے، پانچ اسپیسیز ہیں، وہ ہے حرج. ماں جعل علیکم فی الدین من حرج، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے اسلام کو ایزی ریلیجن بنایا. ایزی وہ لیزی کے معنوں میں نہیں ہے، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہاری کیپیسٹی سے باہر، حرج نہیں ہے. جہاں کوئی ایسی چیز آ جائے جو بہت ہی مشکل، امپاسبل ہو، نیکسٹ امپاسبل ہو اور ویری ڈیفیکلٹ، تو وہ چیز جو ہے وہ اسلام میں جائز ہو جاتی ہے. اب ایسے تو اگر کوئی آدمی مس یوز کرنا چاہے شریعت کو، اس کو ہر چیز بہت ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے، لیکن کامن سینس رکھنے والے لوگ کہیں کہ ہاں یہ چیز بہت مشکل، اس کو شریعت میں کہتے ہیں حرج. جیسے آپ ایک لفظ یاد کرتے ہیں واجب، ایک لفظ یاد کرتے ہیں مستحب، ایک لفظ یاد کیجئے گا حرج. اور انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں یاد بھی دلا دوں گا، یاد کرا دوں گا، لیکن حرج اب میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سینٹینس استعمال کر رہا ہوں، بہت ہی اسٹرانگ. حرج وہ چیز جو حرام کو حلال کر دیتی. بہت میں نے بہت خود اتنا اسٹرانگ ورڈ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن واقعا حرج کا پریکٹیکل رزلٹ یہ نکلتا. ہاں پہلے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ چیز حرج ہے کہ نہیں. اب میں اس کی دو ایگزامپل دے دوں. ایک حرج بھی جانتا ہے، کاغذ سیستانی نے کوڈ آف پریکٹس میں لکھا اور یہ سوالات میں بھی موجود ہے. دو ایگزامپل، اونلی ٹو ایگزامپل. ایگزامپل نمبر ون، ماہ مبارک رمضان، روزہ رکھنا اگر کسی کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو رہا ڈیو ٹو ہز النس اور ڈیو ٹو ہز ایج اور ڈیو ٹو ہز ویکنیس، بلکہ یہاں پر اس کے بدلے ہر ہونا چاہیے تھا کہ نو سال کی بچی، سرٹن پلیسز میں یہ مسئلہ پیش آتا، بہت گرم علاقہ ہے اور سولہ گھنٹے کا روزہ، تو نو سال کی بچی بیمار نہیں، بوڑھی نہیں ہے لیکن اتنی چھوٹی ہے کہ ویکنیس کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا. بیمار آدمی پہ روزہ معاف ہے، بوڑھے آدمی پہ روزہ معاف ہے اور بالغ لڑکی لیکن اگر بہت ویک، کب؟ اگر حرج ہو، امپاسبل ہو یا بہت ہی اس کے لیے مشکل ہو. اب نو سال کی بچی کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، کچھ ایریاز میں کچھ میں ہوتا. بعض اوقات ہر انڈیویجل کا مسئلہ ہے کہ ایک نو سال کی بچی ماشاءاللہ اتنی صحت مند ہے، اس میں سے تین چار نو سال کی بچیاں کاٹ لی جائیں اور ایک ایسی بہت ویک. تو یہ ہے حرج انڈیویجل مسئلہ. یہ مثال شریعت میں کئی جگہ آپ کو پتا ہے کہ غسل کرنے میں اگر حرج ہو رہا ہے تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں حرج ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نماز پڑھنے میں حرج ہے تو لیٹ. یہ وہی رول ہے، اسی کی ایگزامپل ہے، وہ ہر ایک کو یاد ہے. اب کوڈ آف پریکٹس اور مسلم ان دا ویسٹ میں آگے سیستانی کے دو فتوے ایسے ہیں جس میں یہ لفظ حرج کی وجہ سے حرام حلال، حرام حلال نہیں، ایک میں حرام حلال ہے، ایک میں واجب معاف. دو ایگزامپل ہے، ایک حرام کی ایک واجب، کیونکہ بک میں ہے، پرنٹڈ ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ایسے مسئلے نہیں بتائے کریں، پبلک اس کو مس یوز کرے، آپ اتنی سی بات بتائیں گے اور لوگ اس کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. لیکن اب مرضی کی کتاب ہے، پرنٹڈ مسئلہ پہلا مسئلہ. ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، کوڈ آف پریکٹس بیسیکلی کوشچن آنسر، لکھ لیجیے گا، بلکہ آپ لسٹ آف کانٹینٹ دیکھیے گا، حج کے بارے میں ایک ہی مسئلہ ہے، شاید ایک یا دو، کہ میرے اوپر حج واجب ہے اور میرا یونیورسٹی کا ایگزام بھی ہے، کیا میں اپنے ایگزام کی وجہ سے حج کو چھوڑ دوں اس دفعہ، اگلے سال کروں یا بعد میں کروں؟ تو آگے سیستانی کا جواب باقاعدہ پرنٹڈ موجود ہے، کتاب بھی ہرے کے پاس ہے. فرماتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی کا ایگزام آپ اس سال اس میں اپیئر نہ ہو تو آپ کے لیے حرج ہوگا، بعد میں کافی آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑے. تو ٹھیک ہے، آپ پر اس سال حج معاف ہے، نیکسٹ ایئر جائیے. حج اتنی بڑی عبادت، اتنا اس کو ڈیلے کرنے کا ثواب. ایک تو ہوتا ہے حج نہ پڑھو، یہ میں نے خوجوں کی وجہ سے کہا ہے. جب ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا کیسے پہچانتے کوئی آدمی خوجا ہے کہ نہیں، میں نے کہا صرف میں اس سے حج کی بات کر دیتا ہوں، اگر وہ کہے کہ میں حج کر کے آیا، حج کرنا تو خوجا نہیں، حج پڑھ کے آیا میں پکڑ لیتا ہوں کہ خوجا. خوجے حضرات کتنی اچھی اردو کیوں نہ ہو، حج وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم حج پڑھ کے آئے، جبکہ حج اونلی عبادت ہے، یعنی ایسی عبادت ہے جس میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں, ایک تلبیہ پڑھا جاتا ہے, ایک نماز باقی حج میں صرف کرنے کی چیزیں, پڑھنے کی کچھ نہیں. ایک مجاہدی اسپیکنگ حج پڑھ کے آتے ہیں. تو آغاز شریف سانی فرماتے ہیں, مطلب کہ ذرا سا لائف میں نے کیا, ان کا مذاق نہیں اڑایا, آپ ہی کے بیچ میں بیٹھا ہوں, آپ ہی کا نمک کھا رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں اگر یونیورسٹی ایگزام میں آپ اپیئر نہ ہو, ڈیلے کرے, تو آپ کی لائف میں آگے چل کے حرج ہو رہا. دیکھیے اب مسئلے کو جو پھیلائیں گے, کہیں گے مولانا ہم کو تو نماز پڑھنے میں بھی حرج, اور ہمیں تو داڑھی رکھنے میں بھی حرج, اور ہمیں تو حجاب کرنے میں بھی حرج. تو وہ تو پھر وہ مس یوز ہے, لیکن اصل جو ورڈنگ فرماتے ہیں اگر حرج ہو رہا ہے تو حج معاف, معاف ٹوٹل معاف نہیں, نیکسٹ ایئر کی, یعنی حج ڈیلے ہو سکتا. دوسری مثال تو واقعہ ایسی کہ میں بہت ڈر رہا ہوں کہ اس کو میں دوں گا, تو رمضان میں جو 14 دن میں نے تقویٰ اور خوف خدا کا ایک میسج آپ کو دیا ہے, وہ سارا میسج اسے ایک مسئلے میں بہ کے ختم نہ ہو جائے. بہت ڈر رہا ہوں لیکن کیا کروں, مجھے اختیار نہیں ہے کسی حرام کو حلال, حلال کو حرام کرنے یا کسی مسئلے کو چھپانے کا. اور عربی کتابوں میں مسئلہ ہمیشہ سے تھا, ہم لوگ بتاتے بھی نہیں کہ لوگ مس یوز کریں گے, لیکن اب تو آ گیا پرنٹڈ انگلش کتاب. یہ سوال ہے, یہ ہے بھی سوال, اور وہ سوال یہ کہ اگر ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, نہیں چھوڑ دینا پڑے گا, گڑبڑ ہو جائے گی, کل سب کے سب دوڑ پڑیں گے, اور ایسا ماحول ہے کہ ہمیں نامحرم عورت سے ہینڈ شیک کرنا ہوتا ہے, جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ یہ آپ کا, آپ کے کامنٹ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے, لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ حرام, لیکن اگر ہینڈ شیک نہ کرنے کی وجہ سے آپ کو حرج پیش آ رہا, اردو والا حرج نہیں, فقہی لینگویج میں جو حرج, بہت ہی ڈیفیکلٹی ہو رہی, تو پھر اس کی اجازت ہے. ایک سوال بھی ہے لیکن سوال میں بعد میں پڑھوں گا, ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ فقہ از ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. اگر آپ اس کو ایک آرگنائز وے میں پڑھیں, ایک دم آپ نے ایک مسئلہ پوچھ لیا مولانا حلال ہے کہ حرام, آپ کو مشکل لگے گا. حرج عرف, یہ دو چیزیں, اور تیسری چیز, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, زینت. عرف کی ایک مثال زینت. عرف کا مطلب یہ ہے کہ کامن سینس کسی چیز کو کیا سمجھتی. عورت جب ویڈو ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن تک اس کو اپنے شوہر کے ریسپیکٹ زینت کرنا حرام. زینت ایک ایسی چیز ہے جو شریعت نے طے نہیں کی, شریعت نے نہیں بتایا کہ واٹ از زینت. ڈپینڈ کرتا ہے جہاں جس ایٹماسفیئر میں تم رہ رہے ہو, جس ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہو, اور جس جغرافیکل لوکیشن میں تم رہ رہے ہو, وہاں کیا چیز دینا. اور یہی مسئلہ پرسوں آیا تھا, کانٹیکٹ لینس اگر کلر ہے تو وہ عورت کے لیے اس کو چھپانا واجب ہے حجاب میں, اور لیڈیز کے مختلف کلر کے ڈریسز. اب دنیا میں ہو سکتا ہے کہیں پر ریڈ کلر زینت مانا جائے, تو ویڈو عورت کے لیے ریڈ کلر کا لباس پہننا حرام ہے, اور نامحرم کے سامنے ریڈ کلر کا لباس پہننا حرام. ہو سکتا ہے ریڈ کلر ایک نارمل کلر, اسپیشلی جو بہت ہی کولڈ قسم کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اس قسم کے کلر جو ہے نارمل کلر کہلاتے ہیں, بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں لال یا ریڈ کلر کا ڈریس دلہن پہنتی, اور ویسٹ میں وائٹ کلر کا ڈریس دلہن پہنتی. وہاں دلہن کا لباس ہے یعنی زینت. تو زینت بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, اس کو انگریزی میں بھی ڈیفائن کرنا چاہیے, لیکن تھوڑا ٹھہر جائے گی. ابھی میں جواب دے رہا ہوں, یہ سوال شروع ہو گئے. یہ لیڈیز کا سوال یہ تھا کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا کہ جو لیڈیز مختلف کلر کے لباس پہن کے آتی ہیں تو پارٹیشن لگانا واجب ہو جائے, تو کلر کا کیا مطلب ہے, کون سے کلر کو اسلام نے قرار دیا ہے کہ وہ اس کے بعد لیڈیز کے لیے حرام ہے مرد کے سامنے آنا؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ایریا, اس علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں. یہاں پہ جس قسم کا, جس کلر کا لباس ایک نارمل, یعنی زینت کا تھوڑا سا سینس یہ ہے کہ وہ عورت کرے تو لوگ اٹینشن کو ڈائیورٹ, لوگ دیکھنے لگے اس لباس کو, اس کلر کو. وہ کبھی ڈریس کی کٹنگ اور ڈیزائن ایسا ہوگا, کبھی کلر ایسا ہوگا, وہ زینت. تو اب اگر ریڈ کلر کا یا پنک کلر کا یا گرین کلر کا ڈریس بالکل نارمل بات, خاص اس کی وجہ سے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا, تو جائز. اور اگر نہیں یہ اٹریکٹیو قسم کی زینت میں اٹریکشن کا پہلو اٹریکٹیو کلر ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھ اٹھ جائے گی. نارمل ایک آج آدمی کی بات نہیں ہے نارمل, تو پھر وہ حرام نامحرم کے سامنے پہننا. نماز جماعت نامحرم اور کانٹیکٹ, کانٹیکٹ لینس کا بھی یہی مسئلہ ہے وچ کلر. اب یہ تو میں نے تین ایسی باتیں بتائیں جو الگ سے اس پہ لیکچر بھی ہوں گے اور بہت انٹرسٹنگ ہوں گے, جو عرف کی وجہ سے جو امام خمینی اور آغا خامنائی کا چیس کا مسئلہ کہ اگر عرف میں یہ چیز گیمبلنگ نہیں مانی جاتی ہے تو پھر جائز. اگر کہ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ چیس کا عرف سے تعلق نہیں, چیس تو ہر صورت میں حرام. ہاں کارڈس جس کو اردو میں تاش کہتے ہیں کارڈ, وہ آغا سیستانی میں کہتے ہیں اس کا عرف سے تعلق. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, حرج بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, زینت بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. لیکن یہ تین باتیں میں نے اس لیے بتائیں کہ آج بہت سے سوالوں کے جواب میں یہ بات آئے گی. آئیے 40 منٹ پبلک کی لینگویج میں 40 منٹ ویسٹ کرنے کے بعد اب میں سوال و جواب شروع کروں. دیٹ مینس ہمارے پاس 50 منٹ باقی رہ گئے ہیں. میں ذرا کوشش کروں گا کہ میکسیمم سوالات کا جواب اس میں آ جائے. اچھا ایک سوال یہ ہے, اب بعض ایسے سوال ہیں جس میں سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی علماء کے ریفرنس دیے ہیں. میرے لیے ذرا مشکل ہے اس چیز پہ بلیو کرنا کہ کسی عالم نے ایسی بات کہی ہوگی, تو سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں اور جہاں پہ نام آئے ہیں تو میں نام نہیں لیتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. ایک سوال یہ آیا ہے کہ شب قدر میں 6 رکعت قضاء عمرے کی نماز پڑھی جاتی. ایک عالم نے مجلس میں یہ پڑھا ہے اور بہت ہی ریسنٹ پڑھا کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے, کیونکہ خواب میں امام زمانہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شب قدر میں قضاء عمرے نہ پڑھو. شب قدر میں شب قدر کی سنت نماز جو 100 رکعت ہے, قضاء عمرے پڑھنا ہے تو سال میں اور بہت ساری تاریخیں ہیں, ان راتوں میں قضاء عمرے جائز نہیں. بہرحال مجھے یقین نہیں ہے کہ کسی عالم نے ایسی بات کہی ہوگی, اور میں نے شب قدر والی مجلس میں بھی یہ بات پڑھی کہ 6 دن کی قضاء عمرے ہم کیوں پڑھتے ہیں. بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے آپ کا قضاء عمرے ہی پڑھنا, آپ شب قدر کی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, اس کا ریزن آ چکا. تو خیر یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں اور پھر میں اس قسم کے سارے سوالات کا جواب آرام سے دوں گا کہ اگر کسی سوال میں یا کسی مسئلے میں کسی عالم نے کچھ کہا بھی تو وہ ڈیو ریسپیکٹ آپ کے لیے تقریب کا مسئلہ رکھا ہی اس لیے گیا کہ ڈونٹ بی کنفیوز. ہر مسئلے میں بات تو مشتہدین میں اختلاف, جیسے ابھی ایک مثال آ گئی کہ چیس کے بارے میں آغا خامنائی کا کچھ نظریہ اور آغا سیستانی کا کچھ. نہ ہم آغا سیستانی کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں نہ نعوذ باللہ آغا خامنائی. تقلید جس کی تقلید ہے اس کا مسئلہ چلے گا. چنانچہ وہ عالم نے جو بھی کہا ہو, خلاصہ یہ ہے کہ آپ جن کی تقلید میں, اور یہاں پہ نارمل میں مسئلے بتاتا ہوں 4 مرجے کے حساب سے, آغا سیستانی اور آغا خوئی امام خامنائی اور امام خمینی, ان چاروں کے خیال, ان چاروں کے فتوے میں, خیال تو غلط, شب قدر میں قضا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو بیٹر. اور بیٹر کا ریزن یہ کہ پہلے واجب اتارو پھر سنت کرو. دوسرا سوال یہ کہ مولانا نماز روزے کے بارے میں یہاں قصر کے بارے میں بڑی الجھن. ایک مولانا نے یہ بتایا کہ 28 میل کے بعد روزہ کھل جاتا, لیکن بیچارے عام لوگ یہ نہیں جانتے کہ ظہر کے بعد اور پہلے کے احکام میں کوئی فرق ہے. یہاں فاصلے بہت زیادہ ہیں, 28 میل لوگ نکلتے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں, چاہے ظہر کے بعد ہو چاہے ظہر سے پہلے. اچھا آپ دیکھیں اس میں مولانا کا کیا قصور ہے, ایک عالم ایک وقت میں ایک سوال کے جواب میں پورا مسئلہ نہیں بتا سکتا. نماز اور روزہ قصر کرنے کی 8 شرطیں اور پھر 2 ایکسیپشنز ہیں اس کے اندر. 8 شرطیں ہو تو آپ کی نماز قصر, اور وہ 8 شرطیں پوری ہو جائیں لیکن 2 ایکسیپشنل کیس میں آپ چلے گئے پھر بھی آپ کو نماز پوری پڑھنا. تو کسی نے آ کے کہا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے نیو یارک, نماز قصر پڑھوں گے پوری، تو ہم تو کہیں گے قصر پڑھو، اس کو پورے 10 شرطیں جن میں سے ہر ایک شرط کی ڈیٹیل بھی ہے، اس کے لیے کلاسز ہونی چاہیے، اس کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا چاہیے۔ آدمی کے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، دین کے لیے تھوڑا سا وقت ہو۔ امام فرماتے ہیں اس حماد ابن عیسیٰ، کتنے شرم کی بات کہ 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تم نے کبھی یہی کوشش نہیں کہ یہ معلوم کرو کہ اللہ نے نماز کا کیا طریقہ بتایا۔ تو یہ ٹائم ذرا سا نکالنا چاہیے۔ تو اب میں مسئلے کو تو بتاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن شوق یہ کہ جی ہاں، اگر زہر کے بعد آپ کا سفر ہے تو روزہ پورا کرنا ہے، زہر سے پہلے ہے تو روزہ تو رکھ کے نکلنا ہے آپ کو۔ یہاں یہ لوگوں کو یہ بھی دھوکہ ہوتا کہ جی ہماری صبح 7 بجے کی فلائٹ، سوئی صبح تو میں، ہم تو مسافر ہیں تو روزہ رکھنے نہیں۔ نہیں، سحری کے ٹائم پہ روزہ آپ کو اسٹارٹ کرنا، چاہے صرف 15 منٹ کے بعد آپ کا سفر، 15 منٹ کا روزہ رکھیں، اور پھر جب آپ اتنا ٹریول کر لیں کہ شہر سے نکل جائے تب آپ کا روزہ ٹوٹے۔ گھر کے میں اس کی میں اگزامپل نہیں دے رہا ہوں، جو ہر ایک جگہ فٹ نہیں ہوتی، کہ ایسا ہی ہوا تھا، صبح 7 بجے فلائٹ تھی کراچی میں، 6:30 پر سحری شروع ہو رہی، ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا ہے، بورڈنگ ہو گئی، سامان چیک ان ہو گیا، کہہ رہا مولانا کیا کریں روزہ آدھے گھنٹے کا رکھ، پلین میں بیٹھ گیا، پلین جو تھا وہ 12 گھنٹے ڈیلے ہو گیا، وہیں بیٹھے میں، وہیں زہر آئی، وہیں اثر آئی، وہیں مغرب آئی، میں نے کہا آپ بتائیے کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ ہر جگہ تو ایگزامپل نہیں چلے گی، لیکن شریعت یہ کہتی کہ کسی وجہ سے بھی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی خراب ہوگی، گھر سے نکلتے زہر وہیں ہو گئی آپ کی، آپ تو کہہ رہے تھے جی ہمیں تو 7 بجے نکلنا کنفرم ہی کنفرم تھا، ایک ساتھ جا رہے تھے نا، کوئی چیز خریدنے کے لیے پیسے جیب میں رکھتے، اور ویسے تو واقعی آئے بکرا خریدنے جا رہے تھے، تو بکرا تو سنا یہاں $30 کا مل جاتا ہے، ساری خریدنے جا رہے ہوں گے، خیر اب کیش تو کوئی نہیں رکھتا، کوئی صاحب ملے کہا کہاں جا رہے ہو، تو بکرا خریدنے جا رہا ہوں 2000 روپے جیب میں، بھائی انشاءاللہ کہو، تم اس میں انشاءاللہ کیا، پیسے میری جیب میں، بکرا وہ سامنے کھڑا ہوا، اس میں انشاءاللہ کیا، جیب کٹ گئی، وہاں تک جاتے ہیں جیب کٹ گئی، واپس آئی صاحب میرے کیا ہو، کہا انشاءاللہ میں گھر سے نکلا تھا کہ انشاءاللہ مجھے بکرا خریدنا تھا، تو انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، تو انشاءاللہ میں بغیر بکرا خریدے جا رہا ہوں، اب تو تھوڑی ٹائم ہے انشاءاللہ کہنے کا۔ تو یہ ہے کہ آدمی کی پلاننگ تو فیل ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ زہر سے پہلے آپ اگر نکلنا تو آپ مسافر کہلائیں گے، لیکن جب تک کہ آپ اپنی سٹی سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ کو روزہ رکھنا، چاہے 5 منٹ کا روزہ کیوں نہ۔ یہ بھی اتنا میں نے اس لیے کہا کہ ان کی خواہش سے خاتون کی، ورنہ سوال تو بہت۔ اب یہ فرماتی ہے کہ ایک مولانا نے کہا کہ اگر مسلسل 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہو تو روزہ کھلتا ہے، ورنہ روزہ نہیں کھلتا ہے، اور 4 گھنٹے سے کم کی ڈرائیو میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا۔ اور آگے انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا کہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر، اس لیے آج کل مسافر کے مسئلے نہیں چلیں گے۔ اب اس مجمع کے لیے یہ آرگومنٹ اور کس مولانا نے کیا کہا، اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ اول تو مجھے یقین نہیں کہ کسی مولانا نے ایسی بات کہی ہوگی، اور اگر کہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا اپنا پرسنل اوپینین ہو۔ ہمارے نہ صرف یہ کہ یہ 4 مرجع بلکہ جتنے بھی ہمارے اتھینٹک مرجع، آج کی تقریب میں اتفاق سے 2 نمبر کے مراجع کا بھی تذکرہ ہوا تھا، تو جو اتھینٹک مراجع، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس زمانے کے سفر اور آج کے سفر میں فرق نہیں۔ جو مسئلہ اس زمانے کا ہے وہ آج بھی ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈسٹینس کی بات ہو رہی۔ اچھا، شفاعت کے بارے میں بتائیں کہ امام کی شفاعت کہاں پہ کام آئے گی۔ یہ تقریر کا ٹاپک ہے، آج میں نے بات چھیڑ دی تھی نا کہ قرآن نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو امام کی شفاعت نہیں ملے گی، لیکن ان شارٹ یہ ہے کہ شفاعت یعنی امام ہیلپ کریں گے کچھ لوگوں کی جو اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے جنت میں جانے کے ڈیزرو نہیں ہیں یا جہنم کی پنشمنٹ کے ڈیزرو، لیکن امام ان کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس کے اندر 2 باتیں بہت شارٹ، عقائد کے اندر اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ شفاعت نہیں ہوگی، اس میں بھی ہوگی لیکن اس انداز کے لیے۔ مثلا ایک آدمی اہل بیت کو نہیں مانتا تو اس کی شفاعت میکسیمم اگر ہوگی تو یہ ہوگی کہ جہنم کا اس کا عذاب جو ہے نا وہ ذرا سا کم کر دیا جائے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں آئے گا۔ کہا جاتا ہے، میں اس وقت کسی حدیث کے اتھینٹک ہونے اور ویک ہونے میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہ ہاتھوں میں تائی جو کہ بہت سخی تھا، بہت راہ خدا میں یا چیریٹی بہت کرتا تھا، راہ خدا بھی چھوڑ دے، لیکن کافر مرا تو کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا مگر اس پہ عذاب بہت کم ہوگا. نوشیروان جسٹ رولر تھا, عادل تھا, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, جہنم میں جائے گا عذاب کم ہوگا. تو عقائد میں بھی کہیں کہیں شفاعت چلے گی. بات کافروں کے بارے میں ایک آدھ واقعات بھی ہیں کہ ماتم کرتے تھے تو ہندو تھے لیکن پھر آگ نے ان کو اتنا نہیں جلایا, جنت میں نہیں آئے, جنت والی شفاعت مومن کی. تو ایک یہ کہ عقائد میں نارملی شفاعت نہیں چلتی, اور دوسری بات ہے کہ شفاعت کی ضرورت کس کو ہے؟ گناہگار کو ہے, شرابی کو ہے, زانی کو ہے, جوا کھیلنے والے کو ہے, بے نمازی کو ہے. پیغمبر کی حدیث ہے میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے موجود. تو شفاعت سوائے ان چار آدمیوں کے جنہیں قرآن نے منع کیا جو کل یا پرسوں کی مجلس میں آ رہے ہیں, باقی ہر ایک کی شفاعت ہوگی بڑے سے بڑا گناہگار جس کا عقیدہ صحیح. ایک اگلا سوال ایک بہت بڑا ایشو ہے اسپیشلی پاکستان کا, اور میں بہت شارٹ جواب دے رہا ہوں کیونکہ اگر میں اتنے لمبے لمبے جواب دیتا رہا تو مارچ کے مہینے تک ہی ہمارا سیشن کنٹینیو چلے گا, ہمارے کیا ہی ہو جائے گی. اذان میں سوال ہے کہ آپ اذان میں تین شہادتیں دیتے ہیں, اب آپ سے مطلب خاص میرے بارے میں یا عامشیوں کے بارے میں, یعنی لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ بھی, لیکن تشہد کے اندر آپ یہ تین باتیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے خاص میری نماز کے بارے میں پوچھا گیا, ہو سکتا ہے کہ جنرل سوال ہو. کہ آج کل پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ تشہد بھی اس طرح پڑھا جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. ہمارے تمام فیمس مراجع اس کو منع کرتے ہیں, اور آج تک آپ نے اس سے پہلے بھی جو نمازیں سیکھی ہیں آپ کے باپ دادا کبھی نہیں سنا ہوگا. بہت ہی شارٹ اس کا جواب جو آغا خوئی نے لکھ کے دیا تھا کہ اذان اور نماز عبادت توفیقی, یعنی جیسی اللہ رسول اور امام نے بتائی اسی طرح ہم کو پڑھنا, نہ کوئی چیز اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز اپنی مرضی سے ڈیلیٹ کر سکتے. جس چیز میں انہوں نے اجازت دی ہے اس میں ہم پڑھیں گے, جس میں انہوں نے نہیں بتایا اس میں ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ ہم اذان یا ہم نماز اپنی رضا یا اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں, جو معصومین نے طریقہ سکھایا اس کے حساب سے پڑھتے ہیں. اس طریقے میں اذان میں تیسری شہادت ہے اور تشہد میں نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ عورت اگر پیریڈ میں تو کیا میت کو غسل دیا جا سکتا ہے؟ جواب ہے کہ یس. سوال یہ ہے کہ اس حالت میں خاک شفا کو ہاتھ میں لینا یا تسبیح ہاتھ میں لینا کیا جائز ہے؟ جواب ہے کہ یس. قرآن کے عربک اسکرپٹ کو یا اگر رومن میں لکھا وہ بھی اس میں آ گیا, یا اللہ کے نام کو چھونا حرام, باقی خاک شفا ہاتھ میں لینا یا تسبیح ہاتھ میں لینا جائز. پیریڈ کے عالم میں مہندی لگانے کا کیا حکم؟ یعنی ابھی رنگ جو ہے ابھی اسکن پہ آیا تو کیا غسل کے وقت ہاتھ میں رنگ ہو تو غسل صحیح ہے؟ جی ہاں, رنگ جو ہے خالص کلر, اگر وہ اسکن کے اوپر یا بالوں کے اوپر اتر آتا, اس کے کچھ پارٹیکلز یا ذرے وغیرہ نہیں, باقاعدہ لیئر ان کی نہیں, وہ کلر جو ہے وہ جو مہندی تھی اس سے وہ کلر ہماری اسکن پہ آ گیا, یہ اسکن کا کلر بن گیا. اگر آپ اس کو اسکریچ کریں گے تو الگ سے کلر نہیں نکلے گا, یا اسکن کٹے گی یا ہاتھ کی جو تھوڑی سی میل ہوتی. ایسے کلر والی مہندی بالکل جائز ہے, وہ غسل میں اور وضو میں رکاوٹ نہیں. آج کل انڈیا پاکستان میں کون مہندی آ رہی, کون والی جس کے اندر باقاعدہ کیمیکل ہوتا ہے جو اس انسانی اسکن کے اوپر کلر نہیں آتا, خود اسکن کے اوپر کیمیکل مہندی کی ایک لیئر آتی, وہ وضو میں بھی رکاوٹ ہے اور وضو غلط ہے, اور غسل میں بھی رکاوٹ ہے اور غسل غلط ہے. اب یہ دیکھیں سوال تو کے اندر ہر ہر سوال بہت زیادہ سیکنڈری کوشچنس کی گنجائش, لیکن نہ میرے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی اس کوشچن آنسر سیشن کا فارمیٹ چینج کرنا مناسب. یعنی فارمیٹ کیا ہے کہ آڈینس کو کہا جائے کہ اب آپ بھی سوال کریں, بالکل یہ سارے سوال رہ جائیں گے. ایک گھنٹہ ہو گیا اور ابھی صرف تین سوال آئے, اور میرے پاس 300 سوال ہیں, 300. اچھا یہ سوال جو ہے, یہ سب سے پہلا سوال میرے پاس یہ آیا, جس دن امامیہ کے ہال میں میں نے پہلی تقریر کی تھی اور دو دن بعد میں آخری تقریر کر رہا ہوں. اور میں نے اس کو اس لیے ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا کہ آج جواب دے رہا، لیکن آج بھی اس کے جواب کا وقت نہیں ہے. گرلس، سوال یہ ہے کہ وائی یہ پارٹیشن؟ یہ میرا ارادہ تھا کہ آج کوشچن آنسر میں جواب دوں، لیکن اب یہ کل کی مجلس میں آئے گا. اچھا، ایک سوال یہ ہے، بہت سوال، یعنی میں پاگل ہو رہا ہوں کہ کس سوال کا جواب دوں اور کس کا جواب نہ دوں. سوال یہ ہے کہ اگر ڈیڈ باڈی ڈیو ٹو انجریز اینڈ وونڈز اس کو غسل میت دینا پاسبل نہ ہو، بارے کو پتا ہے کہ پھر تیمم دینا واجب. اگلے سوال کر رہی ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو وہ آدمی میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس لیے ہم تیمم گلوز پہن کے دینا چاہتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ شارٹ میں جواب ہے، جائز نہیں. تیمم جو آپ کو دینا، اس میں گلوز تو گلوز، جب یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے انگوٹھی پہنی تو انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی اتارنا پڑے گا. یہ اسکن جو آپ کے ہاتھ کی ہے، یہ اس اسٹون پر یا مٹ پہ لگے اور پھر یہ آپ میت کے چہرے اور ہاتھ پہ پھیرے، اس کے بیچ میں جو نیل پالش کا مسئلہ ہے، جو کون مہندی کا مسئلہ ہے، اس سے بڑا گلوز کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے ہاتھ کی اسکن اور میت کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے چہرے کی اسکن کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی رکاوٹ. اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کبھی 100% کنفرم ہو جائے کہ تیمم نیکڈ ہاتھ سے کرنے میں بیماری لگے گی، یا 95%، 100 تو بہت بڑی بات ہے نہیں کہ، تو مسئلہ ذرا سا چینج ہو سکتا. لیکن خالی ایز اے پریکاشنری میجر کہ بہت ساری بیماریاں ایسے ٹرانسفر ہوتی ہیں تو میں بھی وہ زخمی ہے یا اس کا چہرہ ایسا ہے کہ ہم کو ڈر لگ رہا ہے، وہ نہیں چلے گا. دو ہی صورتیں، یا تو کوئی ایسا ڈیڈ باڈی کسی ایسی بیماری میں 95% کنفرم ہے کہ اس کو ہم ٹچ کریں گے تو ہم بھی افیکٹڈ ہو جائیں گے، یا نمبر ٹو یہ کہ کسی ملک کا لا ایسا کہ آپ اس والی ڈیڈ باڈی کو ٹچ نہیں کر سکتے، تو پھر بھی گلوز کی اجازت نہیں ملے گی. پھر یہ ہے کہ میت کے ہی ہاتھوں سے میت کو آپ تیمم دے، یہ فصل آتا. لیکن اب یہ ہے کہ میت کے ہاتھ سے آپ تیمم دے تو اس کے لیے میت کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، وہ آپ گلوز پہن کے پکڑ سکتے، لیکن تیمم اسی کے ہاتھوں. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ بہت آرگومنٹ اور ڈیبیٹ والا جواب ہے. سوال یہ ہے کہ میت کے پرائیویٹ پارٹس کو دھونے کی وجہ سے کبھی کبھار اس کی اسکن جو ہے میت کی وہ اکھڑنے لگتی ہے، اگر اچھی طرح نجاست دور کرنا ہو تو کیا یہ صحیح؟ دیکھیے، اس میں اصول یہ کہ ہر میت کو آپ پاک مانیں گے، یہ آپ ایزیوم ہی کیوں کرتے ہیں کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی نجاست لگی؟ کوئی اس انداز سے اچھی طرح دھونے کی ضرورت نہیں، انلیس یہ ایک خاص میت ہو جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے نجاست نکل رہی، ورنہ ہر آدمی پاک مانا جائے گا میت پاک. پائپ کے ذریعے سے خالی آپ پرائیویٹ پارٹ پر سے بلکہ باقی باڈی پر سے پانی بہا دیں، خالی ایک فلو پانی کا ہو جائے، دین دیئر از نو نیڈ ٹو ٹچ یا اسکریچ یا رگڑے یا کھال نکلے. کیونکہ نارملی تو ہم کہیں گے کہ آپ اس میت کو غسل دے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نجس ہے کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے نہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن نجس ہو سکتی. جہاں آپ نے کہا میں بھی نجس، وہاں پہ یہ مسئلہ نجاست کا ختم ہو پاک. تو پرائیویٹ پارٹس ایسی نجاست لگی ہونا کہ باقاعدہ اسے اتنے زور سے اسکریچ کر کے ہٹایا جائے کہ کھال اکھڑے، یہ واجب نہیں، خالی پانی کا فلو. اور اگر واقعا کوئی نجاست تو وہ بھی ہاتھ پہ کپڑا پہن کے ہلکے سے ہاتھ پھیر لیں، اس کو پاک مانا جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی نجاست اتنی زیادہ ہے تو باقاعدہ اس طرح سے اس کی لیئر ہے کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہی ہے، باقاعدہ کھرچنا پڑ رہا، وہ ڈفرینٹ کیس ہے، اس میں اس کی اجازت ہے اگر خالی تھوڑی سی کھال ہٹ رہی ہے. اب دیکھیے، میں چونکہ رینڈم سوالات جواب پڑھنا اس میں کچھ انٹرسٹنگ ہے پبلک کے لیے، کچھ انٹرسٹنگ نہیں، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک مومن، اب دیکھیے بعض مردوں اور عورتوں کے ایسے سوال ہیں، مجھے تو سبھی پڑھنا، اگر یہ میری فیلڈ نہیں، سوری، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مولانا مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہے, خواب کا انٹرپریٹیشن معلوم کرنا. خواب کا انٹرپریٹیشن میری فیلڈ نہیں ہے, میں نہیں بتا سکتا ہوں. خواب یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا آ کر کہتا, خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا آ کر کہتا ہے, خواب میں کہتا ہے کہ میری چچی کو خواب آیا. اچھا, ان کا بیٹا خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ان کی چچی خواب میں امام زمانہ کو دیکھ رہی ہیں جبکہ چچی کرسچن. اس کا کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی بات نہ اگینسٹ لاجک ہے نہ اگینسٹ ریلیجن. نان مسلم وہ بھی امام زمانہ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ یہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے میری چچی نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا تو ٹھیک ہے, دیکھا ہوگا, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. I have a lot of qaza namaz. What should I do? If only... نہیں, یہ جو سوال اگلا ہے نا, what should I do? اچھا, what should I do تو بہت ایزی ہے کہ you have to pay all qaza namaz, but یہ واجب نہیں ہے کہ ساری ایک منس پڑھے, آہستہ آہستہ پڑھی. انہوں نے جو ریزن لکھا کہ میں کیوں اتنا کنفیوز ہوں, وہ ریزن غلط. لکھتے ہیں if only there is very short time left for ظہور of امام. کیسے آپ کو پتا ہے کہ ظہور امام میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک کہ آپ کی ساری قضا نمازیں نہیں ہوں گی امام نہیں آئیں. پڑھی آپ قضا نمازیں, جتنے دن میں آپ کی قضا نماز ادا ہو میں یہ گارنٹی ایک طرف سے دے رہا ہوں کہ امام نہیں آئیں. خیر, یہ بات تو ذرا میں زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے کہہ گیا. اگر امام کہ ظہور میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تو کیا پرابلم, کیا ماندہ ہے؟ آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کوئی رول نہیں. قضا نماز امام کے آنے کے بعد بھی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ایوری ون شوڈ ڈو آل ہز قضا نماز. توبہ ہر آدمی کو کر لینا. قضا نمازیں آپ نے شروع کر دی, 10 سال کی قضا نماز, 1 سال کی اچھی تعلیمات ہے, باقی 9 سال کے بعد میں کر لیں گے. موت یقیناً ایک ریزن بنتا. آفٹر ظہور قضا نماز پڑھی جا سکتی, آفٹر ڈیتھ نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن یہی دو چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں, موت اور ظہور امام. تو کوئی آدمی گارنٹیڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو یہ فیل بھی ہو کہ میری موت بہت قریب آ گئی ہے اور میرے اوپر قضا نماز بہت زیادہ, یہ مسئلہ حرج. آپ پر فرض کیجیے 50 سال کی قضا نمازیں اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ 2 منٹ میں مر جائیں گے. فرض کیجیے 2 منٹ میں 50 سال کی قضا نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. اگینسٹ لاجک شریعت بھی کہتی ہے گناہ نہیں. توبہ کرو, 2 منٹ میں جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو, باقی نمازیں معاف. اجازت ہے, شریعت کی اجازت ہے, تو اس کو ٹینشن مت لیجیے. اور جلدی جلدی کیونکہ میں کس اسپیڈ سے جواب دوں, ایک سوال یہ ہے, اس کو نہیں, اس کو بعد میں کریں گے. یہ ہے وار کی جو ویپنز بنائے جاتے ہیں, آرمز اینڈ ایمونیشن, اس کمپنی میں کام کرنے کا, یہ ذرا لمبا مسئلہ. اچھا, ایک سوال یہ آیا ہے کہ لاٹ آف دیسی چلڈرن, بہت سارے ایسے اپنے بچے ہیں انڈین پاکستانی جو اسکول کے ماحول کی وجہ سے بفور میرج بھی حرام کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ یہ کام نہ کرے, یہ حرام کام نہ کرے, تو اپنے کلاس فیلوز نے یہ سوال میں لکھا, بہت ہی وہ ایمبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں. تو اب کیا کرے؟ دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی ویکینڈ کیسا گزرا, مگر بتانے کے ایسے گزرا, قرآن پڑھتا رہا تو بڑا مذاق اڑایا جائے گا. اب وہ کیا کرے؟ جھوٹ بول سکتے ہیں یا یہ کہ پھر سچ بولنے کے لیے یہ گناہ کریں. میں ذرا الفاظ چینج کر کے کہہ رہا ہوں. اور پیرنٹس کی ڈیوٹی کیا, دو الگ الگ سوال. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کی میری تقریر تھی اس کا ٹاپک یہی تھا کہ یقیناً ایک ایسا سوشل کلچرل کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ بہت سارے گناہ آدمی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس سے ہو جاتے ہیں. بٹ دس از ناٹ اور ریزن, یہ لاجک, یہ ایکسکیوز اللہ قبول نہیں کرے گا, اس کو فیس کرنا. اچھا, اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا, ایک اونلی فار دا سیک آف مسئلہ, تو فرض کیجیے کہ ایسے اسکول میں یا کالج میں پڑھتا کہ ایسا زیادہ پریشر اس کے اوپر, تو پہلا مسئلہ تو یہ کہ ایسی جگہ پہ ایجوکیشن حاصل کرنا حرام. اور اگر آپ کہیں کہ سب اسکولوں میں یہی مسئلہ, تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کنٹری میں رہنا حرام. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں جا بھی نہیں سکتا یہاں سے. مجھے بہت یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ امام فرماتے ہیں راوی نے کہا کہ مولا میں بزنس کے لیے جا رہا تھا کہ ایسے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پانی نہیں تھا. امام نے کہا پیغام کر دو. کہا نہیں مولا وہاں پہ اتنی اسنو تھی کہ نہ پتھر مٹی کوئی چیز نہیں تھی, پورا ہر جگہ اسنو ہی اسنو کورڈ ہے اسنو. اسنو پہ تو تیمم نہیں ہو سکتا. تو پھر امام نے کہا ایسی جگہ جانا ہی حرام ہے جہاں پہ تمہیں اپنی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. ایسی جگہ جانا ہی حرام ہے فار ٹیمپرری پرپز بھی, اور پرماننٹ وہاں رہنا یہ تو یقیناً حرام پر حرام. کوڈ آف پریکٹس کا پہلا چیپٹر یہی, کوڈ آف پریکٹس کا نام ہے کوڈ آف پریکٹس فار مسلم لیونگ ان دا ویسٹ. پہلا چیپٹر ہے کہ از پرمیسیبل ٹو لیو ان دا ویسٹ کے نام. پہلے تو یہ مسئلہ ہو, پھر آگے لکھیں گے کہ لیونگ ان دا ویسٹ کے کیا مسئلے جہاں پہ آپ اپنے واجبات پہ عمل نہ کر سکیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا. لیکن اگر کسی کے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ وہ واپس بھی نہیں جا سکتا, مثلا صدام کے زمانے میں جو مومنین عراق سے نکل کے آئے وہ واپس نہیں جا سکتے, مار دیے جائیں گے, جان 100% کرو, تو پھر ایسی جگہ رہی. اور اب اگر ایسا مسئلہ کہ یا حرام کرو یا جھوٹ بولو, تو ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا وہ یہاں استعمال ہوتا ہے تقیا. جب آپ کی مال کو خطرہ ہو, آپ کی جان کو خطرہ ہو, یا آپ کی عزت کو خطرہ ہو, وہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا. نارمل پریکٹس نہ بنائی. اگر جو سوال میں انہوں نے کہا کہ اسکول اور کالج کے دوستوں کا پریشر اتنا زیادہ اور ہمیں یہ بتانا ہے منڈے کے دن کے سٹرڈے سنڈے ہم نے کتنی بسکریز حاصل کی ہیں, بتانا ہی بتانا ہے ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر اتنا ایکسٹریم کا مسئلہ تو جھوٹ بول دی. یہاں پہ جھوٹ بولنے کی رضا ہے جب ایسا ماحول. اور جہاں تک پیرنٹس کی ریسپانسبلٹی, پیرنٹس کی پہلی ذمہ داری یہ جو فوراً اپنا سامان پیک کرے, اپنی اولاد کو لے اور سیدھا اپنے ایسے اسلامی ملک میں چلے جائے. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو میرا ٹاپک چل رہا ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اچھا ایک سوال ابھی آ گیا. When I go to attend office meeting, sometimes when ladies introduce themselves, they shake hands. Or they would take it as an insult if I refuse to shake hand in in front of pupils in the meeting. What should I do in situation like this? جو آپ نے سچویشن بتائی اس میں حرام ہے شیک ہینڈ کرنا, اور بہت ہی پولائٹ وے میں اس کو آپ بتا دیجیے, اٹس اگینسٹ آور ریلیجن. اگرچہ ہم اس کی ایک ایگزامپل کوٹ تو کرتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو ایران کے پریسیڈنٹ, ہم کہاں, ہماری بات ہمارے گھر میں بیوی تک نہیں مانتی ہے تو ہم کہاں ان کے برابر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اکثر پکچر رہتی ہے, ہاتھ بڑھا دیا انہوں نے بہت ہی پولائٹ وے میں, بہت ہی جھک کر پورا پورا اس کو سامنے والے کو اس کی ریسپیکٹ دیتے ہوئے بتا دیا کہ سوری یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال آپ کو یہ بتانا ہے اگر آپ کو اسٹیٹس نہ ہو تب بھی, اور پھر بھی وہ انسلٹ فیل کرے تو کوئی بات نہیں, انلیس یہ کہ اس کی وجہ سے آپ حرج کے مسئلے میں پڑ جائیں. وہ آفس میٹنگ ایسا مسئلہ نہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا یہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. کتنے سینکڑوں لوگ بغیر جاب کے گھوم رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی کیس ایسا بگڑ جائے, فقط ایک مرتبہ امیگریشن آفیسر سے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ وہ حرج ہے. لیکن جو آپ نے بتایا کہ آفس میٹنگ کے اندر وہ انسلٹ محسوس کریں گی تو کوئی بات نہیں, بہت ہی پولائٹ وے میں بتائیے, پھر بھی انسلٹ محسوس کریں آپ کے لیے حرام ہے ان سے ہاتھ ملانا. مائی پیرنٹس, یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے ویسٹ کا, want to arrange my marriage with a girl I don't know her. I want, ابھی آپ سوال پہ ہنس رہے ہیں کہ میری انگلش پہ ہنس رہے ہیں, I want to go out with her and got to know her better. I want to take her for dinner. Is it allowed? I cannot marry a girl just because my parents want me to do. I must know her likes and dislikes. اچھا اس کے اندر ایک تو اس کا جواب ہے اور ایک ذرا سا میری ایڈوائس ہے. دنیا بھر میں جوز جو ہے, جوز دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں, یہ سب ایک نہیں, ان کے درمیان بھی بہت سارے فرقے اور سیکٹس ہیں. بعض اپنے مذہب میں بہت ہی زیادہ آرتھوڈاکس سائڈ کے اور بہت ہی ایکسٹریم پر ہیں، بعض بہت لینئنٹ ہیں. جوز کا ایک فرقہ ہے جس کی آبادی ٹوٹل پاپولیشن میں 6% ہے، جتنے جوز ہیں نا ان میں سے 6%. ان کے یہاں ان کے سینیکوں میں یا پلیس آف ورشپ میں بھی پارٹیشن رکھا جاتا ہے، لیڈیز الگ جینٹس الگ، کوئی کسی قسم کا انٹریکشن کہیں پر بھی نہیں. صرف اونلی 6% ہے امنگ جوز. جوز خود کتنی چھوٹی سی ایک ہینڈ فل کمیونٹی ہے، اس کے لیے 6%. بہت ہی مائنیوٹ سی یہ کمیونٹی بنی ہے، یہ 6%. ان کے یہاں اتنا زیادہ سیپریشن ہوتا ہے گرلز اینڈ بوائز کا، لیڈیز اینڈ جینٹس کا. تو نارملی ان کی ارینج میریجز ہوتی ہیں اور ان کی 95% میریجز سکسیسفل ہیں، صرف 5% ان کے یہاں ڈیوورس ریٹ. اور جو باقی 94% جوز جن کا لیڈیز جینٹس کے اندر سیپریشن کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، عام جگہوں پر بھی اور ان کے سینکوں میں بھی ایک ہی جگہ لیڈیز جینٹس بیٹھتے ہیں، ان میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں 90%، اس میں لڑکے لڑکے اچھی طرح ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. 90% ڈیوورس ہے، صرف 10% سکسیسفل میریجز. یہودی اتنی چھوٹی کمیونٹی ہے کہ اس نے سارے یہ اسٹیٹسٹکس جمع کیے ہیں اور ان کی کتابوں میں موجود. تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا کسی کو ڈنر پر لے جانے سے اور دو چار پانچ دفعہ اس کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے سے آپ اس کو اچھی طریقے سے جج کر لیں گے، اٹس ناٹ پاسبل. اسپیشلی اگر دونوں پارٹیز کو پتا کہ یہ ہم لوگ فار دا سیک آف میرج ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، آرٹیفیشل لڑکی بھی آپ کے سامنے آئے گی اور آپ خود بھی آرٹیفیشل طور پہ اس کے سامنے آئیں گے، آپ کے ریئل پکچر آئی نہیں سکتی اس کے سامنے. مجھے حدیث بھی آئی امام کی عام زندگی میں بھی کہا کہ تم نہیں بہ جا سکتے جب تک کہ کسی کے ساتھ ٹریولنگ نہ کرو یا کسی کے نیبر میں نہ رہو اور یا پھر کسی کے ساتھ بزنس نہ کرو. امام نے 3 باتیں کہی ہیں، میری طرف سے 4th بات اس کے اندر. اس دفعہ اسپیچز میں کئی جگہ میں ابو ہریرہ بن بن کے کچھ چیزیں بڑھاتا رہا حدیثوں میں، یاد ہے نا آپ کو، کئی حدیثیں میں نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں. ایک فورتھ چیز میری طرف سے، امام نے کہا ٹریول کرو تو پتا چلے، لیکن وہ والا ٹریول جو پہلے زمانے کا ہوتا تھا، وہ جہاز کے فرسٹ کلاس میں جائیں گے تو ٹریول سے آج کل پتا نہیں چلے گا، بزنس کرو. ہاں بزنس میں تو ایسے ایسے لوگ ننگے ہو گئے جنہوں نے زندگی میں نماز شب پڑھانے کی، بزنس میں پتا چلا کہ یہ اندر سے کتنا گندا. اور تیسرا کسی کے نیبر میں رہو. اور چوتھا جو میرا ایکسپیرئنس، کسی کے ساتھ جیل میں رہو. 83 کی کراچی کی جو بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، کافی عرصے ہم لوگ جیل میں رہے، بلکہ ہم دونوں ساتھی کینیڈا آئے تھے، میں بھی اور مرحوم سچے بھائی بھی، وہ بھی جیل میں تھے، میں بھی جیل میں تھا، ہم دونوں ایک ہی جیل میں رہے. اور پھر 85 میں 83 کے واقعے کے بعد دونوں ایک ساتھ آئے تھے. میں تو مولانا اجمال صاحب کے گھر میں مونٹریال میں بھی مہمان بن کے رہا تھا. تو خلاصہ یہ جیل میں پتا چلتا، واقعا پتا چلتا یہ آدمی کیسا ہے. لیکن خیر اب آپ اس لڑکی کے ساتھ جیل تو مت جائیے گا. شادی کے مقصد کے لیے اگر لڑکا اور لڑکی ملے، نیکسٹ امپاسبل ہے کہ وہ اپنی ریئل جو شارٹ کمنگ یا خرابیاں ایک دوسرے کے سامنے شروع ہوں، ایسا ہو اپنے آپ کو پرفیکٹ ظاہر کریں گے کہ وہ آدمی اس کے اندر دھوکا کھا جائے گا. پیرنٹس ان کے پاس بہرحال ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اولڈ از گولڈ. آپ کی انگریزی ہی میں نے کہیں سنا تھا ان کا ایک ایکسپیرئنس. یہ تو ایک ایڈوائس تھی. شریعت کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ یہ کہ لڑکا ہو کہ لڑکی، جب تک کہ اس کی رضا یا پرمیشن نہ ہو شادی تو نہیں ہو سکتی. پیرنٹس خالی ایڈوائس کر سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، اس کو کنوینس کر سکتے ہیں، اس رشتے کے بارے میں ساری باتیں بتا سکتے، لیکن صرف اس لیے کہ اس کی اچھائی برائی دیکھنا، اس کے لیے ریلیجس ڈیٹنگ یا جو لوگ میٹنگ کرتے ہیں، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. صرف ایک بار لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، صرف خالی اس کی فزیکل اس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں. جو اندر کی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ آپ 6 مہینے بھی ایک ساتھ رہیے گا تو آپ کو پتا نہیں چلے گا. ان شارٹ یہ ہے کہ اٹ از یور شرعی رائٹ ٹو ڈینائی دس ارینجمنٹ، پورا پورا آپ کو اختیار. لیکن یہ آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اپنا میچ ڈھونڈنے کے لیے آپ مختلف لڑکیوں کے ساتھ ڈنر پہ جائیں اور اس کے ساتھ ڈیٹنگ کریں. ہاں یوں معلومات لے لی. اور یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ دوسروں سے اس کی انکوائری کر کے معلومات لیں گے وہ زیادہ اچھی معلومات ملیں گی. آپ خود اس کے ساتھ جائیں گے آپ کو کمپلیٹ معلومات اس کے بارے میں نہیں ملے گی. لیکن آپ کے سوال کے دو حصے, پیرنٹس آپ کو فورس نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ شادی کرو, سجیسٹ کریں گے, بتائیں گے لڑکی میں کیا کیا اچھی چیزیں جس کی وجہ سے وہ تیار, لیکن ان دا اینڈ ڈیسیشن آپ کا چلے گا. کسی کو اختیار نہیں ہے باپ ہو کہ ماں آپ کو پریشرائز کرے, لیکن آپ نے جو طریقہ سوچا ہے وہ ایک میٹنگ کی شریعت نے اجازت دی ہے, ایک تو بھی باہر کہیں نہیں گھر کے اندر ہی ہو, ایک دوسرے کو دیکھیں, اس میں بھی بے حجاب بتاؤ. جیسا میں نے کہا اس کا زیادہ مقصد ہوتا ہے کہ فزیکل کوئی ہے نہ, کیونکہ ایک یا دس میٹنگ کے اندر بھی ہر آدمی کا انر سامنے نہیں آتا ہے, بہت بڑا مسئلہ. اور یہاں پہ میرا والدین کو وہی ایڈوائس ہے جو آغاز سیستانی نے کوڈ آف پریکٹس میں وضو کے مسئلے میں لکھی, لیکن کہاں کی ایڈوائس اور میں کہاں ملا رہا ہوں. آغاز سیستانی سے وضو کا ایک مسئلہ پوچھا گیا اسی کتاب میں, میں ریفرنس اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ خود جا کے چیک کر لیجئے کہ یہ ہے کہ نہیں. وضو کا چیپٹر, وضو کے چیپٹر میں کتنے دو تین کے مسئلے ہیں کہ ایک آدمی وضو میں کھلا مسٹیک کرتا چلا رہا تو کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا یہ تو غلط وضو. تو اگلا سوال یہ کہ جو نمازیں اس نے پڑھی تھا یہ جواب دیا سب غلط. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ بتا دیں کہ تمہاری یہ ساری نمازیں غلط, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غصے میں آ جائے گا اور ایک ریبیلین اسٹارٹ ہو جائے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ 40 سال کی میری نمازیں غلط, آج میں یہ شروع کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے 20 سال بعد مسئلہ پر لے کہ یہ بھی غلط ہے, تو میں کیا بولوں. بھائی آج 40 سال بعد آج ایک مسئلہ نکلا کہ یہ نماز غلط ہے, 20 سال بعد کوئی اور نیا مسئلہ آ سکتا ہے کہ وہ بھی غلط. تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ایک ایسا آدمی کا نیچر ہے کہ وہ اتنا فالو نہیں کرے گا, نماز بھی ہے لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرے گا. فرماتے اس صورت کی پوائنٹ ہے, اس کو اس کی غلطی نہ بتائی. اگر یہ چانسز ہے کہ ایک ریبیلین ہو جائے گا, ریئیکشن ہوگا اس کے جانے, انتظار کرے. اچھا بڑا عجیب ان کا جملہ ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے, ویٹ کرے, شاید فیوچر میں اس کا کوئی اور راستہ بھی نکلا. اچھا وہ تو ایک خاص کانٹیکس میں جو آپ کو بتانا بھی ذرا سا خطرناک ہے, یعنی اس کو مس یوز لوگ کر سکتے. ایک راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ آج کے مرجع کے اعتبار سے وہ وضو غلط ہے جو غلطی اس میں بتائی, ہو سکتا ہے نیکسٹ مرجع کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو اور اس کو زندگی میں دوسرا مرجع مل جائے جو اس کی یہ نمازوں کو صحیح کر لے. تو انتظار کرے, چھوڑ دیں. لیکن جو باٹم لائن ہے اس مسئلے کہ جب کسی کے اتنے اسٹرانگ ریئیکشن کا خطرہ ہو تو امر بالمعروف بھی واجب نہیں ہوتا, نہیں انل منکر امر بالمعروف ہر جگہ واجب نہیں. بعض لوگ ہر جگہ بولنے کا نام سمجھتے ہیں امر بالمعروف. میرا سوال, تو آپ نماز پڑھتے ہیں اور مدرسے میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو پرے, امر بالمعروف آپ سنتے ہیں, وہ بھی فروع دین میں سے ہے نا, ہاؤ ٹو ڈو امر بالمعروف. کتنے لوگوں نے توضیح میں پڑھا ہے کہ امر بالمعروف کی 6 کنڈیشن, اور ون آف دا کنڈیشن یہ کہ اگر سامنے والی پارٹی کے بارے میں 100% شیور کہ وہ بات نہیں مانے گا, ریئیکشن شو کرے گا, تو امر بالمعروف ختم. یہ ون آف دا کنڈیشن. اچھا اس میں آپ کی ہماری ریسپانسبلٹی الگ, یہ بات ہو رہی ہے انڈیویجل. پریچر یا مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ ممبر سے میسج پہنچاتا رہے. وہ ایک فرق ہے جو ایک ماس کو ایڈریس کر رہا ہے اور جو انڈیویجل امر بالمعروف. تو والدین کو میرا ایڈوائز کہ آپ کوڈ آف پریکٹس کے پہلے مسئلے پہ عمل نہیں کریں گے, سامان پیک کریں اور واپس چلے جائیں. تو پھر آپ جہاں جہاں شریعت میں ذرا سی بھی لینینسی اپنی ینگ جنریشن اور اپنے بچوں کے ساتھ, ایسا بیہیو نہ کریں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس نے کیا. تو یہ جنریشن کی غنڈہ گردی چل رہی ہے کہ ہمارے دادا نے ہمارے باپ کو مارا تھا تو باپ نے کہا تم کو ماریں گے, جو کہ ہم نے یہی منظر دیکھا. مجھے اب تک یاد ہے 70s کی خارگر کی تقریریں, جس وقت میں نے ساس بہو کے مسئلے پہ بات کی اور کہا تھا کہ سائنس ساس کا یہ رائٹ نہیں ہے جو سمجھ رہی. پہلا جواب یہی آیا تھا کہ مولانا ہم تو پھر الو بن گئے, جب ہم بہو تھے تو سارے مولوی آگے پڑھتے تھے ساس کی ہر بات مانو وہ ماں کے برابر. ہم نے سوچا تھا 20 سال بعد ہم بھی تو ساس بنیں گے. جنہیں تو انڈین ڈرامہ نہیں پڑھنا, یہ 70s کی تقریر. ہمارا بھی تو چانس آئے گا, پھر ہم اپنی بہو سے یہ سارا ریونج لیں. اور جب ہم ساس بنے اور بہو آئی تو آپ جیسے مولوی آ گئے. کسی ساس کا اتنا رائٹ نہیں ہے, وہ بہو کچھ نہیں کر سکتی. ہم تو ادھر سے بھی مارے گئے, ہم تو ادھر سے بھی مارے گئے. باقاعدہ 70s کی خاردر کی عورتوں کی کمپلین. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت جن بہوؤں کو میں نے فیور کر کے ان کی ساسوں سے بچایا, آج 2008 میں وہی ساس بن کے وہی ظلم شروع کر چکی ہیں. وہ بھول گئے جو مولانا صادق حسن کی تقریر صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی جب تم بہو. اچھا میں کہاں چلا گیا, واپس آتا ہوں. ویسٹ میں آپ رہ رہے ہیں, اصل مسئلہ یہ کہ سامان پیک کر رہے چلے گئے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا شریعت پہ عمل نہیں کر رہا, لیکن اگر یہ پاسبل نہیں تو جہاں جہاں شریعت نے لینینسی دی وہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بلا وجہ وہ ریئیکشن چوک ہے. یا تو شروع دن سے آپ نے اس کو ایسا ٹرین کیا, اگر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو آپ جہاں جہاں شریعت کی اجازت ہے اپنے انڈین پاکستانی پورے کلچر اور ماحول کو نہ لائیں. بلکہ سم ٹائم, بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں اور بہت ڈر کے کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائم وہ آؤٹ آف شریعت بھی جا رہا تب بھی آپ کو خاموش رہنا کہ جو تھوڑا بہت آپ کا اس کا کنیکشن ہے تھریڈ جیسا باقی ہے, کہ جس سے چانس ہے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کسی اور بات میں اس کو گناہ سے روک سکیں, وہ بھی نہ کٹ ہو جائے, وہ بالکل الگ نہ ہو جائے. وہ آگے سیستانی کا مسئلہ ہے کہ وضو غلط ہے, نمازیں غلط ہیں, قضا واجب ہے, لیکن اگر یہ چانس ہے کہ وہ ریبل کرے گا اور کہے گا میں نہیں پڑھتا نماز, تو غلط نماز اس کو مت بتاؤ, چھوڑ دو اس کے حال سے. اچھا یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن ان کا سوال یہی تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ پیرنٹس کیا کریں. تو پیرنٹس اس کو اچھا رشتہ, یا پیرنٹس کی ایک ذمہ داری یہ بھی کہ جب وہ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈے تو اپنے حساب سے نہ ڈھونڈے, اس کی نیڈس اینڈ نیسیسٹیز کو دیکھتے ہوئے ڈھونڈے اس کو کیا چیز اچھی لگتی. ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے اعتبار سے کوالٹیز کچھ اور ہو لڑکی, اچھا اختلاف ہوتا ہے نا, ہم کو کسی اور ٹائپ کی بہو چاہیے. جیسے وہ تھا نا کہ کسی صاحب کو شادی کرنا, وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے, انہوں نے تو سوال پوچھا, انہوں نے سوال پوچھے بغیر ہی لڑکیاں ڈھونڈنا خود شروع کر دی, لیکن کمپلین کیا کر کے بھائی میں جو لڑکی ڈھونڈتا ہوں میری ماں اس کو ریجیکٹ کر دیتی. تو ہم جیسا ایڈوائس دینے والے نے کہا پر پھر ایسی لڑکی ڈھونڈے جو بالکل سملر تمہاری ماں جیسی, شکل میں, صورت میں, عادتوں میں, بہیویئر میں, ماں تو پسند کرے گی. وہ اگلے دن آئے کہا یہ بھی فیل ہو گئے, ماں تو بھارو راضی ہو گئے, باپ راضی نہیں ہو رہا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پیرنٹس جب شادی لڑکے یا لڑکی کے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈے تھوڑا سا ان کا بلکہ زیادہ ان کا خیال کریں, تھوڑا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہمارا ماحول, ہمارا ایٹموسفیئر, ہمارے گھر کا یہ لڑکی اس کے اندر بالکل ایڈجسٹ ہو سکے گی نہیں, لیکن لڑکے اور لڑکی کا بھی خیال کریں. اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے اور اس کے بالکل باغی ہونے کا امکان ہے تو تھوڑی سی اس کو چھوڑ دیں. یہ سوال بہت پرانا ہے اور 1400 سال میں ہمارے شیعہ علماء نے جتنی کتابیں بھی لکھی شیعہ سنی ڈفرینسز کے ٹاپک پہ, سب میں اس کا جواب موجود. حتیٰ یہ کہ ابھی تقی مٹھانی جو اعلان کر رہے تھے دین آئی واز گائیڈڈ کے بارے میں, تو اس میں یا اس کے بعد کی جو اسی سیکویل کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ کتاب ہے اس میں بھی یہ ٹاپک ہے, بہت پرانا ہے, کہ ہاؤ کین وی ڈیفرینشیٹ ٹیمپرری میرج فرام دا پروسٹیٹیوشن. پتہ نہیں سوال مجھے پڑھنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا, یہ آپ کو ہر اس کتاب میں ملے گا, کیونکہ اصل میں یہ اعتراض اہل سننا کا ہے ہمارے اوپر کہ فرق کیا ہو گیا ٹیمپرری میرج میں اور ایک لیگل پروسٹیٹیوشن میں. اصل میں تو خود پرماننٹ میرج یا نکاح دائمی بھی ایک طرح سے دیکھی تو لیگل پروسٹیٹیوشن آپ تین کالم بنائی, پروسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں, میرج کسے کہتے ہیں, دونوں کے آپ لکھیے دونوں میں فرق آپ کے خیال میں کیا, اور پھر ٹیمپرری میرج کا کالم بنائیے اور دیکھیے کہ یہ کس سے زیادہ سملر ہو رہا اس سے کہ یہ پرماننٹ نکاح. باقاعدہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے کالم, بک ہے ہمارے پاس اردو نجفی حال میں آپ کو ملے گی, احکام الاسلام کے نام سے کتاب اقبال یونانی صاحب کی, جس کے آخر باقاعدہ تین کالم بنے ہوئے کہ کس کو کہیں گے پروسٹیٹیوشن, کس کو کہیں گے میرج, کس کو کہیں گے ٹیمپرری میرج, اور تینوں کی خاصیتیں لکھی. وہاں پہ سوال کا جواب ہے, اس سے زیادہ نمبر سے دینا مناسب نہیں. اچھا اب ایک سوال, یہ کچھ بہت ہی پرسنل سوال ہیں, اس کا جواب نہ دوں. سوال یہ ہے کہ میرے میں شوہر کے ساتھ ہوں اور میری اپنی کوئی ارننگ نہیں. کبھی ہماری فیملی نے خمس نہیں دیا کیونکہ شوہر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیونگ نہیں. زکات خیرات چیریٹی وغیرہ تو ہم ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا خمس کا سسٹم. جب میں لاسٹ ایئر یا دو سال پہلے زیارت پر گئی تھی تو حج اور زیارت عموماً نیت کر کے میں نے اس وقت خمس نکال تو دیا اور دل بھی بہت چاہتا کیونکہ گھر میں ہمارے ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں, گھر دیکھتے ہیں تو ساری لگژریز بھی موجود ہیں, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر کیوں خمس نہ دیں. لیکن میں بہرحال بے بس ہو جاتی ہوں. اس سوال کے دو پارٹ ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو آغائے خوین آغائے سیستان ناٹ آغائے خمینی اور آغائے خامنائی, وہ الگ ہے. اکارڈنگ ٹو آغائے خوی اور آغائے سیستان جس پر خمس واجب, اگر وہ خمس نہیں بھی دے رہا تو سارا گناہ اور خمس نہ دینے کے سارے ایفیکٹ اس کے اوپر آئیں گے. اس کی فیملی کے دوسرے ممبر جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں, اس کی وائف ہے جیسے سوال, اس کے چلڈرن ہیں, ان کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, چاہے ان کو پتا ہو کہ ہمارے گھر میں یہ والی چیز حرام ہو گئی ہے کیونکہ اس کا خمس نہیں نکلا. جیسے مثلاً چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں, پانی پہ خمس نہیں نکلا تو اس سے وضو اور غسل کرنا غلط. یہ غلط آرگومنٹ ہے, پانی پہ خمس کیسے واجب ہوگا, لیکن اگر واجب ہے اور نہیں تھی وضو اور غسل غلط, مگر کس کے لیے غلط؟ شوہر کے لیے. وہی پانی جس سے شوہر وضو کرے تو غلط ہے, بیوی وضو کرے گی یا بچے وضو کریں گے تو ٹھیک. پراپرٹی یعنی مکان پہ اگر خمس واجب ہے شوہر نے نہیں دی تو شوہر کی نمازیں یہاں پہ غلط, لیکن اسی مکان میں گناہ تو وہی گناہ, حرام تو وہی, بیوی کی نماز اور بچوں کی نماز صحیح. ہاں امام خمینی آغائے خامنائی کہتے تھے کہ ہمارے ریپرزینٹیٹو سے پرمیشن دینا ہو. آغائے خوی اور آغائے سیستانی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر خمس واجب, خمس کے سارے ایفیکٹ نقصانات گناہ اس پر آتا, اس کے ساتھ رہنے والوں پہ کوئی نہیں. تو اب اگر آپ کی اپنی کوئی ارننگ نہیں, شوہر پہ ڈیپینڈ ہے, شوہر خمس نہیں دیتے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خود امام نے اجازت پرمیشن دی ہے تو کیا مسئلہ. اب آئیے شوہر پر, ہو سکتا ہے شوہر کی بات صحیح, خمس حج اور روزہ یہ ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا, نماز ہر ایک پر واجب ہے, خمس حج اور روزہ اس میں استطاعت شرط, حج میں آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں تو آپ حج کریں گے تو حج مانا جائے. خمس اگر سیونگ ہو تو خمس واجب, اگر آپ کے شوہر کی یہ بات صحیح ہے کہ سیونگ نہیں, although it's very difficult to believe on it but possible, کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے ٹھیک ہے, گھر میں ساری چیزیں ہیں, مثلا اچھا گھر ہے, اچھی گاڑی ہے, باقی جتنی بھی ضرورت کی چیزیں سب موجود ہیں اور اچھے اچھے برانڈ کی چیزیں موجود ہیں, برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں, برانڈیڈ جوتے پہنتے ہیں, لیکن اپنی جو اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں اس کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ نہیں بچتا ہے ایسا جو سال بھر رہے, ان کی ایک بڑی سخت کنڈیشن کہ بچت ہو وہ سال بھر رہے آپ کے پاس, ایسا کچھ نہیں بچتا ہے تو آپ کے شوہر بھی صحیح. لیکن چونکہ آپ زیادہ اس وقت ڈپریشن میں ہیں تو شوہر پہ خمس واجب ہو یا واجب نہ ہو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, اور خالی خاتون کا مسئلہ نہیں, یہ ان سارے بچوں کا مسئلہ جن کے پیرنٹس خمس نہیں نکالتے اور یہ ان کے ساتھ ابھی رہنے پہ مجبور, اور یہ ان سارے پیرنٹس کا مسئلہ جن کی اولاد خمس نہیں دیتی اور وہ ان کے ساتھ رہ رہے, اور یہ ان سارے مومنوں کا مسئلہ جو ایسے کہ گھر میں انوائٹ کیے گئے. دیکھیں ہمارے بعض پرانے بزرگ بڑے اسٹرکٹ تھے, اگر کوئی آدمی خمس نہیں دیتا تو اس کے گھر کھانا بھی نہیں کھاتے, پانی بھی نہیں پیتے, اور امام خمینی کا فتویٰ بھی ہے, لیکن آغائے خوی اور آغائے سیستانی کہتے کہ اس کی ضرورت نہیں. یہ دوستوں میں بھی مسئلہ, ریلیٹو میں بھی مسئلہ, 100% بتائیے آدمی خمس نہیں دیتا, کیونکہ اب تو آپ تو شیعوں میں ملیں گے جو خمس کا مذاق اڑاتے ہیں, معلوم ہے جو خمس کا مذاق اڑا رہا ہے تو خمس کیا دے گا, لیکن پھر بھی آپ کے لیے اس کے گھر جانا, بیٹھنا, نماز پڑھنا, کھانا کھانا, عید کے دن سویاں کھانا, پکوڑے کھانا, سب چیز کی رضا ہے, نو پرابلم. اگر خالی انہیں چیزوں کی رضا نہیں اور بھی جو کچھ ہو اس کا گناہ آپ پر نہیں آتا. یہ مسئلہ میں نے عام کر دیا. ابھی تک بہت زیادہ پیور قسم کے فقہی مسائل آ رہے ہیں جس کو آج کی جنریشن کہتی ہے تو خالی ریچول آپ بتا رہے ہیں, لیکن جو سوال میرے پاس آ رہے ہیں میں سب کو باری باری پڑھ رہا ہوں, کچھ بڑے اچھے سوال بھی ہیں, لیکن کیا کریں وہ لوگوں نے لیٹ بھیجے تو ان کا چانس فی الحال مشکل لگ رہا. اچھا یہ سمجھ میں آیا. اچھا یہ سوال بھی بہت عجیب سا ہے, مطلب عجیب سا تو نہیں ہے, تھوڑا عام لوگوں کے انٹرسٹ کا نہیں. خمس کے بعد یہ لکھتی ہیں اور میں اس کو اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہ اونلی پیپر میرے پاس ہے جس پہ ویری ویری امپورٹینٹ جو جگہ لکھا ہوا. اب یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کتنا امپورٹینٹ ہے. سوال یہ کرتی ہیں کہ مجھے تکلیف سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز کیا ہے زیادہ سے. تکلیف سے کوئی اختلاف نہیں, لیکن کیا کیسے کی جاتی ہے تکلیف, کیا مطلب اس تکلیف کا. پہلے میں امام خمینی کی تکلیف میں کرتی تھی, پھر آ گئے سیستانی. کتاب تو میں نے کبھی کوئی پڑھی نہیں, اور باقی ساری چیزیں ماشاءاللہ مجلسوں میں لوگ بتا دیتے ہیں, ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. جب تکلیف کا لفظ سنا تو دو رکعت نماز پڑھ کے تکلیف کی نیت سے میں نے تکلیف شروع کر دی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا. تکلیف تو شروع کر دی, لیکن اب کرنا کیا ہے, تکلیف میں کیا کیا جاتا ہے, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. الحمدللہ کوئی خلاف شریعت کام ہم نہیں کر رہے. ذہن میں پھر یہ بھی ہے کہ آگاہی پائیگانی بھی بیچ میں گزرے تھے, تو کچھ مجھے بتائیں, میرے شوہر کو بھی کچھ باتیں بتائیں. کہاں ہیں آپ کے شوہر, ویئر از یور شوہر, پتا چلے تو پھر میں بتاؤں ان کو. اچھا آج ہی نہیں آئے, اچھا تو بھیجیے ان کو میرے پاس. پنچ وقتہ نمازی ہوں, سوم و سلاد کی پابند ہوں, اور گانے مووی سب چھوڑ دیا ہے, کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے. یہ نماز بہت ہی سمپل, ایسا مومن بھی بہرحال بہت اچھا ہوتا ہے. تکلیف کا مطلب بہت شارٹ میں یہ بتاؤں کہ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اعمال اور عبادتیں آپ کر رہی ہیں اس کا طریقہ آپ سیکھیں, وہ طریقہ آپ سیکھیں اپنے مستحب کے فتوے کے حساب سے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں پانچ وقتہ نماز لیے, نماز کا طریقہ آپ اپنے مستحب کی کتاب میں پڑھیں. تکلیف کوئی کرنے والی چیز نہیں ہے. تکلیف کا مطلب صرف یہ ہے کہ جتنے واجبات پہ آپ عمل کر رہے ہیں, وضو کرتی ہوں گی, نماز پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی, صرف اس کا طریقہ جا کے دیکھ لیجیے آپ کے مستحق کی کتاب میں کیا. اس سے زیادہ سمپل تقریر میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کے کچھ مسئلے اور بتائیے. یہ لیڈیز کی طرف سے اسپیشل ریکویسٹ ہے, اس کا باقی جواب تو چھوڑیے. ایک چیز میں مردوں اور عورتوں دونوں کو بتا دوں, اور وہ یہ ہے کہ نماز جماعت جب لوگ پڑھتے ہیں نا, تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, وہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہم نیت باندھ رہے ہیں, رسی سے باندھی جاتی ہے کہ لوہے سے باندھی جاتی ہے کہ اسٹیل سے باندھی جاتی ہے, کیا چیز ہے نیت باندھ. تو اس نماز میں اللہ اکبر کا, اب ان کے پیچھے والے کچھ دیر بعد اللہ اکبر کہیں گے, کس چیز کا انتظار ہے, نیت باندھ رہے ہیں. ان کے پیچھے والی سب والے آدھا 10 سیکنڈ اور نکالیں گے, نیت باندھ رہے ہیں. آخری سب کی باری آئے گی, پیش نماز کا آدھا سورا ہو جائے گا. یہ نہیں ہے نماز جماعت. نماز جماعت میں یہ ہے کہ ایک ایک آیت جو آپ امام کے ساتھ مس کر رہے ہیں, یعنی آپ کے اللہ اکبر سے پہلے جو پڑھ گیا اس کا ثواب آپ مس کر رہے ہیں. آپ جماعت کے ساتھ ہیں لیکن آپ نے اللہ اکبر کا اہدنا الصراط المستقیم شروع کی جو 3 آیتیں آپ نے مس کر دی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ اکبر نہیں کہیں گے آپ نماز میں نہیں, وہ ثواب گیا آپ کے ہاتھ. اور کیوں جا رہا ہے سوال, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً امام حضرات اللہ اکبر ذرا دیر سے کہتے ہیں, تاکہ جتنے لوگوں کو نیت باندھنا ہے وہ باندھ لیں. دوسرا یہ کہ سنت بھی ہے کہ 7 اللہ اکبر کو پہلے 6 آہستہ پھر 1 زور سے آخری, سب لوگ ریڈی ہونے چاہیے. ادھر پیش نماز میں اللہ اکبر کہا مشین کی تیزی کے ساتھ, آخری سب تک اس طرح اللہ اکبر ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تک. ایران میں 2-2 ملین اور 3-3 ملین جمعے اور عید کی نماز میں آتے ہیں. تو اس نماز کے الحمدللہ کہنے تک الحمدللہ رب العالمین 3 ملین کی اللہ اکبر ہو چکی ہوتی. تو کوئی نیت باندھنا کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے دماغ میں خیال ہے میں نماز مغرب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, ریڈی رہیے. جیسے امام نے اللہ اکبر کہا فٹافٹ فٹافٹ سب لوگ اللہ اکبر کہنے لگے. جتنی دیر آپ کریں گے تو اپنے بعد والے کو اتنے ثواب سے آپ محروم کر رہے ہیں. خود تو جا ہی رہا ہے ثواب بعد والے کا. گھر کے بعد والے کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر اس سے پہلے والا اس کے فرنٹ میں جو ہے وہ زیادہ ڈیلے کر رہا ہے, وہ اللہ اکبر کے کنیکشن مل جائے گا. لیکن یہ بہت ڈیٹیل مسئلے ہو جائیں گے, میں تو خالی ایک ایڈوائز کرنا چاہ رہا ہوں. ہندو کے ہاتھ کا کھانا کیسا, پیور فری مسئلہ تو ایسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا, بچے گیا. ہندو نجیس ہے, بالکل نجس، لیکن کوئی نجس چیز دوسری چیز کو کیسے نجس کرے؟ جب بیچ میں کوئی گیلاہ تری ویٹنس ہو اور آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں یا کم از کم ریلائبل آدمی دے، ہندو اگر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس طرح پکائے کہ اس کا گیلا یا ویٹ ہاتھ اس چیز کو لگے اور اتھینٹک سور سے آپ کو پتا چلے، خالی ازمپشن نہ ہو، تو وہ کھانا بالکل حرام. لیکن اگر ہندو نے کوئی کھانا دیا یہی نہیں پتا کہ اس نے ہاتھ سے پکایا ہے کہ مشینوں سے بنایا ہے یا بنا بنایا، یا ہاتھ سے پکایا ہے تو ایسا کھانا کہ 50-50 چانس ہے کہ شاید گیلا ہاتھ لگا ہو، شاید سوکھے ہاتھ سے پکا ہو، شاید نیکڈ ہاتھ لگا ہو، شاید گلو، خالی چانسز ایزمشن، وہ سب حالات. لیکن یہاں 100% یہ شیور ہو جائے کہ یہ چیز ہندو نے اپنے ہاتھ سے پکائی ہے، نیکڈ ہاتھ سے پکائی ہے وداؤٹ گلوز یا کوئی اور چیز، اور یا اس کا ہاتھ ویٹ تھا یا وہ چیز جو پکا رہا وہ ویٹ. جیسے چائے بنانا، کبھی غور کیجیے گا، اگر آپ یہ چائے بنائیں تو پورے چائے بنانے کے پروسیس میں آپ کا گیلا ہاتھ چائے کو نہیں لگے گا، وہ جو لیکوڈ چائے ہے لوگ آپ پیئیں گے اس کو نہیں لگے گا. گھر جو خود چائے لیکوڈ چیز، لیکن جس طریقے سے چائے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ آپ نے کیٹل میں گرم کیا، گلاس آپ نے لیا، ٹی بیگ آپ نے ڈالا، وہ سوکھا، گلاس سوکھا، پھر آپ نے کیٹل کے اس کے اندر چائے ڈالی، چائے گیلی ہے لیکن آپ کا ہاتھ اس کو نہیں لگ رہا، اس میں آپ نے ملک یا شوگر ڈالی، اسپون سے ہلایا، پوری بنا کے دے دی، کہیں پر آپ کا گیلا ہاتھ نہیں لگا، جبکہ گیلی چیز ہے چائے ویٹ. تو ہندو ایسی چیز پکائے کہ آپ کو یہ شور ہو، چاہے خود دیکھیں چاہے کوئی ریلائبل آدمی آ کے ویٹنس بنے کہ یہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور اس کا گیلا ہاتھ اس چیز کو لگا ہے تو حرام، ورنہ باقی ہندو کے ہاتھ کی ہر چیز جائز. ریزن یہ نہیں کہ ہندو پاک، ریزن یہ ہے کہ ایک نجس چیز دوسرے نجس چیز کو، دوسری پاک چیز کو ٹرانسفر نہیں کرتی ہے نجاست. کتا سوکھا کتا ہے، ڈرائی کتا ہے، آپ بھی ڈرائی، دونوں ایک دوسرے کو ٹچ کرے، کتا ہم اپنی گود میں بٹھا لیں، یا کوئی بہت بڑا جرمن شیپرڈ ہے تو کتا اس پر بیٹھ کے ہم یہاں سے پارکنگ لاٹ تک جائیں، دونوں ہم پاک رہیں گے، وہ نجس رہے گا. اتنی نجس چیز بھی اپنی نجاست ٹرانسفر نہیں کرے گی. تو یہ ایک مسئلہ. ہاں، ہندو کے ہاتھ کا جو میٹ پروڈکٹ جس میں گوشت انوالو، وہ یقیناً حرام ہے گوشت کی وجہ سے، ورنہ باقی ہندو کے ہاتھ کی چیز جائز. اب آئیے ایگزامپل، ہندو کا ریسٹورینٹ، یہ بھی کوڈ آف پریکٹس کے شروع میں مسئلہ. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ میں نے دبئی میں امام باڑے میں پڑھا تھا، بہت بڑا مجمع تھا اس دن، سب نے یہی کہا کہ لبرل اسلام والے آ گئے ہیں، آج نجیس کو پاک کیا، کل یہ مولانا بے حجابی کو جائز کریں گے، پرسوں میڈی کو حلال کریں گے، اگلے دن کتا حلال ہو جائے گا، اور آخری دن شراب حلال ہو جائے گا. کتا سا مسئلہ بتائے جو ہمیں سکھانے کی کتاب. ہندو کا ریسٹورینٹ، کھانا بن کے آ گیا، اول تو آپ کو یہی پتا نہیں کہ اس کے کچن میں کون ہے شیف. آنر ہندو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچن بھی ہندو کے ہاتھ میں. دبئی میں 90% جگہ ہندو کا ریسٹورینٹ ہے اور ہندو شیف، لیکن 90% نا، 100% تو نہیں. اب میں بات کر رہا ہوں ہندو کے ہوٹل میں، وہاں اندر کچن سے آپ نے آرڈر دیا، کھانا پکے آ گیا، آپ پتا نہیں یہ کھانا اس کو پکانے والا کون، پہلی بات. نمبر دو، ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہندو، اس نے ہاتھ لگایا کہ ہاتھ نہیں لگایا، دوسری بات. تیسری بات، ہاتھ لگایا لیکن پتا نہیں کہ ہاتھ لگایا کہ اس کا ہاتھ بھی سوکھا تھا اور چیز بھی سوکھی. اتنے سارے شریعت آپ کو بینیفٹ دے رہی ہے ڈاؤٹ کے. ہندو کے لائن میں آپ نے ٹریول کیا، ویجیٹیرین میل کا آرڈر بھی آپ اسی وجہ سے کھا سکتے ہیں. حجاب میں سوکس پہننا واجب ہے؟ جواب، حجاب میں سوکس پہننا واجب نہیں، لیکن اپنے پیر یعنی فیٹ کو نامحرم سے چھپانا واجب. پیر بھی پارٹ آف دا حجاب، لیکن جیسے اوپر کے باڈی کے لیے کوئی اسپیشل ٹائپ کا حجاب واجب نہیں، آبا پہنے، برقع پہنے، چادر پہنے، کوٹ اسکارف پہنے، یا امامیہ میں آنے والی عورتوں کے ڈریس بھی چلیں اجازت دے دیتے ہیں، خالی کلر کا مسئلہ نہ ہو تو یہ والے ڈریس آپ پہنے، آپ کا چوائس ہے، اسی طرح پیر. سوس واجب نہیں ہے نامحرم کے سامنے پیر چھپانا پڑے گی. اب اگر سوکس کے علاوہ آپ کا ڈریس اتنا لوز ٹائپ کا نیچے رکھے کہ پیر آ جاتا، یا یہ کہ پیر کسی نامحرم کے سامنے آتا ہی نہیں ہے، آپ پارکنگ میں گاڑی سے اتری، شوز ہیں جس میں پیر چھپے ہوئے ہیں، امام باڑے کے گیٹ پر آئیں، پھر وہاں سے عورتوں میں چلی گئیں، آپ کوئی بار حرج نہیں، نامحرم پیر نہ دیکھے صرف یہ واجب، البتہ اگر کہیں سوکس ہی اونلی میں ہو پیر چھپانے کا تو دوسری بات، پیر چھپانا واجب ہے، سوکس پہننا واجب نہیں. اچھا اگلا سوال یہ کہ اگر نماز میں سوکس پہنے تو کیا نماز باطل ہوگی؟ نہیں، اگر نماز میں سوکس نہ پہنے تو کیا نماز باطل ہے؟ ایک عجیب جملہ مراجع لکھتے ہیں لیکن بہت ہی سمپل ہے، بہت ہی آسان جملہ، مراجع لکھتے ہیں کہ نماز میں عورت کا ڈریس اور نامحرم کے سامنے عورت کا ڈریس سیم ہے سوائے پیر کے، خاص اس کا یہ جملہ آتا ایکسپٹ فیٹ، نماز میں پیر چھپانا واجب نہیں ہے، پیر کھولے جا سکتے ہیں، نامحرم کے سامنے پیر چھپانا واجب، ایک فیٹ کو چھوڑ، عورت کا جو ڈریس نماز کا ہے وہی نامحرم کا ہے، جو نامحرم کا ڈریس ہے وہی نماز کا، سوائے پیر کے، جو اس میں خاص طور پر الگ سے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ نماز میں پیر چھپانا واجب نہیں، نماز میں باڈی کے تین پارٹ کھولے جا سکتے ہیں، سامنے کا فیس، دونوں ہتھیلیاں یا پاؤں اور پیر، اور نامحرم سے اس کو چھپانا ہے. اچھا اگلا سوال ان کا یہیں پہ ختم ہو گیا کہ پیر پہننے سے بہت گرمی لگتی ہے، ان ایزی محسوس کرتے ہیں، نماز میں کنسنٹریشن آنی آتا ہے، وہ سب باتیں ختم ہو گئی. اچھا اگر ایک سوال اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سوکس نہیں پہنے کیونکہ آغاز سیستانی نے پرمیشن دی بلکہ سارے مراجع، لیکن اگر کوئی نامحرم وہاں پہ آ جائے، نامحرم کی وجہ سے آپ کو پیر چھپانا، اب اگر پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ نامحرم آئے گا اس جگہ پر، گھر ہے، گھر میں دیور بھی رہتا ہے ساتھ میں، جیٹھ بھی رہتے ہیں ساتھ میں، اور شوہر کے چچا بھی ساتھ میں رہتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، یہ سب نامحرم، اگر پہلے سے معلوم ہے کہ وہ آئیں تو آپ کو ایسا ڈریس پہننا ہے کہ سوکس کی ضرورت نہیں، نماز کی چادر بہت لمبی پہنی کہ سوکس بھی نہ ہو جو آپ کو انیزی لگ رہا ہے اور پیر بھی چھپے، لیکن فار دا سیک آف مسل کہ نامحرم سے پیر چھپانا پڑ جائیں گے نماز میں، لیکن اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی پتا بھی ہے کہ نامحرم آئے آ بھی گیا نامحرم اور پیر نہیں چھپا تو ایک گناہ اس نے کیا، لیکن اس کی نماز غلط نہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ مسئلہ ہے، بہت انٹرسٹنگ، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نماز میں آپ کریں گے تو گناہ ہے لیکن نماز آپ کی صحیح رہتی، اور یہی حج میں ہوتا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، شیطان نے غلبہ کی، دوران طواف کسی نامحرم عورت کو آپ نے چھو لیا تو آپ نے گناہ کبیرہ کیا کہ حرم کے سینٹر، اور یہ عورتوں سے پوچھیے کتنے بیڈ ایکسپیرینس ان کو طواف کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، کتنے بیڈ ایکسپیرینس، کیسے کیسے گندے لوگ وہاں آتے ہیں، لیکن طواف غلط نہیں، اتنا بڑا گناہ طواف نے کیا، اور صحیح ہم طواف کر رہے ہیں، وہ جو ابھی بیگ صاحب پڑھ رہے تھے مولانا افسر عباس کا شعر، خالی نصیب کا چکر نہیں لگا رہے تھے، طواف کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہ اپنی جگہ پہ، عمل صحیح. تو نامحرم سے پیر چھپانا نماز میں واجب ہو جائے گا اگر نامحرم آ جائے، لیکن اگر نہیں بھی چھپا تو گناہ ملے گا، نماز صحیح. اور گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ کہ نماز کی چادر کو اتنا لمبا کریں کہ اگر کوئی نامحرم آ جائے تو فوراً چادر پیروں پہ ڈالے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب. اگلا سوال فرماتی ہیں کہ لوگ سینٹر بناتے ہیں اور پھر ایک کونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد کا صیغہ پڑھ لیا اور یہ مسجد ہے، تو کیا یہ صحیح؟ ہاں، جو سینٹر بنانے والا ہے یا جسے پبلک نے پرمیشن دی ہے سینٹر کو بنانے کی، ایک تو ہے کہ ہماری اپنی پرسنل پراپرٹی ہم نے سینٹر بنا، ایک ہے کہ نہیں ہم نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا ایز اے ٹرسٹی، لوگوں سے ڈونیشن لیا، لوگوں نے ہم کو ڈونیشن دی، تو اس کو وہ اگر صیغہ پڑھ لے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہال اگر مسجد بنے تو پورا ہی ہال بنے، آپ ایک پورشن بنا دیجیے کہ اتنا مسجد ہے دو صفوں تک، باقی مسجد نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے پریئر ہال بنانا، اس صیغہ پڑھ کے مسجد میں بناتے کہتے ہیں اتنی جگہ آپ نے نماز کے لیے رکھی، وہ تو بالکل ہی آل رائٹ ہے، لیکن یہ بھی آل رائٹ کہ پورا ایک ہال ہے، کوئی پارٹیشن نہیں، آپ نے کہا اس کے شروع کے دو صفحے جو ہے یہ مسجد ہے باقی مسجد نہیں. وہ جو عرفات کے اندر سعودی عرب نے چیٹنگ کی ہے یا یہ پلے کیا کہ عرفات میں جو نماز ہوتی ہے حج والی تو پوری دنیا میں ٹی وی پر آتی، پرابلم یہ ہے کہ عام مسلمان تو ایک رات پہلے سے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جب جو کنگ صاحب آئیں گے, کرون پرنس آئیں گے, دوسرے پرنس آئیں گے, ان کو جگہ کہاں ملے؟ تو انہوں نے مسجد کی دو صفحے جو ہے نا وہ عرفات سے باہر رکھی ہیں کہ جہاں جوری حج کو جا نہیں سکتا, جہاز بچانے کے لیے آگے کی دو صفحے چھوڑ دی جائیں گی. پلے کیا ہے لیکن بہرحال وہ شریعت لمٹ, تو دو صفحے آپ مسجد بنائیں بالکل ٹھیک. ابھی تو پہلے دن کے سوالات بھی ہاف نہیں ہوئے, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, اللہ اللہ کیا کریں. دعائے ہم یہی بھی پڑھیں تو کام پڑے گا. اچھا خیر یہ ہے کہ ان واٹ آیت ان قرآن ڈز اٹ اسٹیٹ کہ لسننگ ٹو میوزک از حرام. میرا سوال جواب دے سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں کمیٹی کوئی ممبر صادق بھائی, امیر بھائی کیا کرے, گیپ دے دیں, بریک دے دیں, کیونکہ بہرحال اس طرح پیر کو سکیڑ کے بیٹھنا ہے بہت مشکل کا. یہ پرچہ کمپلیٹ ہو جائے بس, کیونکہ شروع کر دیا تھا نا. اس کے بعد ہم بریک دیتے ہیں, اللہ کرے یہ بریک حضرت مسلم کی نماز کی طرح نہ ہو کہ پلٹ کے دیکھا کوئی بھی نہیں. اگر ہوگا شاید میرے لیے آسانی. لیکن سوال کا جواب میں دیتا ہوں. ان کا سوال یہ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میوزک حرام. اس ٹائم پر لوگ سوال بہت کرتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہے خمس دینا, قرآن میں کہاں لکھا ہے تقلید کرنا, قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی رکھنا. لیکن صرف اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو ان کو کرنے کا دل نہیں چاہتا. میرا سوال یہ ہے کہ باقی جتنی چیزیں آپ اسلام کی کرتے ہیں وہ قرآن میں کہاں لکھیں؟ کیا ہر چیز کے بارے میں آپ کا یہی طریقہ؟ پورے قرآن میں دکھا دیجئے کہ کہاں لکھا ہے کہ رکوع میں سبحان رب العظیم وبحمدہ پڑھنا. پورے قرآن میں دکھا دیجئے کہ کہاں لکھا ہے کہ روزے کے عالم میں یہ آٹھ نو چیزیں حرام, صرف کھانے پینے کی بات آئی ہے اور ایک شادی کا مطلب. بس دکھا دیجئے پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ احرام پہن کے حج کرنا. کوٹ پینٹ میں کیوں نہیں آپ حج کرتے, ٹائی وائی لگا کے کیوں حج نہیں کرتے ہیں؟ ارے چھوڑے, اس کو پورے قرآن میں دکھا دیجیے. کہاں لکھا ہے کہ مرنے والے کو تین غسل دے کے کفن پہنایا جائے؟ کہیں لکھا قرآن؟ پورے قرآن میں نہ ہمارے نکاح کا طریقہ ہے, نہ ہمارے طرح کسی عبادت کا طریقہ نہیں. مثلا میں بچے کے سوال کو کنڈم نہیں کر رہا, میں اس مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ باقی شریعت کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم قرآن دیکھتے ہیں, لیکن جو چیز کسی وجہ سے ہماری ڈیلی لائف میں ہم کو پرابلم کر رہی ہے اس میں ہم کو قرآن یاد آتا ہے. لیکن اب آئیے سورہ لقمان آیت نمبر پانچ, اس میں جا کے پڑھ لی آیت نمبر پانچ. سورہ لقمان وہ تیسرا سورہ ہے کہ جس کے پہلے جو سورہ ہم شب قدر میں پڑھتے ہیں, 29 سورہ عنکبوت, 30 سورہ روم, یہ 31 سورہ لقمان آیت نمبر پانچ. اور تین جگہ قرآن میں کہا جاتا ہے یہ وشتنبو قول الزور, اپنے آپ کو قول الزور سے بچاؤ. ڈکشنری میں دیکھیے, عربی ڈکشنری میں, ڈکشنری میں لکھا ہے کہ قول الزور اے غنا یعنی گانا. تو یہ بات قرآن میں موجود ہے, لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو ہم قرآن میں نہیں دکھا سکتے. کتا حرام ہے یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں, اور یہ آرگومنٹ کراچی میں شروع ہوا پاکستان, جب ہمارے پریزیڈنٹ گود میں کتے لے کے تصویریں کھینچوا رہے تھے اور پروموشن آ رہا تھا ٹی وی سے کتا کا لکھا ہے. اب تو آپ کو معلوم ہے جیو ٹیلی ویژن پہ بھی یہ ڈسکشن ہوئے ہیں جو آپ نے سنے ہوں. یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں یہ دن آئے گا. یہاں تو سمجھ میں آ رہا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام, یعنی جس ٹاپک کو ہم نے زندگی میں کبھی ٹچ ہی نہیں کیا کہ شراب حرام ہے, ہر آدمی جانتا. باقاعدہ اس کو پروو کرنا پڑ رہا ہے کہ آج کراچی میں لہلے میں پروو کرنا پڑے تو کوئی تعجب نہیں, پروو کرنا پڑ رہا ہے کہ شراب حرام. کیوں؟ سلسلہ وہی چل پڑا جو قرآن کی بات آئی. دشمن اہل بیت کامیاب ہو گئے, جس نے شہزادی فاطمہ کا گھر جلایا تھا وہ کامیاب ہو گئے. اس نے ہمیشہ زیادہ قرآن لینا ہے, حدیث نہیں لینا. آج ہم بھی کہتے ہیں مولانا حدیث نہیں, حدیث ایک طرف رکھیے قرآن سے دکھائیے. دوسرا سوال یہ کہ واٹ افیکٹ آف میوزک آن دی باڈی, وائی از لسننگ پروہیبیٹڈ؟ کسی چیز کے پروہیبیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بیڈ افیکٹ. شراب ایٹ لیسٹ یہ مجمع تو شراب کو حرام سمجھتا, ایٹ لیسٹ قرآن کیا کہتا منافع للناس و اسم کبھی. شراب میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے, بینیفٹ بھی. شراب کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بینیفٹ. پھر کیا ہوگا اسم ہوما اکبر و بن نفع, اس کا گناہ بڑا ہے فائدہ کم. یہ اصول اسلام نے بتایا کہ میوزک کے بینیفٹ بھی ہیں, میوزک کے نقصانات بھی. اب کتنے نقصانات ہیں چھوڑیں اس بات پہ, چھوٹی سی بات. 100% میوزک میں فائدہ, اور اللہ کہہ دے حرام تو بچی بیٹھتے نا. 100% کربلا جانے میں نقصان ہے, لیکن اللہ نے کہا حسین جانا پڑے گا, حسین گئے. مومن کا یہ نیچر ہی نہیں ہوتا ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس کی بیلنس شیٹ بنا کر کوئی قدم ہوتا ہے. یہ بزنس ہے, یہ ریلیجن نہیں. ریلیجن کے اندر اگر لاس بھی ہے لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ آرڈر آف اللہ ہے تو ہم کو ماننا. آخری سوال کہ اگر ہسبینڈ میوزک سنتا ہے اور وائف اس کو پسند نہیں کرتی تو وہ اپنے بچوں کو اس سے کیسے بچائے. یہاں پر اتنا مشکل کام نہیں ہے, زبانی پریچنگ کرے اور ایک اصول یاد رکھے کہ اب یہ پہلا بریک دیا جائے گا جس کے بعد باقی سوال بعد میں آئیں گے, اور یہ تو اللہ معلوم یہ سوالات کم آئیں گے. لیکن اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ چاہے آپ کریں چاہے اور کریں کوئی اور آپ کا اس کا گناہ, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں کر رہے, جیسے بھی خمس کی بات آ گئی, میوزک کا سننا حرام, لیکن اگر آپ کی انٹینشن نہیں ہے اور میوزک کی آواز کان میں خود سے آ رہی, عربک میں ورڈ ہے سماع الغنا لیس بحرام استماعہ حرام, کان میں آواز آنا حرام نہیں ہے, باقاعدہ اٹینشن دے کے سننا حرام. جس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے لیکن آپ کو وہاں جانے کی اجازت ہے. آپ ایسی بس میں جا سکتے ہیں, آپ ایسی سپر مارکیٹ میں جا سکتے ہیں, آپ ایسے شاپنگ مال میں جا سکتے ہیں, آپ ایسے ریسٹوران میں جا سکتے ہیں کہ میوزک کی آواز کان میں پڑ رہی ہے لیکن آپ اٹینشن نہیں دے رہے. تو وائف کا مسئلہ بھی سالو کہ وہ سنے نہیں, اور یہ ہے کہ وہ اولاد کو بھی اس چیز کی تربیت دے. لیکن خاصا لمبا سیشن ہو گیا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ سیشن شروع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھیں, دو ریکویسٹ نمبر ون کہ آپ کے لیے کچھ, یہ تو ساری اسپرچل غذا آپ کو مل رہی تھی, اتنی مل گئی کہ ڈائریا ہونے لگا ہوگا اسپرچل, اب کچھ آپ کی فزیکل ریفریشمنٹ بھی ہے. جن مومنین نے اس کا انتظام کیا, یہ مومنات نے, خدا بندہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی دعائیں قبول کرے, ان کے مرحومین کی مغفرت کرے. اور ایک یہ ہے کہ اٹھتے اٹھتے اپنے سارے مرحومین کو یاد کریں گے, تمام مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً جو لوگ اس سیشن میں اتنی دیر تک بیٹھے اور ابھی ہمت کر رہے ہیں کہ مزید فردر بیٹھیں گے, لیکن جو نہیں بھی بیٹھیں گے چلے جائیں گے, ان کے مرحومین کیوں نکالے ہم سورہ فاتحہ سے. تو تمام مومنین و مومنات جو لوگ اب تک بیٹھے ہیں, ان کے خاندان کے تمام مرحومین جنہوں نے اس مڈ سیشن ریفریشمنٹ کا انتظام کیا, ان کے مرحومین, اور جنہوں نے آج کے افطار کا انتظام کیا, ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب ایٹ لیسٹ 15 منٹ کا جو بریک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ کو کوئی اناؤنسمنٹ. ایک منٹ کا اناؤنسمنٹ جی, جلدی کر دیں, بہت دیر ہو رہی
This is come from ladies. They arranged Eid Milan or get together on Eid day at Imamia.
Imamia ke hall mein aaj question answer session ka dusra hissa shuru ho raha hai, aur abhi kisi momin ne kaha ki Maulana aadhi public chali gayi. بریک دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آدھی پبلک کو بھیجا جائے. مجھے معلوم تھا اس لیے کہ جو لوگ بہت تکلیف میں بیٹھے تھے ان کی اس تکلیف کی وجہ سے میرے لیے سیشن چلانا مشکل ہو رہا تھا. تو ہم لوگ اس چیز کو پریپئر کرتے ہیں کہ چند لوگ ہوں, تھوڑے سے لوگ ہوں, لیکن توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں. جو لوگ تکلیف محسوس کر رہے تھے ان کا قصور نہیں, یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں 3-3.5 گھنٹے اس طرح بیٹھنا یہ بھی بڑا ان کا حوصلہ تھا. تو ان کی قسم کا مروت یا تکلف کی وجہ سے وہ چپ بیٹھے تھے, اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا غلط تھا. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ دوں कि अगर हम लोग फजर तक भी ये सेशन चलाएं तब भी ये सवालात के आधे सवालात के जवाब भी नहीं आ सकते। लेकिन वही बात जो मैंने मजलिस में चार पांच दफा पढ़ी कि मन लम युद्ध रेकुल कुल लम युद्ध रेकुल कुल, मौला का फरमान है कि अगर तुम्हें कोई चीज पूरी नहीं मिल रही है तो पूरा छोड़ो भी नहीं, उसको जितना मिल जाए उतना ले लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात। आइए पहला ही मसला जो अभी खाने की मेज पर डिस्कस हो रहा था, अगर जो ये मसला बहुत पुराना हो गया लेकिन जैसे जैसे यंग जनरेशन सामने आती है पुराने मसले की जरूरत पड़ती है। जेलेटिन, जेलेटिन जो तकरीबन आजकल 80 या 90% खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल होता है, मसले का खुलासा या बॉटम लाइन यह है कि जेलेटिन हलाल है। उसका रीजन, जेलेटिन की दुनिया में तीन किस्में और भी ज्यादा होंगी लेकिन ज्यादा कॉमन थी। नंबर एक जो वेजिटेबल या प्लांट से बनाया जाता है, जिसमें चाइना ने तो बहुत तरक्की कर ली है, प्लांट जेलेटिन बिल्कुल ओके, तो प्लांट है इसमें तो कोई हराम की बात ही नहीं। नंबर दो एनिमल, एनिमल के बारे में एक मसला है कि जो जानवर कुत्ता और सुअर छोड़ दीजिए, इसके अलावा बाकी जितने जानवर हैं अगर वो हराम तरीके से भी जबह किए गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मेरी मजलिस है, यानी ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे हिसाब से तो मेरी हर मजलिस इंटरेस्टिंग है, ये जुमला बाज मोमिनीन का है। एक मेरी मजलिस है, रमजान ही की मजलिस है, बड़ा खारा दर की, उसका टॉपिक कुछ एनिमल्स जानवर उसका टॉपिक था। मौला की एक हदीस है, कुत्ते से 10 बातें मोमिन को सीखना चाहिए। कुत्ते के अंदर भी 10 ऐसी अल्लाह ने बातें रखी हैं जो मोमिन को सीखना चाहिए। कौवे से मोमिन को 3 बातें सीखना चाहिए। कई जानवरों के बारे में इमाम ने कहा इससे बातें सीखो। उसके बाद 39 ऐसे जानवर जिन पे अल्लाह ने अजाब भेजा था वो इंसान थे और जानवर बने, डार्विन की थ्योरी का रिवर्स। वो कहता है जानवर इंसान बना, ये इंसान थे जो जानवर बने, हाथी है और शेर है तो क्यों बने। इमाम ने कहा इसका रीजन याद रखो कि कितना बड़ा गुना। अब ये पूरी एक तकरीर एनिमल्स पे चल रही है। नैजल बलागा में मेरे मौला है, मकड़ी यानी स्पाइडर के बारे में और चींटी के बारे में और शहद की मक्खी हनी भी, इसको पूरे पूरे खुतबे दिए। आखिरी उसका जुमला था, आखिरी उसका पोर्शन था, हलाल जानवर में कुछ चीजें हराम है और हराम जानवर में कुछ चीजें हलाल। जानवर हलाल है लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हराम, वो तकरीबन 12-13 चीजें होती। वो तो मैं अभी तो सवाल ही इतने बाकी है, मैं कहां उलझ गया। और इसी तरह हराम जानवर जो कुत्ता सुअर ने, जो चिकन यहां पे नॉन मुस्लिम ने जबा किया, इसमें भी कुछ चीजें जो है वो हलाल, उसमें बोन यानी जिसमें रूह नहीं होती। घर से आगे सिस्तानी ने फरमाया एहतियात के वाजिब यह है कि इसको अवॉइड करो, लेकिन उनके बाद सारे मराजे ने इजाजत दी और उनसे पहले के भी सारे मराजे ने इजाजत दी, जस्ट लाइक इमाम खुमैनी और आगे खुई और आगे खामेनाई। तो बोन जो है कुत्ते और सुअर को छोड़कर के उसके अंदर हर चीज हराम है, ये आम जानवरों की, गाय की या बकरी की या मुर्गे की बोन चाहे काफिर ने जबा किया हो या हलाल, तो ये जेलेटिन इससे बनती है। और तीसरी जेलेटिन ये जो जानवर के मीट से या फ्लैश से इससे बनी है चर्बी, उसके बारे में भी काफी चांसेस हैं कि वो हलाल। रीजन यह है कि शरीयत में एक मसला है इस्तेहाला, किसी चीज का कन्वर्जन, एक चीज कंप्लीटली चेंज होकर नई चीज बन जाए। जैसे शराब को अगर वेनेगर या सिरका बना लिया जाए तो पाक हो जाती, बाद महाराजी इसको इंकलाब का नाम दे के अलग लिखते हैं, लेकिन ये इस्तेहाला की कैटेगरी। या जैसे कुत्ता है अगर वो नमक की कान में जो माइंस होती है सॉल्ट माइन उसमें गिर जाए, कुछ दिनों के बाद वो भी नमक बच जाएगा, ये नमक हलाल है, ये नमक हलाल है, नमक हलाल नहीं कह रहा हूं, नमक हलाल है, इसलिए चेंज हो गया। तो इस जेलेटिन जो अगर गाय की चर्बी से या गोश्त से बना है तब भी उसने इस्तेहाला, تو سارے کے سارے جیلیٹن اس کی وجہ سے حلال. جو علماء آخری بات کو نہیں مانتے لیکن پلان جیلیٹن اور بون جیلیٹن ان کے یہاں بھی حلال, تو وہ کہتے ہیں اگر کسی پروڈکٹ پر خالی جیلیٹن لکھا اور آپ کو نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے کون سی جیلیٹن, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, وہ حلال. اینیمل جیلیٹن لکھا لیکن پتا نہیں یہ بون سے بنا ہے یا چربی سے بنا ہے, 50-50 ہے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ, تو وہ حلال ہے. یہ ایک مسئلہ وہاں پہ ڈسکس تھا ہو رہا تھا. اس کے علاوہ ایک دو مسئلے اور بھی تھے کہ جو خاص وجہ سے میں سیکوینس سے ہٹ کر اس کا جواب دے رہا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ کہ کیا بعض لیڈیز کا یہ طریقہ صحیح کہ وہ حجاب تو کرتی, اسکارف وغیرہ پہنا, لیکن جب تھیٹر میں کوئی انڈین مووی لگتی تو بڑے شوق کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہ مووی دیکھنے جاتی, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا بلکہ ہر اکثر ایسا ہو کہ آج کل کے یگسٹر مووی کے بیچ میں کوئی ایسا گانا آ گیا, کوئی ایسا سین آ گیا, اچھلنے لگے, شور مچانے لگے, ہائے ہو کرنے لگے, قمیضیں اتار دی, بنیان اتار دی. یہ طریقہ آج کل کا بن گیا. کیا آج کل کی ایک تہذیب جو پاکستان میں ہوتا تھا, چار آنے والی کلاس میں لوگ ایسی بات کرتے تھے, جو گیلی ویلی میں بیٹھتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, لیکن آج کل سبھی چار آنے والے بن گئے. تو ایسے ماحول میں جانا, جی ہاں, حجاب از ناٹ دا پرمٹ فار آل ادر گناہ. حجاب ون آف دا واجب ہے جو اس عورت نے کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ عورت ہو کے مارتی ہے, خالی عورت کا بھی مسئلہ نہیں. ایسی گیدرنگ میں جانا جو انٹرٹینمنٹ گیدرنگ کہلائے, گانا حرام ہے, اس کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ چیز, وہ آواز, وہ ساؤنڈ جو سوٹیبل ہے انٹرٹینمنٹ گیدرنگ کے لیے, وہ انٹرٹینمنٹ گیدرنگ کرائیٹیریا بنتی ہے گانے کو حرام کرنے کا. تو خود انٹرٹینمنٹ گیدرنگ اپنی جگہ اٹسیلف حرام. ہو سکتا ہے کہ وہی انڈین فلم تھیٹر میں نہ ہو, آپ اپنے گھر میں آ کے سی ڈی میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جائز, بات فلمیں جائز ہو جاتی, لیکن گانے کا وہ اگر گناہ کا ماحول ہے, عورت مرد سب مکس اپ بیٹھے ہیں اور لڑکے اس طرح شور مچا رہے اور گانے بھی آ رہے ہیں, پھر میں بات عرض کر دوں کہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, وی سی آر پہ دیکھ رہے ہوں, سی ڈی پلیئر پہ دیکھ رہے ہوں, یا تھیٹر میں دیکھ رہے ہوں جو یعنی سوبر قسم کا تھیٹر, گانا آ جائے تو اٹھ کے جانا واجب نہیں, اٹینشن ہٹا لیجیے. جو بھی سیشن کا فرسٹ سیشن کا آخری مسئلہ, لیکن وہ توجہ آپ ہٹا لیجیے کسی اور طرف, اپنے آپ کو اپنے دماغ کو لے جائیے. جس کی پریکٹس آپ کو ہے میری مجلسوں میں, آپ کیا کیا اس کو سوچ رہے ہوں گے, سنتے شاید کوئی بھی نہ رہا ہوگا مولانا کیا پڑھ رہے. یہی والی ٹریننگ جو مجلسوں سے آپ نے لی ہے, یہ جا کے وہاں استعمال کریں. مسئلہ سر یہ تو جوک کی بات تھی, لیکن یہ آدمی ذرا سی بھی ٹریننگ کرے تو اس کے لیے اس جگہ بیٹھنا چاہیے, لیکن ماحول اگر اس کا سوبر, لیکن جہاں ماحول ایسا یگسٹر کا ہو, انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہو, گناہ کا ماحول ہو, نہ لیڈیز کو جانے کی پرمیشن ہے نہ مردوں کو. غالباً یہ کوڈ آف پریکٹس ہے. میں نے بہت اس کے ریفرنسز دے دیے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیچز وغیرہ پہ جانا آغاز سیستانی اسی لیے حرام قرار دیتے ہیں کہ چاہے آپ ادھر دیکھ بھی نہ رہے ہوں کہ جہاں پہ وہ سوئمنگ ڈریس کے اندر لیڈیز, لیکن وہاں پہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اس گیدرنگ کے اندر کہیں جانا بھی جائز نہیں. شراب کے بارے میں کہتے ہیں اس دسترخوان پر یا ٹیبل پہ بیٹھنا حرام ہے کہ جہاں شراب سرو کی جا رہی, برابر کے ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن انٹرٹینمنٹ گیدرنگ کے بارے میں جتنا بڑا اس کا سرکل, جس کو ہم کہیں گے کہ سب ایک گناہ کا ماحول ہے, اس کے ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک کہیں بھی جانا حرام رہے گا. ایک سوال یہ آیا ہے, میں اس کا جواب اس لیے دے دیتا ہوں کہ اس کا اختلاف بھی آپ کو پتا چلے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ میرا اپنا اوپینین کیا ہے کیونکہ یہ میرے لیے کہنا حرام. وہ سوال یہ آیا ہے کہ ولایت فقہ سے ریلیٹڈ, وہ غالباً ادھر ادھر ہو گیا, جتنی دیر میں ملے گا میں اس کا جواب دوں گا, لیکن پہلے کچھ اور چھوٹے چھوٹے سوال. کیا ہم ایسی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں جہاں پر, اچھا غالباً یہ میوزک لکھا ہے, جہاں پہ میوزک کی سیل ہو رہی ہو یا میوزک کے آلات بیچے جا رہے ہیں, جیسے الیکٹرانک اسٹور پہ کام کرنا ہے جہاں پہ ٹی وی اور دوسری چیزیں بیچتے ہیں. اچھا اس کے اندر اگر یہ لفظ ٹی وی نہیں لکھتے نا تو جواب اس کا ڈفرینٹ ہوتا. ٹی وی انہوں نے لکھ کے مسئلے کو بالکل چینج کر دیا. टीवी जो है ना म्यूजिक की चीज नहीं माना जाता। टीवी के लिए बहुत पुरानी जो उलमा एग्जाम्पल देते हैं, स्टिल टीवी पे भाई एग्जाम्पल फिट उतरेगी कि जस्ट लाइक नाइफ, नाइफ से किसी आदमी का गला भी काट सकते हैं और नाइफ से सेब या एप्पल भी काट सकते हैं। कॉमन चीज है, गुनाह में भी इस्तेमाल हो सकता है, जायज काम में भी, डिपेंड करेगा आपके यूजेज पर। तो टीवी है, सीडी प्लेयर है, पीसीआर तो खैर अब उसका जमाना नहीं रहा, इस किस्म की जितनी चीजें जो हराम और हलाल दोनों में इस्तेमाल हो सकती है, उसको उसके स्टोर पे काम करने में या उसको सेल करने में कोई हर्ज नहीं। ये मुश्तरक चीजें, कॉमन चीजें, खरीदने वाले का अपना मसला है कि अगर वो हराम के लिए खरीद रहा है तो गुनाहगार है, जायज के लिए खरीद रहा है तो ठीक, लेकिन हम बेच सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि जो प्योर म्यूजिक की चीज है, ऐसी दुकान के जहां पे म्यूजिक की सीडीज बिक रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स के एल्बम्स बिक रहे हैं, या वायलिन पियानो गिटार हारमोनियम टाइप की चीजें बिक रही, यकीनन वहां पे काम करना जायज नहीं है। और ये मसला कोड ऑफ प्रैक्टिस में तो नहीं है, लेकिन आगे इस्लामी की वेबसाइट इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर में मौजूद है। ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, थोड़ी सी सीक्वेंस मैंने बदल दी है क्योंकि पर्सनली मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के सवाल दो दिन पहले के थे लेकिन वो इस वक्त जा चुके हैं, और कुछ लोगों के सवाल अभी अभी के हैं लेकिन वो अभी सेशन में बैठे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज किया। एक सवाल यह है कि लाहौर में एक ऐसी खातून है जो बच्चों को कुरान करीम की तालीम देती हैं, और अच्छा खैर ये डिटेल की जरूरत नहीं है, खुलासा यह कि लाहौर में किसी लेडी इन खातून के वजू ने कुछ करेक्शन कराई। अब ये पूछ रही है कि करेक्शन सही है कि नहीं। पहला सवाल यह है कि औरत जब वजू करेगी तो औरत और मर्द के वजू में एक डिफरेंस, औरत जब वजू करेगी और ये राइट हैंड जब वो धोएगी या बाजू, तो पानी पहले अंदर की तरफ डालेगी, यहां से धोना शुरू करेगी और यहां पे पैंट करेगी, और बाएं बाजू में बाहर की तरफ पहले पानी डालेंगे और फिर अंदर की तरफ। इनका सवाल यह है कि ये करेक्शन सही है कि नहीं, क्या मसला है इसका। अब ये बहुत ही शॉर्ट है सवाल, इन्होंने जरा लंबा लिख लिया, जवाब इसका बहुत ही आसान है कि औरत और मर्द के वजू में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन्स वजू एज फार एज वाजिबात आर कंसर्न। वाजिब की हद तक औरत और मर्द के वजू में कोई फर्क नहीं, यही मसला नमाज का है, यह नमाज का तरीका है, ड्रेस नहीं, यह तरीका है। अलबत्ता कुछ चीजों में, वजू में भी और नमाज में भी औरत और मर्द में फर्क है, लेकिन वो सुन्नत फर्क है, वाजिब नहीं। यानी उसका ख्याल करेंगे तो सवाब है, नहीं करें तो कोई हर्ज नहीं। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो वजू आप पहले करती थी वो भी सही है, जो वजू इन्होंने अभी आपको बताया वो भी सही है। और नमाज का भी यही तरीका, ये मसलन औरत के लिए ज्यादा सवाब है कि नमाज में वो हाथ सीने पे रखे, मर्द के लिए ज्यादा सवाब है कि वो हाथ को खुला रखे, लेकिन ये तो वाजिब फर्क नहीं। रुकू में जब मर्द जाए तो अपने घुटने को पीछे ले जाए, यानी टांग उसकी बिल्कुल एक इस तरह स्लोप की तरह, औरत के लिए यह है कि बेंड करके रुकू करे कि उसकी घुटने तक उसकी टांग सीधी हो और ऊपर से रान थोड़ी सी मुड़ी हुई हो सिजदे के अंदर। मर्द के लिए मुस्तहब है कि हथेली जमीन पे रखेगा, कोहनी को उठाए, एक गैप बने उसके हाथ के नीचे से। औरत के लिए मुस्तहब है कि हाथ से लेके कोहनी तक पूरा जमीन पे मिला के रखे, कोई गैप नजर ना आए, लेकिन ये सब मुस्तहब फर्क है। यानी औरत मर्द की तरह से नमाज पढ़े और वुजू करे, मर्द औरत की तरह से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका जो वुजू आप कर रही थी वही सही है, जिन्होंने बताया उसकी उसको उसकी तरफ न जाए तब भी कोई हरकत नहीं। लेकिन सवाल छोटा सा था, जरा सा इनके सवाल में भी डिटेल ज्यादा आ गई और मेरे जवाब में भी जल्दी जल्दी। एक सवाल ये कि बहुत छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स में म्यूजिक होता है, और आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम, बच्चों को प्रेप के बच्चे हैं, केजी के बच्चे हैं, अल्फाबेट, काउंटिंग, कलर, ये सब म्यूजिक के साथ सिखाए जाते हैं। क्या इसका मसाला? दो दफा मजलिस में भी ये बात आई और आज क्वेश्चन आंसर में भी ये बात बयान करना पड़ेगी कि इस्लाम में सॉन्ग्स हराम, म्यूजिक हराम नहीं, यानी एवरी म्यूजिक हराम नहीं, 50% म्यूजिक हराम है और 50% म्यूजिक हलाल है। जो म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट गैदरिंग में यूज होती है वो वाली म्यूजिक हराम रहेगी, चाहे वो इंटरटेनमेंट म्यूजिक गैदरिंग के बाहर हो, और जो म्यूजिक इससे हटकर है वो हलाल है। मैंने आज पहले सेशन में जुमला कहा था, एक आम आदमी को क्या पता कौन सी म्यूजिक इंटरटेनमेंट की है और कौन सी नहीं, जिसको नहीं मालूम उसके लिए एवरी म्यूजिक इज हलाल, जब बगैर गाने को। अब ये तो मैंने ऐसा जवाब दिया कि कुछ लोग समझे तो अक्सर नहीं समझे, अभी मैंने प्योर वर्डिंग आपके सामने पड़ी आवाज चीज का नहीं, लेकिन इसके बाद का जुमला है कि नॉर्मली बच्चों के एजुकेशन में जो म्यूजिक इस्तेमाल की जाती और हमें नहीं पता कि इसका ओरिजिन या सोर्स क्या, वो हलाल। तो बच्चों के अल्फाबेट या काउंटिंग या सेक्सी स्ट्रीट के प्रोग्राम है या इसके अलावा प्रोग्राम है, इसकी म्यूजिक नॉर्मली हलाल है। हाँ, जहां आपके सामने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखकर उससे म्यूजिक आ रही हो वो हराम हो जाएगी, लेकिन अगर वो रिकॉर्डेड है आपको नहीं पता कि म्यूजिक किस इंस्ट्रूमेंट से बजाई जा रही, तो न्यूज के वक्त जब न्यूज का टाइटल आता है म्यूजिक बजती है, हर एडवर्टाइजमेंट म्यूजिक होती है, हर जगह साउंड इफेक्ट देने के लिए म्यूजिक होती है, वो सारी की सारी बिल्कुल जायज। एक सवाल यह है कि पहले मुझे तकरीर के मसले की अहमियत नहीं पता थी तो मैंने आगा खामेनाई की तकरीर शुरू की, अब मुझे कुछ कंडीशन पता चली तो मुझे ये मालूम हुआ है कि मैंने जब तकरीर शुरू की थी, स्टार्ट की थी, वो तरीका सही नहीं, अब मैं क्या करूं। देखिए, आगा खामेनाई की तकरीर, आगा सिस्तानी की तकरीर, आगा वहीद खुरासानी की तकरीर, जितने भी महाराज हैं, सबका एक तरीका होता है, और आपके ऊपर जो आपने सवाल में लिखा है आप पर वाजिब है कि आप दोबारा सर्च करें कि इस वक्त इल्म के एतबार से सबसे ज्यादा कौन, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको आगा खामेनाई ही का नाम पता चलेगा। लेकिन सिस्टम के तहत तकलीफ शुरू करते वक्त वाजिब कि आदमी ये सर्च करे कि इस वक्त जितने मुश्तैदीन है उनमें सबसे ज्यादा नॉलेज किसकी, फिर नियत करे कि आज से मैं उनकी तकलीफ में जा रहा हूं। ये सर्च वो खुद करे पर्सनली, या अगर उसको किसी के ऊपर भरोसा कॉन्फिडेंस है कि वो आदमी जो है उसने कर सारी सर्च कर ली होगी, बस मैं खाली उससे जाके नाम पूछ लेता हूं। जैसे उमूमन मदरसे के बच्चे अपने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, घर के अंदर आमतौर पर नाबालिग बच्चे अपने बाप पेरेंट्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, बीवी उमूमन तकलीफ की हद तक शौहर पे भरोसा रखती है, बाकी किसी चीज में भरोसा नहीं करती, वो अलग मसला। पर्सनली आप तहकीक करें एक तरीका, दूसरा यह कि किसी आदमी ने आपको यकीन है कि उसने सही तहकीक की होगी। अच्छा, इसमें कभी वाइस वर्सा भी होता कि औलाद को बताया कि मेरा बाप मजहब के अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाता, वो कोई तहकीक नहीं की होगी, खाली वो रिलीजियस आदमी है, गुनाहगार भी नहीं, लेकिन बहुत डिटेल मैंने किया जिसका नाम पता चला तकलीफ कर ली, तो फिर उसको अपने बाप की बात नहीं मानना। लेकिन खुलासा यह है, ऐसा झुकता तकलीफ के वक्त आपको सर्च करना है कि किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा, ये पर्सनली भी आप कर सकते हैं और इसमें किसी को वकील भी बना सकते हैं, किसी और पे आप जिसमें कॉन्फिडेंस हो भरोसा रिलाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपने तरीका लिखा कि आपने कोई तहकीक नहीं की, वैसे ही जिसपे दिल आया तकलीफ कर ली, वो गलत है, आपको दोबारा तहकीक करना है, फिर वही नाम भी निकल सकता, तो उन्हीं की तकलीफ आप पर वाजिब रहेगी, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप आपको ये दोबारा उठाना। एक सवाल यह है कि चंद साल पहले हमने हुम्स देना शुरू किया था, उस वक्त कैलकुलेशन किया और हुम्स दे दिया और उस वक्त से दे रहे हैं, लेकिन चूंकि पिछला हिसाब क्लियर नहीं था तो हम हर साल जितना हुम्स है उसको थोड़ा सा ज्यादा पुराने एरियस के नियत से देते हैं। तो अब ये खुम जो हम अदा कर रहे हैं, अच्छा ये बहुत लंबा सवाल है, इनका सवाल ये बनेगा आखिर में जाके कि अगर जो हम खून ज्यादा दे रहे हैं, अगर कभी पता चले कि एक्चुअल इतना खून वाजिब नहीं, तो जो हमने ज्यादा दिया उसका कोई फायदा या सवाब होगा। अच्छा, इसके अंदर बहुत डिटेल में गए बगैर छोटी छोटी दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि कैलकुलेशन आप खुद नहीं कर सकते। जिस मुश्ताहिक की तकलीफ में है उसके रिप्रेजेंटेटिव से बैठ के पास की कैलकुलेशन कराई जाती है। यानी दूसरे अल्फाज में मैं गलत कह दिया, आप गेस नहीं लगा सकते कि मैंने आज तक खून नहीं दिया तो हर साल इतना खून वाजिब होगा। नहीं, एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करना। तो अगर किसी आदमी के पास बालिग होने से लेकर टिल टूडे पूरा कैलकुलेशन है, खुम्स नहीं देता था, पूरा पूरा कैलकुलेशन है तो ठीक, लेकिन नॉर्मली जो खुम्स नहीं देता उसके बाद पूरे पास की इतनी कैलकुलेशन होती नहीं, वो गैस लगाएगा, गैस नहीं चलेगा। रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए मुश्ताहिक के और उनसे आप हिसाब करवाइए कि मेरे कितने एरियर बनते हैं। ये सिर्फ मुश्ताहिक का वकील कह सकता और कोई, क्योंकि उसके पास भी इसमें गैस तो है नहीं, वो भी एक गैस लगाएगा, लेकिन उस गैस के बाद एक जुमला कहेगा, ये जो उसका सेंटेंस होगा ना इसकी वजह से उसके पास जाना। वो कहेगा इतना खुम्स मैं आपके वाजिब करता हूं, अगर एक्चुअल खुम्स इससे ज्यादा बन रहा है तो मेरी तरफ से माफ, और एक्चुअल खुम्स इससे कम बन रहा है, मैंने ज्यादा ले लिया तो आपकी तरफ से माफ। तो ये जुमला कहने की अथॉरिटी कि अगर कुछ ज्यादा खुम्स है कैलकुलेशन में नहीं आया तो मैं माफ करता हूं, ये सिर्फ मुस्तहिक कह सकता। तो जिसने आज तक खुम्स नहीं दिया और उसके पास पास का कोई रिकॉर्ड नहीं है कैलकुलेशन वाला, रिप्रेजेंटेटिव के पास जाए कैलकुलेशन करवा, जितना खुम्स का अमाउंट बनेगा अगर पोजीशन है देने की तो फौरन देना, नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता दे। और अगर जितना खुम्स आप पर वाजिब आप कभी उससे ज्यादा दे देते हैं तो वो जाये नहीं जाएगा। अगर आपकी नियत यह है कि मेरी कैलकुलेशन में अगर कोई मिसिंग है तो ये उसका खुम्स बन जाए, कोई मिसिंग नहीं है तो ये मेरा सदका बन जाए, ये डबल नियत इस केस में चलेगी। इसको हम लोग शरीयत की जबान में एक बहुत अच्छी नियत बताते हैं, एक टर्म है याद कर लीजिए, माफी जिम्मा। माफी जिम्मे का मतलब यह है कि इस वक्त जो मेरी जिम्मेदारी है, 30th शाबान का रोजा नॉर्मली 30th शाबान का रोजा इस नियत से रखा जाता है माफी जिम्मा। अगर मेरे पास कजा रोजा है और आज 30th शाबान है तो कजा हो जाए, रमजान का चांद कहीं नजर आ गया तो ये रमजान का मान लिया जाए, मगरिब इशा की नमाज का टाइम बड़ा यानी कंफ्यूजिंग मसला है, मिड नाइट से लेकर फजर तक अगर मगरिब इशा किसी वजह से डिले हो गए, माफी जिम्मा की नियत से पढ़, क्योंकि ये रिवायतें इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। एक रिवायत में है मगरिब इशा मिड नाइट में कजा हो जाती है, एक में है कि मगरिब इशा फजर तक अदा रहती है, दोनों रिवायतें बड़ी स्ट्रांग। ये नमाज पढ़ी जाएगी माफी जिम्मा की नियत से कि अदा है तो अदा मान ली जाए, कजा है तो कजा मान ली जाए। फितरा, अगर ड्यू टू एनी रीजन आप ईद के दिन नहीं निकाल सके नेक्स्ट डे निकाल दें, तो फितरे में बहस है कि फितरा कभी कजा नहीं होता, लेकिन दूसरी जानी इमाम ने कहा है कि नमाज तक दे दो, इससे लग रहा है कि नमाज तक इसका टाइम है, फिर टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट डे आप निकालेंगे माफी जिम्मा की नियत। एक ये नियत भी अपने बच्चों को याद कराना है, वाजिब मुस्तहब हराम मकरूह मुबाह कुर्बतन इलल्लाह रिजाए मतलूबियत माफी जिम्मा। तो हर वो चीज जहां वाजिबात आपके डाउटफुल हो वो माफी जिम्मा की नियत से होती। कुछ सवाल मुझे खुद लग रहा है कि मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि फ्रेश होके आया। अच्छा, कालीन अगर वॉल टू वॉल यानी उसका उठाना इम्पॉसिबल हो तो इसे कैसे पाक किया जाएगा, नजासत अगर मसलन पेशाब वगैरह की। देखिए, जब किसी नजीस चीज को पाक करें तो अगर वो ऐसी चीज है जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जैसे कपड़ा है जैसे कारपेट है, तो उसको पाक करने के बाद उसको निचोड़ना जरूरी है ताकि उसका रिमेनिंग पानी उसमें से निकल जाए, ये शॉर्ट मसला है। अब कालीन उस कैटेगरी में आता जिसमें अगर पानी गिर जाए तो कालीन इसको एब्जॉर्ब करता, तो कालीन को जब पाक करेंगे यानी कारपेट को, तो इसको खाली पानी डालना एनफ नहीं है, उसको इतना निचोड़ना पड़ेगा कि उसमें से रिमेनिंग पानी बाहर आ जाए। इसको ध्यान में रखने के सवाल करते हैं कि कारपेट वॉल टू वॉल है, अगर वॉल टू वॉल ना हो तो फिर भी गुंजाइश है कि पानी बहाते हुए वहां तक ले जाइए जहां कारपेट खाली, पूरे कमरे में खाली कैसे पाक करें, क्योंकि सवाल तीन मुख्तलिफ पर्चों में लिखा। तीन अलग हैंड राइटिंग में है, तीन अलग लैंग्वेज में, एक उर्दू है, एक इंग्लिश है, एक रोमन है।
अच्छा,
तो इसका मतलब है कि अलग अलग लोगों का सवाल है। इसके अंदर आ गए सिस्तानी का तो मसला बहुत आसान है। अगर सिस्तानी कहते हैं कि अगर आप कोई नजीस चीज कुर पानी से बात कर रहे हैं तो उसको निचोड़ने की जरूरत नहीं, चाहे कपड़ा हो चाहे कारपेट हो, खाली पानी उस पर डालते कुर पानी। और उमूमन लॉस एंजलिस में हर घर में कुर पानी होता है। तो अगर आप नल से लेकर कारपेट तक एक पाइप लेके आते हैं और वो पानी जो है ना वो नल से टैप वाटर उसको आप वहां तक ले आते हैं कनेक्शन मिला के पाइप के जरिए से और पानी उसके ऊपर जारी कर देते हैं तो पाक हो जाएगा। पेशाब से नजीस है तो पहले उस पर आप कारपेट में पानी डालिए, उसके बाद उस पानी को आप ड्राई कर लीजिए, उसके बाद दोबारा पानी डालिए। दूसरे मराजे जो कहते हैं पानी डालना इज नॉट एनफ, इसको निचोड़ना पड़ेगा। तो आजकल की दुनिया में एक ऐसा वैक्यूम आता है जो ड्राई चीजों के अलावा वेट चीजों को भी पानी सक करके उसमें से सकिंग वाला वैक्यूम होता है, बहुत कॉमन है, पूरे मिडिल ईस्ट में है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में है, पूरे इंग्लैंड में। तो बाकी मराजे कहते हैं कि आप कारपेट में पानी डालिए, वो वाला वैक्यूम जो रेंट पर भी मिल जाता है उससे ला के पानी सक कीजिए। क्योंकि जहां पर लफ्ज आ जाए कि कपड़े को निचोड़ना, निचोड़ने का मतलब यह है कि आप सक भी कर सकते हैं। वो वैक्यूम लाइए, सक कीजिए, उसके बाद दोबारा पानी डालिए, दोबारा उस वैक्यूम से उसको सक कीजिए और पाक हो जाएगा। बात मुझे अंदाजा है कि कुछ चीजें जरा कंफ्यूजिंग है लेकिन टाइम नहीं। एक सवाल यह है कि ऑफिस में अगर वॉशरूम इस्तेमाल किए तो पानी तो नहीं होगा, चुनाव टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर लिया, अब अगर नमाज का वक्त हो जाए तो क्या इस हालत में वुजू किया जा सकता? जी हाँ, नमाज वुजू के लिए बॉडी का पाक होना जरूरी नहीं, ऑर्गेन ऑफ वुजू का पाक होना एनफ। तो अगर आपका फेस, दोनों हाथ, सर का मसा, पैर का मसा ये पाक, तो वुजू हो सकता है। फिर जब नमाज आप पढ़ेंगे तो नमाज के मौके पर बॉडी का पाक होना जरूरी है। इनका सवाल वुजू का था कि वुजू आप कर सकते हैं इसी हालत में कि आपने यूरिन पास किया और आपकी बॉडी नजीस, लेकिन अगर नमाज भी उसी वक्त पढ़ना बहुत ही आसान मसला है। वो यह है कि यकीनन वॉशरूम के अंदर पानी नहीं होता, लेकिन पानी की जो छोटी बॉटल्स होती हैं, रोज आना यहाँ शहरी इफ्तारी में कोई स्पॉन्सर बेचारे देके जाते हैं, ये वॉशरूम में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसका मैं नहीं कह रहा क्योंकि ये पीने का पानी और मोमिन की तरफ से, लेकिन हम लोग इतनी ट्रेवलिंग करते हैं और इतनी जगह जाते हैं, पानी की जो छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल भी लेकिन छोटी तो ऐसी भी जेब में भी आ जाती है। जब आपने यूरिन पास किया या बड़ी नजासत की है तो पानी की एक बॉटल से बड़े आराम से पाक हो जाता, वो आप हैबिट बना लीजिए कि अपने पास रखी। बहुत सी जगहों पे वो नहीं है, तो जो पेपर गिलास है वॉश बेसन से उसको भरा उसको ले गया। वेल देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। तो क्योंकि हम लोगों को जो ट्रैवलिंग में जरूरत पड़ती है तो बहुत हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीका हो गया है। ये मसला कि टॉयलेट या वॉशरूम में पानी नहीं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, स्पेशली आजकल जब पेपर ग्लासेस भी बहुत कॉमन है और वो पानी की छोटी बॉटल जो आप जेब में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं, उसके बाद ये मसला खत्म। अगला सवाल कि जब मुश्तहिद के वकील को हम खुम्स देंगे तो वो एक कॉमन रसीद देते हैं, क्या ये काफी है या जो आगर सिस्तानी का लेटेस्ट फतवा है ये रसीद मुश्तहिद के पास से आनी चाहिए? अच्छा, अब इन्होंने लिखा है कि मैं तो आगर सिस्तानी की तकलीफ करता ही हूं, और मसला वो पूछा है, लेकिन मसले का जवाब ये है कि आगर खामेनाई का ये मसला नहीं, वो फरमाते हैं कि जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रूफ है, ऑथेंटिक है, उसको आप खुमस दे दीजिए, उसकी रसीद एनफ। लेकिन अगर सिस्तानी कहते हैं कि रसीद लेना जरूरी है या मेरी रसीद हो नजब की या मेरे होम ऑफिस की। अच्छा, अब इसके बाद आइए ये दो सवाल इब्ने मुल्जिम यूज टू बी गुड कंपेनियन ऑफ इमाम अली बट टर्न अगेंस्ट हिम, हाउ कैन वी अवॉइड बींग लाइक हिम। ये सवाल जो है एक बहुत बड़ा टेंशन हर मोमिन मर्द और हर मोमिना में मोमिना औरत के पास होना चाहिए, बिकॉज इन मेनी 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 अहादीस इट इज नैरेटेड दैट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ शियास आर गोइंग टू बी अगेंस्ट इमाम जमाना आफ्टर हिज री अपीयरेंस, इवन दोस हु आर प्रेइंग फॉर हिम एंड हु आर ईगरली वेटिंग फॉर हिम हिज अपीयरेंस। रिवायतों में है कि कितने शिया इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे। और यहां पर जो मेन चीज बताई गई है वो मेरा एक पूरा अशरा है, देखिए सवाल तकरीर वाला, वो ये है कि हमको ये देखना है कि जितने लोग हिस्ट्री फर्स्ट इमाम के शिया थे जिन अगेंस्ट इमाम हो गए तो रीजन क्या हुआ, वो जो रीजन थे उसी को आप जमा करें, उसकी एक लिस्ट बनाए और अपने आप को ट्रेन करें कि इनको अवॉइड करना। इब्ने मुल्जिम जो है ही वॉज नॉट ए गुड कंपेनियन ऑफ इमाम अली, नहीं इब्ने मुल्जिम नहीं, इस कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इब्ने ज़ियाद का बाप ज़ियाद वो इस कैटेगरी में आता, उमर साद इस कैटेगरी में आता, और बाकायदा इनकी अहमियत आने की बातें लेके इन शॉर्ट यह है कि दो मेन रीजन लैक ऑफ नॉलेज प्लस माल की मोहब्बत, हमारे साथ हो के दूसरे हो, ये दो बहुत बड़े रीजन है जो इनको जो बाद में इनको अगेंस्ट कर गए। ये दो की आदमी प्रैक्टिस करता रहे तो बच सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि जिस यूथ ने सवाल किया वो सेटिस्फाई नहीं होगा इतने सिंपल जवाब से, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं। सम पीपुल से इट्स ओके टू शेक हैंड्स विद नॉन महरम इफ योर इंटेंशन इज क्लियर, व्हाट्स योर आंसर? I have no right to answer these questions like that. It is the duty of marje and all Shia marje, not a single one. All Shia marje. Is masale ke upar sab ke sab agree it is not allowed unless there is a danger for your life or your haraj. Jo abhi maine awaze kiya. To ye jo some people kehte hain ki it's okay to shake hand with namahram is absolutely wrong. अगेंस्ट शरिया, अगेंस्ट लॉजिक, अगेंस्ट इस्लाम। हाँ, एक केस में है जो मैंने आज तकरीर के शुरू में कह दिया, लेकिन मैं बहुत सिंपल जवाब दे रहा हूं। आई हर्ड के इवन सिंगिंग कुरान इज अ हराम बट पीपुल से इफ सॉन्ग इज क्लीन एंड गुड मैसेज इट्स ओके, हु इज राइट एंड व्हाई? The main problem is that you are relying too much on people. Go only to your marje and nothing else. तमाम शिया महाराजे का कहना है कि सिंगिंग इज हराम, चाहे वो कोई लव सॉन्ग हो और चाहे वो कुरान। And some महाराजे like Imam Khomeini and Agha Sistani, they say that singing Quran is double haram. Singing Indian song, if it's single haram, the singing Quran is double haram. First, singing is haram and then you use a holy book in shaitanic verses. Shaitanic way. It's the insult of Quran. There is two guna. One for singing, one for disrespecting Quran. So, सिंगिंग कुरान इज ऑल्सो कंप्लीटली हराम। क्या इस माइक को हो क्या रहा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस बच्चे का, आई कैन यू डू तकलीफ ऑफ एनी मुश्किल बट रेफर टू फिफ मसाला ऑफ मोस्ताज, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मुश्किल? कैन आई गिफ्ट डीवीडी सेट which contains some haram music and seen and I know person will watch it. Is it, what is my responsibility? Yes, it is haram for you to give this type of a gift. हाँ, ये gift आप मुझे दे सकते हैं और मैं आपको 100% surety दिला रहा हूं कि वो हराम सीन को मैं डिलीट कर दूंगा। अच्छा, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि I'm pretty sure, sure नहीं, अगर आप doubt में भी हैं जितने सॉन्ग हैं और हराम सीन है, मे बी वो ही कैन वॉच और नॉट वॉच, आप नहीं दे सकते हराम। फर्स्ट डिलीट इट योर सेल्फ, फिर उसके बाद दीजिए। हाँ, अगर किसी के बारे में 100% श्योर कि वो इसको हराम में यूज नहीं करेगा, देन यू कैन गिफ्ट गिफ्ट। और दूसरा पहला जो सवाल था आपका, एक एक पर्चे में बहुत सवाल है, बाद लोगों ने कंप्लेन भी किए कि मौलाना ये ठीक नहीं है, आप हर पेपर से सिर्फ एक सवाल पढ़िए, एक आदमी 10 सवाल कर रहा है, दूसरे को एक का भी चांस नहीं मिल रहा, तो अब मैं यही करने जा रहा हूं, पहले इसका जवाब दे दूं। ड्यूटीज ऑफ मुश्ताहिद, नंबर एक गिव इन फतवा। इसके लिए ये जरूरी है कि आलम, आप आलम को फॉलो कर, आलम मीन्स मोस्ट लर्नेड मुश्ताहिद। नंबर दो कलेक्टिंग खुम्स, इसके लिए जरूरी है कि यू गिव योर खुम्स टू द आलम। इसके बाद नंबर थर्ड, मुश्ताहिद की थर्ड ड्यूटी है लोगों के डिस्प्यूट को सॉल्व करना, एक्ट एज ए जज। इसमें आप एनी मुश्ताहिद के पास जा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू योर ओन मर्जी तकलीफ। नंबर चार मजलूल मालिक, यानी ऐसा पैसा जिसका मालिक पता ना हो, वो भी मुश्ताहिद के पास जाएगा, लेकिन एनी मुश्ताहिद। नंबर फाइव डिवोर्स द मजलूम लेडी, एक औरत है जिसपे उसका शौहर जुल्म भी कर रहा है, तलाक भी नहीं दे रहा, मुश्ताहिद हैज राइट टू डिवोर्स ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, बट यू कैन गो टू एनी मुश्ताहिद, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू योर ओन मर्जी तकलीद और आलम। तो इन शॉर्ट देयर आर 7 or 8 ड्यूटीज फॉर मुश्ताहिद, ओनली 2 नेसेसरी गो टू द आलम। नंबर 1 इन फतवाज एंड रूलिंग, नंबर टू टू पेमेंट फॉर होम्स, पेमेंट फॉर होम्स। अच्छा, अब आइए इसके बाद मैं ये ख्याल करते हुए एक सवाल यह है कि मौलाना मेरे बच्चे इसी इमामिया मदरसे में संडे क्लास में आते हैं, और मेरा सवाल यह कि मिक्स गैदरिंग जो आपने यानी मैंने जो बताई वो इस मदरसे में होती है, 17 रबी अव्वल का एक फंक्शन इसी मदरसे में होता जिसमें यहां के स्टेज बनाया जाता, बालक लड़के और लड़कियां ड्रामे और स्पीच पेश करते हैं, और पेरेंट्स सब साथ बैठते हैं, कोई पार्टीशन नहीं होता, तो क्या ऐसी मिक्स गैदरिंग जायज है कि नहीं? और जो लड़कियां ड्रामा करती हैं वो बाली लड़कियां, लेकिन बाज औकात मर्दों का पार्ट एक्ट प्ले करने के लिए दाढ़ी और मूंछ तक लगाती और फुल मेकअप में होती, अगर ये जिस तरह आपने लिखा ऐसा ही है तो ये जायज नहीं। लेकिन पूरा सवाल नहीं, इसके अंदर पेरेंट्स अगर इस तरह साथ बैठते हैं, जैसे मजमा बैठा है, एक मर्द है फिर उसकी बीवी बैठी है, इसके बराबर दूसरा मर्द है इसकी बीवी, इस तरह बैठे हैं तो हराम। लेकिन अगर जिस तरह नमाज जमात में होता कि आगे मर्द हैं पीछे औरतें और पार्टीशन नहीं, तो वो जायज है। शर्त यह है कि औरतें मेकअप में ना हो जो इस वक्त ऑडियंस के तौर पर, और जीनत वाले कपड़ों में हो, और अगर वो मेकअप या जीनत वाले कपड़ों में है तो पार्टीशन रखना पड़ेगा। नंबर दो, अब आइए एक्टर, लड़की और लड़कियां बालिग हैं लेकिन अगर लड़की फुल हिजाब में है तो शॉर्ट टाइम के लिए ड्रामे में पार्टिसिपेट करने में कोई हर्ज नहीं। आपने ईरान के कितने ड्रामे मरियम फिल्म देख लिया, सारे काफ देखे, वो जायज, वो एक्टिंग जायज है, बशर्त ये कंडीशन ये कि वो एक वो स्टेज जिस पर ये ड्रामा एक्ट कर रहे हैं बाद में कोई डेटिंग का स्टेज ना बन जाए, सिर्फ ड्रामे के लिए उनको एक्साइट किया फिर वो अलग होगा। लेकिन आपने जो अगर दाढ़ी मूंछ लगाई लड़की फॉर द सेक ऑफ ड्रामा या प्ले इज अलग, परमिनेंट लगाए हर जगह घूमे तो अलाउड नहीं है, और कोई नहीं लगाए कि मर्द नहीं लगाते जिनके वाजिब है। हाँ, अगर फुल मेकअप में तो जायज नहीं, इट्स नॉट अलाउड। मेकअप वो चीज आ जाती जिसपे तमाम मर्जी कहते कि औरत को अपना फेस भी कवर करना पड़ेगा और अपने हाथ भी। अगर नेल पॉलिश लगा दी है उसने और कहती है कि मैं वुजू में हटा दूं, जब भी नेल पॉलिश आ गई तो नेल्स को छुपाना वाजिब, और चेहरे पे मेकअप आ गया तो चेहरे को छुपाना वाजिब। जो कॉन्टेक्ट लेंस का मसला है वही मेकअप का। तो अगर ऐसा होता है मेकअप जीनत वाला होता तो जायज नहीं, और अगर वो मेकअप होता है जो ड्रामे के अंदर जीनत के लिए नहीं, जो उसको पास दिया गया है, जैसे अगर किसी को हम यजीद का पास दें तो कोई मोमिन यहां पर ऐसा नहीं है जिसका चेहरा यजीद के काबिल हो, मेकअप करके उसको भगाड़ना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा। सब नूरानी चेहरे इनमें से कोई यजीद का पार्ट प्ले नहीं कर सकता। यजीद बनाने के लिए मेकअप किया जाए ये वाकई नहीं जानती है, फिल्म के अंदर प्रॉब्लम आएंगे लोगों को। मोमिन कितना ही खराब क्यों ना हो यजीद से बहरहाल बेहतर हो, उस टाइप का मेकअप है तो ठीक, लेकिन अगर वो मेकअप जीनत वाला मेकअप है तो 13 साल की लड़की भी बालिग है, मदरसे वालों पर वाजिब है कि उसको कोई रोल न दे। ये मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, क्या ऐसा यहां होता है कि नहीं होता मुझे नहीं मालूम, और आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा सवाल यह है, कैन वी ट्रस्ट द नमाज टाइमिंग दैट आर प्रिंटेड एंड डिस्क्राइब्ड बाय जमात मॉस्क? इसमें शरीयत का अपना कोई रूलिंग नहीं। एक बात कहिए कि नमाज के टाइमिंग किसी भी ऑथेंटिक या रिलायबल आदमी पे आप रिलाय कर सकते हैं। जैसे आम तरीका है नमाजों में इस्लामी कंट्री में, ये मस्जिद से अजान की आवाज आई, मौजूद अगर एक रिलायबल आदमी है किसने सही टाइम पे दी होगी आप नमाज पढ़ सकते हैं। अब जो आपके एरिया जमात या मॉस्क अगर आपको उनके भरोसा सही प्रिंट किया है तो आप रिलाय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मस्जिद के टाइमिंग को आप पर लाजिम है कि उसको माने। अपने ये सेटिस्फेक्शन की बात, इन शॉर्ट अगर आप डाउटफुल है सेटिस्फाई नहीं तो यू कांट रिलाई ऑन द प्रिंटेड टाइम टेबल, आपको उसके बाद इतना वेट करना पड़ेगा कि आपको 100% यकीन हो जाए। अच्छा यू मेंशनड इन योर मजलिस दैट सफा मरवा इज अंडर कंस्ट्रक्शन, so for people who go for Hajj this year how should they do say? Safa Marwa, one of the most important part of Hajj, jo log madrasa mein pad chuke hain unke liye class do ki ye Hajj ke wajib e rukni mein, jaise namaz mein kuch wajib e rukni hote bahut important hai, lekin I am pretty sure ke till Hajj time they will open Safa and Marwa and we can do sahi as we did last year. Lekin agar aapke time tak wo nahi khule to on the spot jo alim ho unse masala puchhega kyun, ye masala needs more time jo is waqt hamare paas nahi. Islam ne namaz ko bahut emphasize kiya hai ki pre namaz with jamaat. Ye acha ab ye sawal hai कि नमाज के अंदर क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जमात? क्योंकि नॉर्मली इमाम जमात नमाज को बहुत फास्ट पढ़ते हैं, तो अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस फास्ट नमाज में कंसंट्रेशन नहीं रख पाते, तो व्हाट्स बेटर फॉर देम, जमात या कंसंट्रेशन? ये सवाल हमारी फिक्र किताबों में कई तरीकों से आता है, यानी ये दो चीजों का कंपेरिजन, कंसंट्रेशन इज बेटर तो फिर आपको फुराला पढ़ना, या जमात इज बेटर। इसी तरीके से दुनिया में कुछ जगहों पर जमात नमाज अब बिट लेट होती है, अब ये एले तो ठीक है लेकिन लंदन उसमें विंटर में 4 बजे इन द इवनिंग मगरब का वक्त आ जाता और ऑफिस आवर कहते हैं कि 7 बजे से पहले कोई घर में नहीं आता, तो मगरब की नमाज का टाइम आ गया 4 बजे, नमाज होती है जमात के साथ 8 बजे, 4 घंटे के बाद। तो अब क्या चीज बेटर है, जमात नमाज तो वेट करें या फुराना नमाज अव्वल वक्त में? तो ये सवाल बहुत लॉजिकल सवाल है, आपके सवाल का जवाब जो महाराज बड़ा अजीब देते हैं, कहते क्योंकि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. तो जमात नमाज पढ़े तेज, फिर फरादा नमाज पढ़े सुन, दोनों पढ़े. नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पढ़े, बेटर की बात हो रही. ये बेटर यह है कि आप दोनों पढ़े, ताकि जमात जो है वो प्रिजर्व रहे. माशरे से नमाज जमात खत्म. अच्छा सुनिए, पेश नमाज, पेश नमाज के लिए ऑर्डर कि नमाज को बहुत लंबा करके ना पढ़े. उसे लोगों का ख्याल करना है कि लोग पता नहीं. अब जैसे फर्ज कीजिए कि एक आदमी रिटायर्ड आदमी है या जॉबलेस है, वो तो दो घंटे की भी नमाज जमात पढ़ सकता है. लेकिन एक आदमी जॉब से उठ के आया, ऑफिस से आया, जुमे के दिन मसला होता है, तो पेश नमाज के लिए ऑर्डर है कि वीकेस्ट आदमी को देख के नमाज पढ़ा. बल्कि बाकायदा हिस्ट्री में कि रसूलुल्लाह ने अपने एक गवर्नर को यमन भेजा, जहां तुम यमन में छह महीने में एक गवर्नर. और जब वो छह महीने के बाद आए तो रसूल ने रिपोर्ट ली, तो रिपोर्ट में ये भी पूछा कि नमाज जमात तुमने वहां पे एस्टेब्लिश की कि नहीं. कर दी या रसूलुल्लाह. लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सब आ रहे, एक आदमी नहीं आता. पैगंबर ने कहा कौन है? गवर्नर मुआज़ इब्ने जबल उसको लेकर आए, अपने साथ लाए थे, कहा ये आदमी. पैगंबर ने उसको एड्रेस किया कि वाह, तुम नमाज जमात इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको मिस करते हो? कहा या रसूलल्लाह, मैं जॉब वाला आदमी हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि जितनी लंबी ये नमाज पढ़ाते मैं इस नमाज में शरीक. पैगंबर ने मास से कहा कि मास, इबादत के नाम पे लोगों को छुरी से क्यों दबा करते हो? जमात नमाज ईमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पढ़ा, फिर जिसको लंबी नमाज पढ़ना है वो बाद में इसको पढ़ सकता. तो जमात, अगर इमाम क्वालिफाइड है, जमात हमारे यहां इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि जमात इमाम में क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए. तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी, तो उसकी वजह से आप उसके अंदर जरूर शरीक हो, और कंसंट्रेशन के लिए फिर आप बाद में फरादा नमाज रिपीट कर दें. अब अगर ये सवाल कि मैं इतना टाइम नहीं है, मैं कोई एक नमाज पढ़ सकती हूं, तो जमात इज बेटर देन फरादा नमाज विद कंसंट्रेशन. आखिरी सवाल नहीं, इस पर चलेगा. मजलिसों में नियाज दी जाती है, हमें नहीं पता हलाल है कि हराम, तो क्या हम खा सकते हैं? आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो कि हलाल है कि हराम, वो आप खा सकते हैं. अच्छा, अब दो तीन ये, अच्छा इसके ना मसला ये है कि ये एक एक पर्चे में दस दस सवाल है, लेकिन जिन्होंने ये पेपर मुझे दिया है उन्होंने कहा है कि सवाल अलग अलग लोगों के थे, मेरी आसानी के लिए इन्होंने सबको एक पर्चे में लिख दिया. तो सबके साथ पढ़ना पड़ेंगे. और अच्छा खैर, कितनी हिम्मत है आप लोगों की. अच्छा अब अगला कोई रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा आपको, खैरी हो गई तो रोजा लंबा हो जाएगा. है इंतजाम है, खुद ही आपने अनाउंस किया. आप फरमाते ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा सवाल लिखा है, मैं इसका शॉर्ट जवाब दे दूं. बल्कि पहले एक उसूल सुन लीजिए. आगाह खुई की जो तकलीफ कर चुके हैं, और जहां जहां आगाह खुई ने एहतियात वाजिब लगाई, आगाह सिस्तानी की लेटेस्ट रूलिंग ये कि उसने आप डायरेक्ट मेरे ऊपर भी मेरे एहतियात वाजिब में मेरे फतवे पे अमल कर सकते हैं. अब इन्होंने तो बहुत लंबी हिस्ट्री लिखी है कि मैंने इनकी तकलीफ की और उनकी की और उनकी की. खुलासा ये, अहले किताब यानी क्रिश्चियन आगाह खुई के फतवे में नजिस, लेकिन एहतियात वाजिब, और आगाह खुई के पास, आगाह सिस्तानी के पास, ये लोग डायरेक्ट इसमें आगाह सिस्तानी पर आ जाए. सवाल, क्या सिजदा का खुम्स हर साल निकालना होगा? इन्नल मुखम्मस ला युखम्मस, एक रूल याद कीजिए, जिस चीज पर एक दफा खुम्स निकल गया, इसके बाद जब तक के ऑनर चेंज नहीं होता उसमें दोबारा खुम्स नहीं. तो अगर सिजदा पे एक साल आपने खुम्स निकाल दिया, जब तक आपके पास रहेगी खुम्स नहीं. लेकिन अगर आपने किसी और को गिफ्ट कर दी, वो दूसरे आदमी का अलग मसला. लेकिन आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, एक बार खुम्स निकाल दे, दैट इनफ फॉर लाइफ टाइम. औरतों का नमाज जुमा पढ़ना और कब्रिस्तान जाने का क्या मसला? ये मसला मजलिस में आ चुका है कि आगाए खुई के यहां औरत के लिए नमाज घर में पढ़ना बेहतर है, ये उनकी किताब की वर्डिंग. लेकिन ये फरादा नमाज की बात, اگر جماعت نماز ہو رہی ہے جمعہ صرف جماعت میں ہوتا تو اگر کی عورتوں پہ جمعہ واجب نہیں لیکن جمعے میں اس کے لیے جانا بالکل صحیح. قبرستان میں ہمارا اور اہل سنت کا جھگڑا. اہل سنت کہتے ہیں عورت کے لیے قبرستان جانا حرام. خالی جنت البقیع مدینے میں نہیں روکتے ہیں. مکے کے قبرستان میں بھی روکتے ہیں. ہر قبرستان شیعہ فقہ میں عورت کا قبرستان میں جانا آل رائٹ 100% آل رائٹ نو پرابلم. قصر نماز قضا ہو جائے تو جب اس کو پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ جیسے قضا ہوئی ہے ویسے ہی پڑھی جاتی ہے نماز. اگر آپ کی کوئی نماز ٹریولنگ میں قصر میں قضا ہوئی ہے یہاں پڑھیں گے اپنے سٹی میں تب بھی قصر ہی پڑھیں گے. اور اگر کوئی نماز لاس اینجلس میں آپ کی قضا ہوئی, اگر لاس اینجلس آپ کا سٹی اور آپ کہیں ٹریولنگ میں جائیں آپ کے پاس ذرا سا ٹائم بچ جائے آپ کچھ قضا عمری پڑھیں تو یہاں کی نماز سفر میں پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے قضا, اور سفر کی قضا وطن میں پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. ایک سوال اس میں ہی آتا کہ سم ٹائم نماز کا ٹائم آ گیا, یہاں پہ ہم اہلے میں تھے, آ گیا زہر کی نماز کا ٹائم, ہم یہاں پہ تھے, ہم نے نماز نہیں پڑھی, ہم چلے گا سفر اور پھر وہاں جا کے نماز قضا ہو. یہ ایسی نماز ہے جس کا آدھا ٹائم پوری نماز کا تھا آدھا قصر کا تھا. جب نماز کا ٹائم آیا ہم اپنی سٹی میں تھے پوری نماز, جب قضا ہو رہی تھی تو ہم ٹریولنگ میں. تو جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو کون سی پوزیشن دیکھیں گے, نماز کا ٹائم آنے کی کہ نماز کا ٹائم جانے کی؟ جواب یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم دیکھا جائے گا. لیکن آدھے مہاراج کہتے ہیں کہ جب نماز واجب ہوئی وہ ٹائم دیکھا جائے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ اگر بات کے کسی مرضی کا فتویٰ چینج ہو گیا تو حیران نہ ہوئیے. لیکن ان شاء آج کے مہاراج کہتے ہیں نماز قضا ہونے کا ٹائم دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ کہاں تھے. کیا قصر نماز قضا ہو جائے تو قصر ہی کی طرح پڑھیں گے؟ جی ہاں, قصر نماز قضا ہو تو اسی طرح پڑھیں گے. قضاء عمری نماز کی کوئی حیثیت ہے؟ میں سوال میں نہیں ہے لیکن میں سمجھ گیا کہ ان کی مراد وہ ای میل ہے جو انٹرنیٹ پر جمعۃ الوداع کے نام سے آ رہی ہے اور اس کا سبجیکٹ ہے قضاء عمری کی نماز. تو وہ جو قضاء عمری نماز سے آپ کی مراد ہے لاسٹ فرائیڈے آف رمضان کی نماز, فور رکعت نماز, اس کی کوئی حیثیت نہیں. نماز ہے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا لیکن اس سے قضاء عمری معاف نہیں ہوگی. کیا زمانے کے امام نامحرم عورتوں کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ خواب میں بھی آ سکتے ہیں اور فیس ٹو فیس بھی آ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. امام اگر سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں. امام کا نام نہیں ہوتا تو ذرا میں کچھ چٹپٹا سا جواب دیتا لیکن ان شارٹ میں نے جواب دیا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک رواج ہے خصوصاً پنجاب میں بہت ہے اور خوجوں میں بہت ہے کزنز میں شادیوں کا, یہاں کے بچے اسے ایگری نہیں کرتے. اب بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے اور بچوں کو کیسے راضی کریں؟ کزن میں شادی کرنا اسلام کے اعتبار سے صحیح تو ہے, واجب نہیں. جب واجب نہیں تو ہم بچے کو کیسے فورس کریں گے کہ تمہیں یہ شادی کرنا, وہ ڈیو ٹو اینی ریزن. جو آپ کا سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو میڈیا نے ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا کہ کزن شادی کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں اور کچھ پروف بھی ان کو مل گئے ہیں, بچے جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں وہ ڈس ایبلڈ یا ہینڈی کیپ ہوتے ہیں, یہ کوئی واجبات کا مسئلہ تو ہے نہیں. اور میں کوئی ابو ہریرہ بھی نہیں, مدینے کے اندر وہ پیاز بیچنے والا تھا نا جس کی پیاز گل سڑ گئی اور کوئی نہیں خرید رہا تھا, تو اس نے کانٹیکٹ کیا ابو ہریرہ سے کہ میری پیاز بکوا دو پروفٹ آدھا آدھا. تو جمعے کی نماز کے بعد اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ مسلمانوں سنو رسول اللہ کی حدیث, اس دکاندار کا شاپ کیپر کا نام تھا اکا, من اکلا بسیلا اکا کأنہ زارنی فی مکہ, جو بس اکا کی دکان کی پیاز کھائے گا اتنا ثواب ملے گا جیسے مکے کی زیارت کا ثواب ہے. تو بہرحال اس میں میں نہ کوئی جھوٹی حدیث بنا سکتا نہ جھوٹا مکلا. تو بچی اگر کزن میرج پہ شادی نہیں ایگری نہیں کر رہے تو یہ ان کا رائٹ ہے جس پہ ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا. قناعت اور کنجوسی میں کیا فرق, کیسے ڈیفائن کریں گے قناعت اور کنجوسی؟ کنجوسی کا مطلب ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس میں جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس سے نیچے جا کے زندگی گزارنا, وہ کنجوسی. اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزارنا یہ قناعت, اور اسٹیٹس سے بڑھ کے زندگی گزارنا یہ فضول خرچی. بس یہ بہت شارٹ شارٹ جواب کا وقت آ گیا. جب مسجد میں انٹر اور اس وقت نماز کا ٹائم بھی ہو اور استغاثہ امام بھی ہو رہا ہو تو کس چیز کو فضیلت دے؟ مغرب کی نماز جو اولین ٹائم ہے, اور یہی کبھی دو چیزوں کا ٹکراؤ اگر مجلس میں ہو رہا ہو. دیکھیے نماز مغرب کا اول وقت کیا, کتنی دیر ہوتا ہے؟ دو منٹ, ایک منٹ. نماز مغرب کا اول وقت تقریباً 40 منٹ تک تو رہتا ہی رہتا. وقت فضیلت جو ہے اصل وہ چیز. تو اگر استغاثہ امام ہو رہا وہ دو یا تین یا چار منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں آج شریف ہو کے مغرب کی نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں. مجلس اور نماز میں اگر ٹکراؤ, اگر مجلس بفور نماز ٹائم اسٹارٹ ہو چکی اور اس کا آخری پورشن میں نماز کا ٹائم آ گیا, دو منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ, بارہ منٹ ویٹ کرنا پڑے تو نو پرابلم. ہاں بالکل, ادھر مغرب کا ٹائم آیا اس سے دو منٹ پہلے مجلس شروع, دیٹ مینس آدھا گھنٹہ تو لگے گا مجلس ختم ہونے میں تو پہلے نماز پڑھنا. اسلام میں اول وقت سے زیادہ امپورٹنس ہے وقت فضیلت. تو دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ, دس منٹ اگر کوئی عبادت آپ پہلے کر لیں پھر نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پھر نماز کو پہلے ترجیح دیں گے. کتنا تیز چلوں اس کے بعد بھی مسئلے باقی ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اٹ از سیڈ دیٹ خمس از ناٹ واجب آن جہیز انڈر سرٹن کنڈیشن. سیکنڈلی, مینی فیملیز بگین سیونگ فار دیئر لائف ٹیوشن فرام اے ینگ ایج. منی از پٹ اسائڈ منتھلی ود دا انٹینشن فار انویسٹنگ. اچھا خمس, دو خمس بھی واجب آن دی سم. اچھا یہ خمس کے دو مسئلے ہیں, تو تھوڑا تھوڑا میں بھی ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے مسئلہ سمجھنے میں. مینی پیپل ڈو فار ایگزامپل بائی بلوئنگ. اچھا ہے, تین سوال ہیں اس کے اندر, انگلش میں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ کسی ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھا. اچھا تو میں سمجھ گیا, جہیز کے اوپر خمس, جہیز پہ خمس, جہیز کے اوپر خمس واجب نہیں ہے لیکن اس کی تین کنڈیشن ہے. کنڈیشن نمبر ون, یہ فیملی ایسا بیک گراؤنڈ رکھتی ہو کلچرل جہاں پہ جہیز دینے کا رواج ہے, جہیز لیا دیا جاتا. فرض کیجیے کسی علاقے میں جہیز جو ہے نا یہ نہیں, ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دے تو ہمیں یہ فیسلٹی نہیں ملے گی, ہمیں خمس دینا ہوگا. اس میں کلچرل بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیملی کا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے کہ جہاں پہ نارملی جہیز بہت ہی امپورٹنٹ اور اسینشیل چیز ہے ایک میرج کے لیے. نمبر ون. کنڈیشن نمبر ٹو, یہ جہیز جتنا دے رہا ہے یہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو, فضول خرچی اور اسراف نہ ہو, اتنا ہی دے جتنا نارملی اس ٹائپ کی لڑکیوں کو دیا جاتا. نمبر تھری, اور یہ آدمی فائنینشلی یا مالی اعتبار سے اس پوزیشن میں نہ ہو کہ سارا جہیز ایک ٹائم پہ خرید سکے. اگر بہت پیسے والا ہے, دس لاکھ یعنی ایک ملین روپے کا جہیز دینا, لیکن ایسی ہے کہ وہ ایک ہی جس دن شادی اسی دن خرید سکتا, تو اسے بھی فیسلٹی نہیں. فیسلٹی ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں جہیز ایک امپورٹنٹ چیز ہے. نمبر دو, وہ اپنی نارملی جتنا جہیز دیا جاتا ہے اتنا ہی دے رہا. نمبر تین, پورا جہیز وہ ایک ٹائم پہ نہیں خرید سکتا, تھوڑا تھوڑا اس کو جمع کرنا. پھر یہ پرمیشن ہے کہ ہر سال جو جہیز جمع کرے کوئی خمس نہیں. سوال نمبر دو ان کا یہ کہ جو بچوں کے لیے, نابالغ بچوں کے لیے پیسے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں, اس کے اندر دو الگ الگ مسئلے انوالو. پہلا مسئلہ یہ کہ تحفہ یا گفٹ پر خمس ہے کہ نہیں. امام خمینی اور آغا خامنائی کی فتوے میں تحفے پر یا گفٹ پر جو آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں کوئی خمس نہیں, اور آغا سیستانی اور آغا کوئی کے فتوے میں گفٹ پر خمس ہے. یہ پہلا مسئلہ. یہ کیوں میں نے بتایا, باپ نے اپنے بچے کے لیے ایجوکیشن کے لیے جو پیسے دیے, اگر اس نے یہ کہا کہ میں بچے کو گفٹ کرتا ہوں, یہ بچے کا پیسہ, ایز اے گارجین اس کو میں لکاستر کروں گا, لیکن اب یہ میرا پیسہ نہیں, میں نے دے دیا بچے, تو اس کو شریعت میں کہیں گے اس نے گفٹ کیا. تو آغائے خمینی اور آغائے خامنہ کے پٹرے میں اس پہ کوئی خمس نہیں, لیکن پھر باپ اس پیسے کو اپنے یوز میں بھی نہیں لا سکتا, یہ ہو گیا بچے. اور آغائے سیستانی اور آغائے خوئی کا مسئلہ جس کے بعد آئے گا. اور اگر باپ نے کہا کہ نہیں پیسہ میرا, میں نے بچے کو گفٹ بھی نہیں کیا, میں اس کا مالک ہوں, بچے کے لیے رکھا ہے, جب ضرورت پڑے گی بچے میں خرچ کروں گا, اس سے پہلے کوئی ایمرجنسی آ گئی تو میں خود استعمال کروں گا. اس صورت میں چاروں مراجے کہتے ہیں کہ آپ پر ایوری ایئر جو پیسہ اس کے پاس ہے اس کو پہنچ دینا. اگر اس نے بچے کو دے دیا, گفٹ کر دیا, نابالغ بچے کو گفٹ کرنے کے لیے نیت کافی, بالغ کو گفٹ کرنے کے لیے پوزیشن دینا ضروری. نابالغ کے لیے چونکہ باپ خود اس کا گارجین, تو خالی نیت کر لے کہ یہ میں نے بچے کو دے دیا, وہ بچے کا ہو گیا, لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ میرا پیسہ نہیں ہے, مجھے ضرورت پڑے گی تب بھی میں اسے یوز نہیں کروں گا. اس نیت کے ساتھ رکھا ہے تو گفٹ ہے, اور گفٹ کا مسئلہ چلے گا. آغائے خمینی اور خامنائی کے نزدیک کوئی خمس نہیں, لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی تو گفٹ پہ بھی خمس مانتے ہیں. پھر اس کے بعد آغائے خوئی کہتے ہیں کہ نابالغ کے مال کے کوئی خمس نہیں, اس لیے وہ بھی ایگزمپٹ ہو گئے. اونلی آغائے سیستانی کے فتوے, اگر بچے کی ایجوکیشن کے لیے پیسہ رکھا اور وہ بچے کے نام کر دیا بچے کا, نو خمس. اور اگر کہا کہ نہیں ہے یہ بچے کے لیے فار دا پرپز آف ایجوکیشن, لیکن آنر میں اس کا ہوں, مجھے ضرورت پڑے گی میں استعمال کروں گا, اس صورت میں چاروں مہاراج یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اپنا پیسہ ہے تو آپ کا دا اینڈ آف ایوری ایئر جتنا جمع ہوا اس کا خمس دی, اس کے بعد یہی اماؤنٹ نیکسٹ ایئر رہے تو کوئی خمس نہیں, جو نیکسٹ ایئر آپ نے جمع کیا اس کا خمس. اچھا, اس کے بعد اس میں ایک سوال اور بھی پوچھا گیا, لیکن چونکہ میں نے کنڈیشن اپنے آپ پہ لگا لی کہ ایک پرچے پہ ایک تو نہیں لیکن دو سوال کا جواب دوں گا, چار پانچ کا نہیں, اس لیے میں تیسرے سوال کو چھوڑ دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ حج واجب ہونے کے بعد اگر ہم ڈیلے کریں تو کیا گناہ ہے کہ نہیں؟ جواب, اکارڈنگ ٹو آل مراجے ایکسپٹ آغائے سیستانی, آل مراجے ایکسپٹ آغائے سیستانی, حج واجب فوری, جس سال واجب ہوا اسی سال جانا, جتنا ڈیلے کریں گے گناہ ہی نہیں گناہ کبیرہ. لیکن آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر حج واجب ہو گئے اور آپ پریٹی شیور ہیں کہ میں اس کو نیکسٹ ایئر کر لوں گا, نہ آپ کو اپنی ہیلتھ میں کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے, نہ مانیٹری کوئی پرابلم نظر آ رہا, نہ کوئی گورنمنٹ کا ایسا لیگل پرابلم نظر آ رہا, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بعد میں ہو جائے, ابھی آپ سیٹسفائیڈ, تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک سال دو سال ڈیلے کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ 100% آپ شیور چاہیے سال بھی میں کروں گا تو کوئی پرابلم نہیں, ذرا بھی ڈاؤٹ آ گیا کہ نہیں آئندہ سال ہیلتھ وائز میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں گا, یا نیکسٹ ایئر کچھ لیگل ریسٹرکشن آنے والی ہے سعودی حکومت کی, یا یہ کہ پتا نہیں میرا بزنس اور جاب رہے کہ نہیں رہے, تو اسی سال جانا, اور سیٹسفائیڈ ہیں تو ایک سال ڈیلے کر سکتے ہیں. اونلی آغاز سیز کا آل ادر مراجع پیس, کہ اگر آپ 200% بھی شیور کہ اگلے سال آج کریں گے پھر بھی اس سال جانا ہے, ادر وائز گناہ کبیرہ. جی ہاں بالکل, ہم تو بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہمارے لیے ڈائبٹک پیشنٹ ہے, بہت ضروری, جی اور کوئی چیز ضروری نہیں. اچھا بس تھوڑی دیر میں ختم کرتے ہیں. اچھا انفارچونیٹلی جتنے آپ نے سوال دیے ایک کبھی جواب نہیں آ رہا. امیر بھائی نے جو وہ دو دن سے اعلان تھا نا کہ ای میل کریں ایمانیہ ڈاٹ اسکول وغیرہ پر, اس کا ایک سوال جواب بھی نہیں آیا. لیکن روزانہ جو تین دن ہے مجلس کے شروع میں پندرہ منٹ یہ میرا کراچی کا اسٹائل, کراچی میں میرے جتنے درس ہوتے ہیں 30 منٹ مسائل 30 منٹ اسپیچ 30 منٹ مسائل 30 منٹ 30 منٹ کے مسائل تو شاید یہاں زیادہ ہوں گے 15 منٹ, یعنی ایٹ لیسٹ اناؤنس ہم 15 منٹ کا کرتے ہیں. اچھا تو یہ جو جن کے سوال رہ گئے اسپیشلی جنہوں نے ای میل کیے تھے اس ویب سائٹ پر جس کا اناؤنسمنٹ ہوا, ایک حق ہے ان کے سوالات کا, سنڈے منڈے اور ٹیوزڈے تینوں دن اس کا جواب آئے گا. तो उसको छोड़कर और भी जो सवाल हैं इसके अलावा भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ अभी ये देखकर कि जो सबसे पहले दिन का सवाल था उसका रिप्लाई बिल्कुल नहीं आया, वो सब मिक्सअप हो गए जब हम वो स्नैक्स लेने गए। तो है आखिरी सवाल ये है इस पर्चे का कि कुरान में कहां लिखा है कि चांद देख के महीना शुरू किया जाए, और हमने सोने का एक क्वाइन ले लिया है, अलबत्ता जो हमने पेमेंट किया उसका खुम्स निकल चुका, अगर $100 का है तो $100 का खुम्स निकल चुका, फिर हमने क्वाइन लिया। अब सोने की कीमत बढ़ गई तो दोबारा खुम्स है कि नहीं, ये एक सवाल था। इसके बाद ये एडीज का एक मसला है, बस बाकी इंशाल्लाह सब जवाब आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक दिन के बाद। दोनों के बहुत शॉर्ट रिप्लाई। सूरह बकरा की आयत है कि यस अलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकी तो देना, अरे रसूल लोग तुमसे हिलाल के बारे में सवाल करते हैं। देखिए मून के डिफरेंट फेसेस होते हैं, अरबी जबान में मून या चांद को कमर कहते हैं, फिर उसके जो डिफरेंट फेसेस हैं हर एक का एक अलग नाम। फर्स्ट नाइट का जो होगा जो क्रिसेंट है आपके, वो अरबी में हिलाल, और 14th नाइट का जो फुल मून है अरबी में वो बद्र। तो आयत में लफ्ज कमर नहीं है, लफ्ज बद्र नहीं है। यस अलूनका अनिल अहिल्ला, अहिल्ला प्लूरल है हिलाल का। लोग सवाल करते हैं फर्स्ट नाइट के मून के बारे में, कह दो या मवाकी तो लिन्नास, ये लोगों के कैलेंडर, मवाकी वक्त की जमा है, तौकीद की जमा है, ये लोगों के कैलेंडर के लिए अल्लाह ने बनाया। तो बहुत ही क्लियर आयत है कि फर्स्ट नाइट का मून ये कैलेंडर का काम करता है। और पैगंबर की इतनी मोतबर हदीस कि मुसलमानों के 73 फिरकों में से हर एक के पास ये हदीस मौजूद, सूमो ले रोया व अफ्तर ले रोया, चांद देख के रोजा स्टार्ट करो, चांद देख के रोजा खत्म करो और ईद कराओ। क्वाइन का मसला ये बहुत शॉर्ट कि अगर एक खुम्स पेड मनी है उससे आप कोई चीज खरीदे और उस चीज की वैल्यू बढ़ जाए तो आपको जो वैल्यू बढ़ गए उसको खुम्स नहीं देगा। और जब आप इसको सेल करेंगे उसके एक साल के बाद, हमने $100 का क्वाइन खरीदा, नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू हो गई $150, लेकिन हम इसको बेच नहीं रहे, हमारे पास कोई खुम्स नहीं देना। 10 साल बाद आपने इसको बेचा, $100 का क्वाइन था, $500 का बिका, तो फर्स्ट $100 खुम्स पे थे जो आपको 400 ऊपर से मिले, उसका खुम्स होगा, लेकिन वो भी फौरन नहीं, जो आपकी डेट का खुम्स आएगी उसमें इस 400 में से जितने बचे हुए होंगे। एक सवाल यह है कि अगर कपड़े का रंग निकल रहा हो और वो नजीस हो जाए तो इसको पानी में कैसे पाक करें? अकॉर्डिंग टू आगा सिस्तानी इज वेरी इजी, तय पॉटर के नीचे रखे, उस पर पानी पहुंच जाए वो पाक हो जाएगा, क्योंकि निचोड़ना जरूरी नहीं है, रंग निकलता है जब आप कपड़े को निचोड़ेंगे, फाड़ी आप पानी के नीचे रख दे, पानी हर जगह पहुंच गया पाक। और पेशाब से नजीस है तो दो दफा पाक करना, पहली दफा में कलर वाला पानी निकले तो कोई वादा नहीं, यानी मैं कभी गुजराती बोल जाता हूं, कोई हरज नहीं है, लेकिन दूसरी दफा में अगर पेशाब वाला भी तो दोनों दफा, आपने पेशाब वाले कपड़े को टैप वाटर के नीचे रखा हटा लिया, दोबारा नीचे रखा हटा लिया, पाक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आगा सिस्तानी कोई मसला ही नहीं है, और आपने लिखा भी है कि मैं आगा सिस्तानी की तकलीफ में। इसमें भी 5 सवाल है। अगला सवाल, अगर कोई औरत इस्तिहादे की हालत में हो और कुरान के वाजिब सिजदे वाली आयत पढ़ ली जाए तो इसके लिए क्या हुक्म है? इस्तिहादे की हालत में अगर वो अपनी वाजिबात की ड्यूटीज अदा कर रही है, वाजिबात की ड्यूटी यह है कि इस्तिहादा कसीरा है तो 3 गुसल करना है, डेली इस्तिहादा मुतवस्सिता है 1 करना है, अगर वो ड्यूटीज अदा कर रही है तो वो कुरान की वाजिब सिजदे की आयत पढ़ सकती है, और अगर वो ड्यूटीज अदा नहीं कर रही है तो नजीस है, आयत पढ़ नहीं सकती, लेकिन गुनाह करके पढ़ ली तो सिजदा फौरन करना है। कुरान के वाजिब सिजदे को इस्तिहादा की कंडीशन में किया जा सकता। और आखिरी सवाल इस पर्चे का, अगर इसमें एक सवाल और है लेकिन 3 सवाल है ना, इस्तिहादा की हालत में जो रोजे रखे हैं क्या उसकी कजा है? जी इसका जवाब, वो उलमा जो कहते हैं कि इस्तिहादा वाली औरत روزے رکھنے سے پہلے اسے غسل کرنا ہے. اگر اس نے بغیر غسل کے, زیادہ عورتوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے جب پیریڈ جو ہے نا ارریگولر ہو جاتے ہیں تو یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. استحاضہ کی حالت میں عورت روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی, اس میں دو فتوے. ایک فتوا اگر سیستانی کا ہے کہ استحاضہ والی عورت نماز کے لیے جو چیزیں واجب ہے واجب ہے, روزے کے لیے کچھ نہیں. ایز اے بالکل جسٹ لائک اے نارمل عورت وہ روزہ رکھے گی, کوئی غسل نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے, جا کے روزہ رکھے اور یہ روزے اس کے بالکل صحیح ہے اب کریکٹ ہے قضا نہیں. لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ استحاضہ والی عورت جو اس کو غسل کرنے واجب ہے جب تک کہ وہ نہیں کرے گی روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اگر وہ غسل کر کے ڈیلی غسل کرنا, کبھی تین کبھی ایک کبھی قلیلہ, ڈیلی غسل کرنا, اگر ڈیلی غسل کر کے روزے رکھ رہی ہے تو روزے صحیح, اور غسل نہیں کر پا رہی ہے نہیں کیا اور روزے رکھے تو روزے کی قضا. لیکن یہاں پہ صرف دو مسئلے. آگر سیستانی کے نزدیک استحاضہ والی عورت کوئی ٹینشن نہ لے اپنے غسل کا, روزے کے لیے وہ اپنے آپ کو نارمل عورت سمجھے اور روزے رکھ لے, اور یا دے آر آل رائٹ. اور آگر خود فرماتے احتیاط واجب ہے کہ استحاضہ والی عورت غسل کرے, تو ڈائریکٹ آگر خود والی عورتیں استحاضہ کی کنڈیشن والی عورتیں زیادہ تر آگر خود کی تقریب میں ہوں, کیونکہ پرابلم ایج کے ساتھ شروع ہوتا ہے. جو ذرا عزیز عورتیں ہیں وہ آگاہ خوئی کی تقریر کر چکی ہوں گی, باقی ہوں گی. آگاہ خوئی نے بھی احتیاط واجب لگائی, تو احتیاط واجب میں سیدھا سیدھا آپ آ جائیے آگاہ سیستانی پر جو کہتے ہیں کہ نو نیڈ فار اینی غسل فار استحاضہ. تو ان دو کی تقریر کرنے والی عورت, بلکہ امام خمینی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں, ان کی تقریر کرنے والی عورتیں استحاضہ میں ہوں تو وہ نماز کے لیے پرابلم ہے کہ وضو ہے غسل ہے پیٹ چینج کرنا ہے, لیکن غسل کے لیے بالکل ایک عام عورت. ختم ہو رہا ہمارا سیشن آخری ولایت فقیہ کے سوال پر. ولایت فقیہ کے حوالے سے میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, جواب نہیں دے رہا ہوں, وہ پڑھ کر بتانے کی ادھر چلا گیا تو خیر کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا ہے, تو اگر جواب پورا نہیں ہوا جو میں نے سرسری دیکھا تھا تو نہیں ہوا تو آپ کل پرسوں تین دن کسی دن بھی پوچھ لیجیے گا. ولایت فقیہ کے حوالے سے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1979 کی فروری میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا, وہاں سے لے کے تقریباً اپریل 2003 تک ولایت فقیہ کے حوالے سے مجتہدین اور مراجع میں کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں تھا. لیکن اس کے بعد سے ولایت فقیہ میں اکیڈمک لیول پر مجتہدین میں ایک ڈسکشن شروع ہوا. یہ ایک علمی بحث ہے جس کا کوئی تعلق عام پبلک کے ایموشن سے نہیں, اتنے مسئلے پہ ڈسکشن ریسرچ چل رہی. اور یہ کیا تھی بحث, جب دنیا کے کسی علاقے میں کسی فقیر کی حکومت قائم ہو جائے تو اس کا حکم ماننا ہر ایک پر واجب ہو جاتا ہے, لیکن جب عراق کے اندر صدام کا ٹاپل ہوا اور پھر عراق کے شیعوں نے انڈکلیئر طریقے سے آغاز سیستانی کو ولی فقیہ مان لیا, یعنی کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو ہم تو فالو کریں گے صرف مر کے, تو ایک یہ ڈسکشن شروع ہوا کہ کیا دنیا کے دو مختلف علاقوں دو الگ الگ ولایتیں ولی فقیہ ہو سکتے ہیں, ایک ایران کے لیے اور ایک عراق کے لیے, یا ساری دنیا میں ایٹ اے ٹائم ایک ولی فقیہ ہونا چاہیے جس طرح امام معصوم پوری دنیا میں ایٹ اے ٹائم ایک ہوتا. اور اس کے اوپر کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہوتے ہیں اس کے اندر اپنے پرسنل آرگومنٹ نہیں چلتے, قرآن اور حدیث پر ریسرچ ہوتی ہے کہ امام کی حدیثوں سے کیا لگ رہا. فرام 79 ٹو 2003 پوری دنیا میں سوچے ایک ہی ولی فقیہ تھے حضرت امام خامنہ ای, اس لیے یہ پریکٹیکل کوئی پرابلم نہیں ہوا. 2003 کے بعد جب یہ پوزیشن عراق میں آگے سیستانی کو ملی, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آگے سیستانی کی پوزیشن اس طرح سے ہوئی کہ عراق کے حوزہ علمیہ میں چار بڑے مشتہد, ان میں سے تین نے مل کر آگاہ سیستانی کی ولایت فقیہ کو مانا, جو پبلک ہے وہ اپنی لگا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ سیلف ڈکلیئرڈ ولی فقیہ کہ میں کہتا ہوں میں ولی فقیہ. آیت اللہ ہے شیخ اسحاق فیاض, آیت اللہ ہے حافظ بشیر نجفی, آیت اللہ ہے سعید تبا تبائی الحقی, سب نے کہا اور پبلک نے بھی. تو اس کی وجہ سے اب یہ پریکٹیکل پرابلم آ گیا کہ کیا ایٹ اے ٹائم دو ولی فقیہ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ ایک ملک میں دو ولی فقیہ نہیں ہوں گے, مرضی ایک ملک میں 50 ہوں گے, ولی فقیہ صرف ایک ہوگا. لیکن اگر دوسرے ملک کسی دوسرے اس مستحق کو جس میں سارا کرائیٹیریا ہو وہی اسٹیٹس مل جائے تو کیا پوزیشن؟ اب اس کے اوپر مرجعیت کے لیول پر ڈسکشن چل رہا ہے. یہاں تک کہ حضرت آیت اللہ خامنائی نے بھی اس کے اندر ابھی کو کلیئر کٹ اپنا فتویٰ نہیں دیا, کیونکہ بہت بڑا یہ ایشو ہے اور فرسٹ ٹائم پیش آیا ہے دنیا میں, اس لیے اس کے اوپر خاصی ریسرچ. البتہ اگر سیستانی نے یہ فرما دیا کہ ایک وقت میں الگ الگ علاقوں میں کئی ولی فقیہ ہو سکتے ہیں, جس علاقے کے لوگ جس کی ولایت فقیہ پہ راضی ہو جائیں وہ ولی فقیہ, اور اس کی بات اس علاقے کے تمام مومنین کو ماننا ہے, حتیٰ اس علاقے کے مستحق پر بھی واجب ہے کہ اس کی بات مانے, اس علاقے کے مرجع پر بھی واجب ہے کہ اس کی بات مانے. لیکن اگر دوسرے ملک میں دوسرا ولی فقیہ تو اگر سیستانی کے اعتبار سے وہ پھر یہاں پہ اس کی ولایت وہاں پہ اس کی ولایت. آغاز خامنائی اس مسئلے میں ابھی تک انہوں نے کوئی کلیئر کٹ اپنا فتویٰ نہیں دیا ہے, انڈر ڈسکشن, اور اکیڈمک لیول کے اوپر اس پر بہت انٹرسٹنگ بحث جاری. تو یہ اس جو سوال میرے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے آیا میرے حساب سے یہ اس کا جواب ہوا. لیکن یہ پرابلم اس لیے پیش آیا کہ دنیا کے دو علاقوں میں شیعہ حکومتیں قائم ہو گئی اور اتفاق سے دونوں علاقوں مرجع موجود تھے الگ الگ, سارے مرجع ایک جگہ نہیں, اور پھر یہ مرجع ہیں. اس لیے اگر امام آ جائیں گے تو ایٹ اے ٹائم پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی کا حکم چلے گا, اور اس رات کے اس حصے میں ماہ رمضان کی گھڑیوں ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے جس پہ ہم اینڈ کر رہے ہیں کہ خدا بندہ جلد از جلد وہ وقت لے کر آؤ یعنی ساری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک اس حکومت امام زمانہ کو دیکھے جس کا انتظار انبیاء کر رہے تھے, ائمہ کر رہے تھے, حتیٰ خود پیغمبر اسلام جس حکومت امام کا انتظار کر رہے ہیں. خداوندہ خیبت کے زمانے میں ہم اس امام زمانہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خداوندہ ظہور کے بعد ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس امام کے مددگار بنیں گے, اور ان میں قطع شامل نہ فرما کہ جو دعا کرنے کے بعد امام کے دشمن و مخالف ہونے والے ہیں. خداوندہ اسی امام زمانہ کے پاک اور پاکیزہ نام کی برکت سے جو لوگ رات کے اس حصے میں یہاں بیٹھے ہوئے اس دین کو سن رہے ہیں جو امام لے کے آنے والے, ان کی تمام پریشانیاں دور فرما, ان کی ساری حاجتیں قبول فرما, ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے یہ یوتھ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, خداوندہ واقعا ان کو یہاں کے اس مغربی ماحول میں اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق بھی عطا فرما, اور اے خدا کفرستان کے اس ماحول میں تو ہمارا مددگار بن جا تربیت اولاد میں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پھر جاتے جاتے ایک مرتبہ سلام کر لیں آقا حسین, السلام علیک یا باب اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک وعلى جدک وابیک وامک واخیک واولادک وصحابک, السلام علیک وعلى آبائک وابنائک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا غریب الغرباء یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان عجل اللہ تعالی ظہورک واجعل لنا من انصارك, السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.